ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين. إلهي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، كيف حالك؟ الحمد لله. سيستر مريم is back. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت فضل اور اس کا کرم ہے. الحمد للہ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن کو پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس سفر کو سیکھنا آسان فرما دے، ہمارے لیے اس سفر پر آگے بڑھنا آسان فرما دے. آمین. الہی آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی اٹینڈنس لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرزانہ غازی، صبا مقبول، ارم شہزادی، مایا عمر، انیلا عمر، عفت اسما سعیدہ، عفت فاطمہ، نادیہ علی، شاہین مقصود، نیشا فاطمہ، حاجرہ آصف، امت الفرحین، حفصہ عارف، ارشد سلطانہ، فرزانہ امرین، حریم اقبال، شہبان امیر، نجمہ رشید، ہرا مجیب، عبیر یعقوب، ساجدہ پروین، فرزانہ سلیم، محنور عرفان، مریم بی بی، سمیرہ جیوہ، شیراز افغین، عتیبہ اعجاز، عالیہ شروف، فیروزہ ثناء اللہ، صنوبر مسعود، خدیجہ عرفان، اینڈ کمر قدوائی. اوکے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکن، الحمد للہ. چلیے انشاءاللہ اپنے دعا سیشن کی طرف چلتے ہیں، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم قرآنی دعائیں پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی سی دعاؤں کا اور ریویو ایک دفعہ، اور انشاءاللہ آج ہم علم کی دعا سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ سو ایوری ون از ریڈی؟ یس. پیج نمبر 74 ہے اور مسئلہ نمبر 82. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اگلی دعا ہے علم حاصل کرنے کی دعا. رب زدنی علما، رب زدنی علما،
رب زدنی علما.
اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما. سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 114 ہے. آپ دیکھیے کہ پورے قرآن میں یہ دعا نہیں ہے کہ رب زدنی مالن، اے اللہ میرا مال بڑھا. حالانکہ مال بڑھایا جا سکتا ہے، حرج نہیں، لیکن یہ دعا نہیں کہ ملتی آپ کو. کبھی بھی یہ نہیں آتی کہ رب زدنی اولادن، اے اللہ میری اولاد بڑھا، اور اسی طرح دنیا کی نعمتیں. جو دعا خود اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مانگے اپنے لیے، سوچیے پھر ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی. اور یقین کریں کہ یہ دعا ہی بہت سارے لوگوں کو قرآن کے علم سے جوڑ دیتی ہے. بچپن کی لاشعوری کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے آپ کو چن لیا. تو شعور سے مانگا کریں علم کو. اگلا ہے بیماری سے شفا حاصل کرنے کی دعا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے بیماری لگی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 یعنی 83 ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا. اب دیکھیں کہ ہم نے لفظ انی سے ہی شروع کیا, نہ ہم نے ربی کہا نہ اللہما کہا. کیوں؟ کیونکہ آیت میں ہے ہی ایسے, تو ہم نہیں لگا سکتے, جیسے آ گیا ویسے بول دیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں یہ کہا کہ بیماری دور کر, نہیں کہا لگی ہے اور تو سب سے رحم والا. یعنی یہ وہ انداز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے. اگلی دعا ہے سواری پر بیٹھنے کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ سواری مسخر کر دی, ورنہ ہم اسے متی کرنے والے نہیں تھے, اور ہمیں پلٹنا تو اپنے ہی رب کی طرف ہے. سورۃ زخرف کی آیت 13 اور 14, 13 اور 14 ہے. اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے. سواری پہ بیٹھتے انسان کے اندر تکبر آنے لگتا ہے, بڑائی کا احساس ہوتا ہے, اور پیدل چلنے والوں کو انسان کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑا کر کے معجزات دلا دی کہ دیکھو جس طرح یہ سواری تمہارے لیے مسخر کی, اسی طرح تم بھی میرے آگے جھکے ہوئے ہو, اور کل تم نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے. پھر سواری سے اترتے وقت کی دعا. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ پر اتار, اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. سورۃ مومنون کی آیت 29 ہے, 29, کہ اس میں اترتے وقت کی دعا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر موقع کی دعا, اترنے کی, چڑھنے کی, سونے کی, جاگنے کی, پینے کی, کھانے کی, کپڑے پہننے کی, کپڑے اتارنے کی. جو بندہ سنتوں کے رنگ میں رنگی ہوئی یہ دعائیں مانگتا ہے, اس کو تو بہت زیادہ وظائف کا وقت ہی نہیں ملتا. بس اب ہم صرف اس لیے قرآن کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں کہ ہمیں وظائف کرنے ہیں, ہم نے فلاں آیت شروع کی ہوئی, ہم نے فلاں وظیفہ شروع کیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں ایک دن میں تقریباً 25-30 دعائیں ہیں, اور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی ڈیٹیل میں جانا چاہے. تو جو بندہ یہ مانتا ہے اس کو تو باقی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی. تو لہذا تھوڑا عمل سنت کے اندر جو ہو وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے اپنی مرضی سے زیادہ عمل کرنے سے. اگلی دعا ہے شیطانی وسوسے سے بچنے کی دعا. ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. سورۃ مومنون کی آیت 97 اور 98, 97 اور 98 ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے وسوسے تو آتے ہیں, لیکن ہم نے اسے بچنا ہے. جیسے ہی کہ جیسے دروازوں کو بند رکھتے ہیں تاکہ اندر کوئی چور نہ آئے, تو شیطان کے وسوسوں کو بھی ذہن کے باہر ہی رکھ دیں گے. اور یہ دعائیں بالکل سیکیورٹی کا کام کرتی ہیں, اور میرے پاس آئیں بھی نہ. بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جن دیکھنے ہیں, کوئی ایسی چیزیں دیکھیں, شوق ہے, حاضری ہو کسی کی دیکھیں, کہا یہ تو میرے پاس قریب بھی نہ ہے, میرے پاس پھٹکے بھی نہ. کیونکہ انسان اتنا کمزور ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر ایسی چیزیں اس کے قریب آئیں تو انسان اپنے آپ کو پھر بچا ہی نہیں سکتا ان سے. تو لہٰذا اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کچھ مزید باتیں کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. خوبصورت خوبصورت دعا سے آغاز, ٹھیک ہے. ربی زدنی علما ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. جب کبھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، بیک تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے ٹائم میں، تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب اور مزید کون سے علم میں اضافہ فرمانا ہے، رائٹ؟ ہم کون سے علم کی دعا کریں، نہیں پتا تھا کہ بے خبری میں اور غفلت میں مانگی دعا کس طرح ہمارے کام آئے گی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، ویلکم ایوری ون. سو انشاءاللہ دیکھیے کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں اور کس طرح یہ ورک کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں اس راستے پر لے آیا. تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا کام جو ہم کہتے ہیں نا معروف طریقے سے جو خیر کی طرف آنے والا ہے، اس کو کرتے جانا ہے، انشاءاللہ اس کے اثرات ہمیں کبھی نہ کبھی، کبھی جلد کبھی بدیر نظر آتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے ان دعاؤں کو نہیں چھوڑنا ہے، دعاؤں کو اپنے اوڑھنا بھی چھونا بنانا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ اپنی کتاب الطہارہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کو پلیز مس مت کیجیے گا. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، بیکاز یہ ایسے مسائل ہیں کہ عام طور پر ہم پبلک میں اس کو ڈسکس کرتے ہوئے، ایون اپنے فرینڈ سے، کلوز فرینڈ سے بھی بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. تو علم ہم نے لینا ہے انشاءاللہ، بیکاز بغیر علم کے بہت ساری ایسی چیزیں، ایون عبادات بھی جو ہم کر رہے ہیں، وہ ناقص ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اپنی عبادتوں کو اور اچھی طرح سے ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ سارے مسائل جاننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، چیپٹر ہے ہمارے پاس جنابت کے مسائل، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے متعلق کون کون سے مسائل ہیں جن کو ہم نے ضروری جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جنابت کے مسائل، الجنابت. اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کرنی بہتر ہوگی. بعض صفحہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو جاننا انسان کے لیے لازمی ہوتا ہے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کرتے. اور ایک دوسری کیفیت پھر کیا ہوتی ہے کہ جب وہ باتیں خود سے نہیں معلوم ہوتی ہیں صحیح ذرائع سے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں، جس میں سے بعض پھر بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو چیپٹر اب ہم پڑھنے والے ہیں یا بات کچھ اور، ان کو سنتے وقت آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے کہ اتنی پرائیویٹ باتیں ہم کھلے عام کیوں پڑھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دین اسلام صرف عبادات نہیں سکھاتا، یہ ہمیں زندگی کا ہر طریقہ سکھاتا ہے. ہر انسان کے ساتھ کچھ ایسی ضروریات لگی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان ہے. میں جب ان چیزوں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے کیا بڑی بات تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کے بغیر انسان کو کام کرنے کے قابل کر دیتا. لیکن یہ جتنی چیزیں اب ہم پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں انسان کی عاجزی، بے بسی اور اس کے اندر اگر کوئی کبر یا تکبر بھرا ہوا ہے تو اس کو توڑنے کا ذریعہ بھی ہے. کہ جو انسان اتنی نجاستوں کا مجموعہ ہو یا اس کو کچھ ایسے کام کرنے پڑے کہ جو وہ کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے انسان کو تکبر کرنے کا کہاں حق ہے؟ اور اللہ کے آگے انسان کتنا چھوٹا ہے، اور اس کو چھوٹا بن کے ہی رہنا ہے. تو اس لیے اس کو سنتے وقت کلاس روم میں اگر آپ سن رہے ہیں تو بہت ہی ڈیسنٹ طریقہ ہونا چاہیے. کسی کا ہنسنا یا کوہنی مارنا یا اپنے ساتھ والے سے کوئی بات کرنا، اس کو اجتناب کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سننے کا بہترین طریقہ یہ کہ جتنی بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ سمجھیں کہ ابھی میری عمر کے مطابق اتنی ہی کافی تھی. اس کو بعد میں کسی اور سے کریتنا یا پوچھنا، بتانا، وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. پھر اور ایک بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اگر ایسا سوال ہے کہ جو بالکل کسی کا پرسنل لیول کا ہے، تو سب کے بیچ میں یہ کہہ کر کہ میرا یہ مسئلہ ہے، سوال پوچھنے سے اجتناب کیا جائے. اگر ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات دوسروں کو بھی فائدہ دے سکتی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی مسئلہ لوگوں کو پیش آتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام جو ہے، جب بھی اس قسم کے سوالات پوچھتے تھے تو عموماً کنائے کے ساتھ پوچھتے تھے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم خواتین ایسی بات کرتی کراتی ہیں اور یہ چیزیں پھر آگے بھی جاتی ہیں، تو کچھ اور بھی سوال اٹھتے ہیں کہ اتنی کھلی باتیں عورتیں کیوں کریں. تو آپ دیکھیے کہ یہ باتیں سب سے پہلے جس سے پہنچی وہ بھی ایک عورت ہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی ازواج مطہرات ہمیں پہنچتی ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ حدیث ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی ہیں، تو انہوں نے سکھائی، اور یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے اور ہر ایک اس کو بھی نہیں سکتا، تو جب انہوں نے اس چیز کا فائدہ دیا امت کو تو ہم کیوں محروم ہیں؟ سیکھنے نیت ہوگی تو انشاءاللہ انسان اس سے بہت کچھ سیکھے گا۔ باپ کا نام ہے جنابت کے مسائل، الجنابت۔ جنابت کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ احتلام یا جمع کی وجہ سے پیدا ہونے والی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں۔ اس لفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، جیم نون با اس کا روٹ ہے۔ جمب کہتے ہیں کروٹ کو، ایک سائڈ پہ رہنا۔ اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اجتناب کرنا، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ کسی چیز سے اجتناب کا کیا مطلب ہے؟ ٹو اوائڈ، کسی چیز سے اوائڈ کرنا۔ تو جنابت وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان نماز اور قرآن سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے لفظ کی وجہ بتا رہی ہوں کہ آخر اس کو جنابت ہی کیوں کہتے ہیں۔ اس کو جنابت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں نہ ایک انسان نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اور خاص طور پہ یہ کیفیت احتلام۔ احتلام کہتے ہیں جسم سے ڈسچارج ہونے کو، ویٹ ڈریمز کو احتلام کہتے ہیں، اور جمع انٹر کورس کو کرتے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کا خاص تعلق۔ تو ہم اس میں سے کچھ مسائل دیکھیں گے۔ مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی، پھر وہاں اس پر ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے۔ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی ویٹ ڈریمنگ۔ مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی کیا ہے؟ کہ بغیر کسی وجہ کے ہی جسم سے کوئی بھی ڈسچارج ہونا۔ جیسے خواتین میں کچھ لوگوں کو لیکوریا یا اسی طرح کی ایک سیکریشنز کی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح مردوں میں بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو مزی اس کو کہتے ہیں۔ مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ شرمگاہ دھو کر وضو کر لینا ہی کافی ہے۔ ان علی ابن رضی اللہ عنہ قال کنت رجلا مزاء فکنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنتہ فأمرت المقداد بن الأسود رضی اللہ عنہ فسأله فقال يغسل ذكره ويتودأ رواه مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ چنانچہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، علی پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ جسم سے کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہو، بغیر خواہش کے، شہوت کے، کسی ڈیزائر کے ہو یا اس کے ساتھ ہو، لیکن اس کی وجہ سے وضو ہی کافی ہے، یعنی اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کیا جا سکتا ہے۔ اسی سے پھر ملتے جلتے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، جس کی انشاءاللہ تعالی چیپٹر کے آخر میں ہم بات کریں گے۔ آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہے اس کو نوٹ کرتے جائیں، پھر جب ایک ہی موضوع پہ آپ مختلف احادیث سن لیتے ہیں تو بعض دفعہ ایک بات جو یہاں اٹھتی ہے وہ اس کا جواب اگلی حدیث میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ حضرت علی نے یہ سوال کیوں پوچھا اللہ کے نبی سے۔ عمل کی بات کیا پتا چلی؟ کہ سوال تو پوچھنا ہے، براہ راست حیا مانے ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے سے پوچھ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ ان کے سسر تھے اور داماد اور سسر کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا نہیں منایا۔ عام طور پہ کسی دوسرے کا کوئی سوال پوچھنا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک اور ذہن میں چیز آتی ہے کہ ہر بندے کو اپنا سوال خود پوچھنا چاہیے، کوئی بھی معاملہ ہے زندگی کا، نکاح کا، طلاق کا یا کوئی اور معاملہ، لیکن اس قسم کے معاملات کے جس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جہاں حیا کی بات ہے اور خاص طور پہ اگر پوچھنے والا ایسا رشتہ رکھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت مرد سے پوچھ رہی ہے یا مرد کسی عورت سے پوچھنا چاہتا ہے، تو اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی عالم ہے آپ کے شہر میں یا آپ کسی کو جانتے ہیں، اب اپنا مسئلہ براہ راست پیش کرنا تھوڑا سا برا محسوس کرتے ہیں، تو آپ پھر ان کی وائف جو ہے ان کو اپنا مسئلہ پورا بتا کے کسی ایسے طریقے سے پوچھ سکتی ہیں کہ وہ پھر ان کو پوچھ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دین کے اندر حیا کا کتنا اہم مقام ہے۔ بیوی سے صحبت سے قبل یہ دعا مانگنی چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدہم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان یقدر بینهما ولد فی ذالک لم یدره شیطان ابدا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری سولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس ایک بات میں کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات ہے صحبت۔ صحبت یہاں کنایا ہے انٹر کورس کا، مباشرت کا۔ مباشرت کہتے ہیں ساتھ سونے کو، بشرا سے، یعنی جس میں کوئی بھی تعلق بعد میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے جماع، جو خاص طور پر انٹر کورس کے لیے۔ تو ادھر لفظ صحبت قابل غور ہے کہ کبھی بھی انسان کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ ضرورت پیش ہو سکتی ہے تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ کب مانگی جائے گی؟ پہلے سے مانگ لی جائے گی، کیونکہ کچھ انسان کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت غیر ضروری بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتوں کو مشکل ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی شوہر اور بیوی اس کو اگر اپنا معمول بنا لیتے ہیں اور اگر وہ موقع نہیں بھی آتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، دعا بہت خوبصورت ہے۔ پھر اگلی بات یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں عموماً اولادوں کے بگاڑ کا شکوہ کیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جن بچوں کی پیدائش کے وقت ہی اگر ہم نے یہ دعا نہیں مانگی تو آج اگر وہ ہم سے زیادہ اپنے نفس کی اور شیطان کی بات مانتے ہیں تو اس میں ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ ہر ایک سے سوال ہے جو شادی شدہ ہے کہ کیا اس کو یہ دعا آتی ہے، اور کتنوں کو جو آتی ہے کیا وہ اس وقت پہ پڑھتے بھی ہیں؟ ہر ایک پوچھے اپنے آپ سے۔ اور جن کے بھی یہ کیفیت نہیں ہوئی ان کے لیے ایک اچھا ریمائنڈر ہے، اس دعا کو رکھا جا سکتا ہے، لکھ کے یاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم وقت سے پہلے بھی تو مانگتے ہیں، ہم صبح شام کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت دے، حالانکہ ابھی دنیا میں موجود ہیں اور وہ تو موت کے بعد ملے گی۔ اس لیے کسی ایسی دعا کا پڑھنا یا یاد رکھنا جس کی ابھی ضرورت نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ پھر اگلی بات یہ کہ عموماً شادی بیاہ کے موقع پہ ہمارے ہاں ولگر قسم کے اور بےہودہ مذاق تو بہت سارے کیے جاتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، لیکن کون ہے جو لڑکے اور لڑکی کو اس سے پہلے اس قسم کی باتیں سکھا سکے؟ اللہ کے نبی کے ذریعے جو دین آیا وہ اسی لیے خوبصورت ہے کہ وہ پریکٹیکل دین ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اولاد ملے گی کہ نہیں، اس سے انسان کی بے بسی کا بھی پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کے ٹرسٹ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کچھ چیزیں چاہے وہ 100% شیور نہ بھی ہو کہ وہ ہوں گی، پھر بھی انسان اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہے۔ اور یہ شیطان کا یہاں کیوں تذکرہ آ گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان اس عورت کے بالکل پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ٹھوکا دیتا ہے، جیسے پسلی ہوتی ہے رب، اس کے اندر کوئی چیز چبھونا، اور بچے کا جو رونا ہوتا ہے یہ اسی چبھن کا ذریعہ ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور ایک صحابی تھے عمار بن یاسر، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دو بچے جو ہیں یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نانی کی دعا پا چکے تھے، سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ آتا ہے، انہوں نے حضرت مریم کی ولادت پہ دعا کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو جو بھی پیدا ہوگی یا بچے کو، اور اس کے بھی جو بچے جب ہوں گے، پتہ نہیں اس وقت نانی ہوگی کہ نہیں، لیکن اس نے اتنی حکمت عملی کا ثبوت دیا کہ پہلے سے دعا مانگ لی کہ اس کے بچوں کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. اور اسی طرح عمار بن جاسر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے پہلے، یعنی جب کہ ان کی ماں حمل سے تھی، تو دعا مانگی تھی، یہ حضرت سمیہ کے بیٹے تھے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ انسان پہلے سے اقدامات کرے تو بہتر ہے. آج کے دور میں دیکھیے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کو ویکسینیشن شروع ہو جاتے ہیں، انجیکشنز لگتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو تکلیف سہنی پڑتی ہے، لیکن وہ سب سے بڑا جرم جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا ہمیں کمی فکر ہے. پھر اس سے شیطان کی کمٹمنٹ بھی پتہ چلتی ہے. اس نے جو پہلے دن یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، تو آج تک اس کے اندر کتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اچھا دیکھ لوں گا، ذرا بڑا ہو لے پھر بہکا لوں گا. ہم تو شاید اتنے اس کے بچے کے منتظر ہو نہ ہو، لیکن وہ پورے طریقے سے اس کے لیے تیار ہوتا ہے. دوبارہ صحبت کرنے سے قبل وضو کرنا مستحب ہے. ان ابی سعید الخدری جی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتودى رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک دفعہ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو چکا، اب ان دونوں کے اوپر غسل واجب تھا، لیکن ابھی وہ غسل نہیں کر چکے، کچھ وقت گزر گیا، تو دوبارہ اگر وہ اسی کام کو کرنا چاہیں تو پھر بیچ میں وضو کر لینا مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں پسندیدہ، لیکن فرض نہیں ہے. اب دیکھیے کہ جنابت کی جو حد ہے نا، کہ کوئی کب اس کا غسل کرے، یہ اگلی جو بھی اس کام کے بعد والی اگلی نماز ہے. کوئی ایک نماز نہیں لیٹ ہو سکتی کہ ہم اس کیفیت میں تھے تو اب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. بس اس کے علاوہ پسندیدہ تو یہ ہے کہ انسان جتنی جلدی اپنے آپ کو پاک کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متطہرین کو پسند کرتے ہیں. اور زندگی کا نہیں پتا، کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ ایسی کیفیت میں دنیا سے جائے کہ وہ ناپاک ہو، لیکن دین رخصت کا دین ہے، سہولت کا دین ہے. کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے، ایسے حالات ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے بعد سونا بھی چاہتا ہے تو وضو کر لے اور بعد میں نماز سے پہلے غسل کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ یعنی ہر طرح کا عمل کر کے دکھاتے تھے. یہ بھی چیز ایک بہت ہی پیاری ہے کہ آپ اپنے لیے ہمیشہ عزیمت کا راستہ لے سکتے تھے کہ فوراً وضو کریں، اور اگر آپ کو ایک سے زائد بار اس کی حاجت ہے یا آپ کو ایک سے دوسری بیوی کے پاس جانا ہے تو آپ ہر موقع پہ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں. لیکن آپ بعض دفعہ وہ کام کر کے دکھاتے تھے جو امت کے لیے پھر حجت بن جائے. امت کا کمزور سے کمزور شخص بھی اس کو کر لے، یہ نہ سوچ لے کہ اب مجھے بھی وہی کام کرنا ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب پانی کسی بالٹی یا ٹب میں ہے اور اس وقت کوئی اس سے پانی سے وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، کیونکہ لمیٹڈ پانی جہاں ہوتا ہے وہاں یہ مجبوری ہوتی ہے. لیکن آج کے دور میں چونکہ ٹیپ واٹر ہے تو اس میں ہاتھ تو آف کورس دھوئے جائیں گے، اور باقی طریقہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اختصلا
بعد
ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنت فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودع منها او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت جنوبا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا یجنب رواہ احمد و ابو داؤد و النسائی و ترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی، اے اللہ کے رسول، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی جنبی نہیں ہوتا. اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا. اس سے ایک بہت ہی معروف خیال جو ہمارے ہاں ہے اور وہ کیا ہے کہ ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں. بعض دفعہ حیض والی عورت کے ہاتھوں کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، بعض دفعہ نان مسلم کے ہاتھوں کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھوں پہ کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی، کیونکہ اوپر ہم نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی کسی پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کے غسل کرنے لگا ہے تو بجائے اس کے کہ گندے ہاتھ اس پانی میں ڈال دے، پہلے سے کسی بھی طرح پانی لے کر ہاتھوں کو دھو لے. ایک دفعہ جب ہاتھ دھل گئے، اس کے اوپر اگر کوئی نجس چیز لگی ہے وہ صاف ہو گئی، اس کے بعد اس پانی سے غسل کر لیا جائے اور کچھ پانی باقی رہ جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے. دوسری بات دیکھیے کہ اس وقت برتن کتنے کم تھے. پیچھے ہم نے ایک مسئلہ دیکھا تھا کہ جس میں غسل کرتے ہوئے اس میں آٹا بھی لگا ہوا تھا، اور اگلی بات یہ پتہ چلتی کہ پانی کتنا کم تھا. ایک فرد جو ہے وہ غسل کر چکا ہے اور دوسرے کو بھی اسی سے ہی غسل یا وضو کرنا ہے. آج ہمارے پاس کتنی پانی کی کثرت ہے، کبھی ہم نے اس چیز کو نعمت تصور کیا؟ پھر اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے بچے ہوئے پانی سے بیوی اور بیوی کے بچے ہوئے پانی سے شوہر بھی غسل کر سکتا ہے، اور یہ مسئلہ آگے بھی آئے گا. تو ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا. حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعد طریق المدینۃ وہو جنب فانخنست منہ فذہب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی کسی گلی میں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے، چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے، جا کر غسل کیا اور پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں حالت جنابت میں تھا، لہذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا. آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا. اسے بخاری نے روایت کیا. اس میں بھی کچھ باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کیفیت میں تھے اللہ کے نبی کو خود سے اس کا نہیں پتا چلا, آپ غیب نہیں جانتے. دوسری بات, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اور عقیدت سے پتہ چلتی ہے کہ نبی کو نہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے کے تحت یا آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے آپ کے پاس اس حالت میں ٹھہرنا پسند نہیں کیا. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کا سبب پوچھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی استاد یا کوئی بڑا کسی کو دیکھے اور وہ بغیر بتائے اٹھ کے کہیں چلا جائے یا کوئی حرکت کرے تو وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں گئے یا آپ کیوں گئے. پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا, اس سے مراد کیا ہے کہ ایک ظاہری نجاست جب جسم سے اتر چکی ہے تو اس کے بعد مومن ناپاک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی زبان نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اس کے دل نے لا الہ الا اللہ کی سچائی کو سمجھا, اور وہ اپنے عمل سے اس کلمے کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. اب اس بات کو کہتے اور کرتے ہوئے کچھ بات جو انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں بات آئی ہے کہ ایسی پابندیاں دین میں لگا لینا کہ جس کی وجہ سے دین ناقابل برداشت ہو جائے, بوجھل ہو جائے, اور آپ ہر وقت لوگوں سے یہی پوچھتے پھریں, سلام کرنے سے پہلے, مسافہ کرنے سے پہلے, آپ پاک تو ہیں؟ آپ نے صحیح وضو کیا تھا؟ آپ نے غسل کیا تھا؟ دیکھیے, اس کو ہمارے ہاں آج بہت دین سمجھا جاتا ہے. اس کو لوگ اتنا زیادہ اچھالتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو گلٹ میں فیل کرتے ہیں کہ ہائے یہ کتنے محتاط ہیں. دیکھیے, احتیاط اپنے لیے بہت اچھی ہے, اور دوسرے کے لیے جہاں کوئی ایسی چیز دکھتی ہے کہ جس سے انسان کے اپنے دین پہ حرج آئے اس کے اوپر تو آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسرا انسان ہے, اس کو شرمندہ کرنا, اس کو اس طریقے سے لٹ ڈاؤن کرنا یہ درست بات نہیں ہے. اب یہ بات پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں جو چیز آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ بعض جگہ ایسی چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں کہ تقدس اس حد تک بڑھ جاتا ہے. مجھے کسی نے بہت فرسٹ ہینڈ بات سنائی کہ کسی کے کوئی پیر تھے, یعنی وہ پیر کیا کس کو کہتے ہیں, میں نے تو نام ہی سنے ہوئے ہیں, نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں. تو جب بھی کبھی وہ ان کے گھر میں آتے تھے اور رات ٹھہرتے تھے وہاں, تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے وہ ان کے لیے ناشتہ بناتی تھیں, اور اس سے پہلے وہ پورا صحیح غسل کرتی تھیں جیسے پاکی کا غسل کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیر صاحب کے لیے کھانا بنانے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ اور ساری طہارت کا خیال کرنا چاہیے. اور نہ جانے کیا پکتا تھا, وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسا تقدس کے جو انسان کو پھر کہیں ایسی عقیدت پہ لے جائے کہ جس سے شرک شروع ہو جائے, یہ بھی درست نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ نے تو عزت کی آپ کی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو بتا دیا. آپ کے اس کہنے سے یہ بھی نہیں لگا کہ آپ نے کہا کیوں گئے نہ جاتے, لیکن انداز کتنا پیارا کہ سبحان اللہ, یعنی ان کے اندر کوئی گلٹ تھا, اگر کچھ کانشیسنیس تھی, تھوڑا سا آپ شرمندگی محسوس کر رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے وہ دھونے کی کوشش کی یا اس کو دور کرنے کی کوشش کی. حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں, البتہ وضو کرنا افضل ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یاکل وہو جنب غسل یدیہ رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے, اس ابن ماجہ نے روایت کیا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا جنوبا فأراد ان یاکل او ینام تودا وضوءه للصلاح رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے, اسے مسلم نے روایت کیا. ان دونوں روایتوں کو اگر آپ دیکھیے تو دو مختلف چیزیں ملتی ہیں, ایک ہے کھانے کی اور دوسری سونے کی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جائز ہیں. اگر ایک انسان غسل نہیں کر پا رہا, اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, سستی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کئی جگہ حقیقی وجوہات بھی ہوتی ہیں, پانی نہیں ہے یا اس وقت موقع نہیں مل رہا, یا گھر میں اگر ایک ہی ریسٹ روم ہے اور ٹوائلٹ ہے تو وہ بزی ہے, کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے. تو پھر اپنے آپ کو مسئلہ بنانے کی بجائے دوسروں کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. تو یہی کیفیت سونے کی بھی ہے. حتیٰ کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو اور اس موقع پہ صبح کے وقت سحری کے لیے کوئی اٹھے اور غسل کی حاجت بھی ہے اور کھانے کا وقت بھی ہے, اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر پہلے غسل کرنے لگ گئے تو وقت ختم ہو جائے گا, اور اگر ایون یہ اندیشہ نہ بھی ہو اور کوئی وضو کر کے کھا لے, اپنے آپ کو مطلب ساری ضروریات سے فارغ کر کے نماز سے پہلے اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین بہت ہی سہولت کا دین ہے. جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. ان جابر رضی اللہ عنہ قال کان احدنا یمر فی المسجد جنبا مجتازا رواہ سعید بن منصور. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے. اسے سعید بن منصور نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا منع ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں مسجد نبوی کے ارد گرد حجرے ہوتے تھے, صحابہ کرام وہاں رہتے تھے, اور یہ اس کیفیت کی مسجد نہیں تھی. مسجد بیچ میں تھی, کچی بھی تھی, اور بعض لوگوں کو اپنے گھر میں جانے کے لیے مسجد کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا. تو یا آج بھی کوئی امام مسجد ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہے, تو کسی بھی ضرورت کے تحت مسجد سے گزرا جا سکتا ہے. سورہ نساء میں بھی آتا ہے کہ عابر السبیل, یعنی بس گزر جائیں, ٹھہرنا نہیں ہے وہاں, اور بس اپنی ضرورت پوری کر کے انسان وہاں سے واپس آ جائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اوكي الحمد لله. دیکھا آپ نے کیسی چیزیں تھیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. سو ان شاء اللہ اگر آپ کے ذہنوں میں اسٹل کوئی سوال ہو تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے, بیکاز ابھی چیپٹر ختم نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, مزید اور احادیث کے حوالے سے ہم اس کو دیکھیں گے, پلس یہ ابھی جنرل جنابت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ ابھی آگے انشاءاللہ مزید اور چیپٹرز آئیں گے, تو انشاءاللہ اس کو ہم اس میں دیکھیں گے. یس, ویری انفارمیٹیو, اسی لیے میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ اس کو بہت غور سے سننا ہے, بیکاز یہ بہت ایسے مسائل ہیں کہ جن کو عام طور پر کھلے عام نہیں ہم ڈسکس کرتے, رائٹ, لیکن جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم نے ابھی دیکھا کہ کتنا زیادہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اس کا افیکٹ ڈائریکٹ ہماری عبادات پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم پراپر طہارت کا انتظام نہ کریں تو آپ دیکھیے کہ وہ ہماری عبادت نل ہونے کا خطرہ ہے. رائٹ, اوکے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سو اس کو ہم دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئے تو دوبارہ اس کو سن کر اس کو اپنے اندر اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے, بیکاز اسپیشلی جن کے پاس لڑکے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو یہ سب چیزیں, طہارت کے انتظامات پتا ہونے چاہیے کہ کس طرح اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں قرآن سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ طہارت حاصل کرنی ہے, لیکن طہارت کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں ناپاکی کی سچویشن میں لے جاتی ہیں, اور ان سے کس طرح پاک ہوا جائے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم ملتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں جاننی بھی ضروری ہیں. اور الحمدللہ ہمیں یہ موقع بھی ملا کہ ہم نہ صرف یہ کہ قرآن کو سمجھ سکے بلکہ ساتھ ساتھ ہم ان بکس کے حوالے سے اپنی مزید اور تربیت بھی کر سکیں. سو الحمدللہ کہ ہمیں اور ایکسٹرا چیزیں بھی مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. پلیز لیٹ می نو اگر آپ کے پاس نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم پہلے بریک لیتے ہیں, نہیں تو پھر ہم تجوید کریں گے تھوڑی سی. ٹائم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ ایسا کیجئے, آپ لوگ نماز کے لیے جائیے. ناٹ یٹ, اوکے, سو اتنا ٹائم ہے کہ ہم تجوید. اوکے, الحمدللہ, ٹھیک ہے, ابھی 10 منٹس ہیں. اوکے, انشاءاللہ تو ہم اپنا 10 منٹس کا تجوید کا سیشن کر لیتے ہیں, اینڈ دین ویل گو ٹو دا بریک, بیکاز تاکہ جو دوسرے ساتھی ہیں جن کے پاس تھوڑا سا ٹائم آگے ہے وہ بھی مس نہ کر سکے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین, اللهم آمین. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں کیا کیا تھا. لاسٹ سیشن میں ہم نے کیا کیا تھا, اظہار کے ساتھ ساتھ اخوا کو ایک ہلکا پھلکا سا دیکھا تھا, رائٹ. ہلکا پھلکا سا ہم نے اخوا کے میننگ کو سمجھا تھا کہ کس طرح اظہار میں نون کی جو ساؤنڈ ہے, نون کی جو آواز ہے, اس کا پراپر اظہار اس کے مخرج پہ زبان کو لگا کر کرتے ہیں, رائٹ. اور اخوا میں ہم زبان کو اس کے مخرج پہ ٹچ نہیں ہونے دیتے, اور جسٹ غنہ کے ذریعے سے ہم اس کی آواز کا اظہار کرتے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اخوا کو ان ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی یہاں پہ ہم ایک اور رول دیکھتے ہیں جو کہ ادغام کا رول ہے. ٹھیک ہے, ادغام. اوکے, الف دال غائن الف میم. وٹ ڈز ادغام مین؟ ادغام ہوتا ہے مرج کرنا, کسی دو چیزوں کا ایک دوسرے میں مرج ہونا, مدغم ہونا, ملانا. گڈ, ٹھیک ہے. ناؤ ول سی کہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے میں ملتی ہیں. اوکے, سو میننگ از کلیئر. وٹ ڈز ادغام مین؟ ملانا, مدغم کرنا, مرج کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ملانا. ٹھیک ہے, نا دیر آر ٹو ٹائپس آف ادغام. ٹھیک ہے, دیر آر ٹو ٹائپس آف ادغام. ادغام تام یعنی کمپلیٹ ادغام, ٹھیک ہے, اینڈ ادغام ناقص یعنی انکمپلیٹ ادغام. ٹھیک ہے, دیر آر ٹو ٹائپس آف ادغام, ادغام تام یا جسے ادغام کامل بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس میں کمپلیٹ ادغام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ادغام ناقص یا انکمپلیٹ ادغام. Now we'll see کہ what does this mean, ادغام کامل and ادغام تام. ابھی تو ادغام itself it's a big word for us, but انشاءاللہ once we know what does it mean, انشاءاللہ it would be easy. ٹھیک ہے, سو لیٹس سی. دیر آر سکس لیٹرس, ٹھیک ہے, دیر آر سکس لیٹرس کہ جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو ان پر ادغام کا رول اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آفٹر نون ساکن اور تنوین دیر آر سکس لیٹرس. گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, دیر آر سکس لیٹرس کہ جو اس کے بعد آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ادغام کا رول لاگو ہوتا ہے, یا اپلیکیشن آف ادغام از دیئر. اوکے, ناؤ دا سکس لیٹرز آر یا, را, میم, لام, واو اینڈ نون. اوکے, انشاءاللہ, ڈونٹ وری, میں آپ کو دوبارہ بلکہ 3 times بتاؤں گی, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. Yes, good. ٹھیک ہے, یر ملون, یر ملون کے سکس لیٹرز کیسے ہوئے, یا را میم لام واو اینڈ نون, ہو گئے سکس لیٹرز, ٹھیک ہے, یس اوکے الحمد للہ. لیٹس سی کہ ہمارے جو دو ٹائپ ہم نے کہا وہ دونوں ٹائپ بس ان سکس ہی لیٹرز پہ ہوتی ہیں, کوئی الگ سے اور لیٹرز نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ دو ٹائپس ہیں تو شاید چھ لیٹر یہ ایک کے ہیں اور نیکسٹ اس کے چھ لیٹرز ہوں گے, نو نو, ادغام ان چھ لیٹرز کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن جو دو ٹائپس ہیں اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ان چھ لیٹرز میں سے کون سے لیٹرز ہیں کہ جن کے ساتھ کمپلیٹ ادغام ہوتا ہے اور کون سے لیٹر ہیں جن کے ساتھ انکمپلیٹ ادغام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گڈ جاب, یس اوکے, اتنی بات کلیئر انشاءاللہ, اتنی بات کلیئر سب کو, اوکے. ناؤ جو یا را میم لام واؤ نون ہے ان چھ لیٹر میں سے اگر ہم را اور لام کو الگ کر لیں, ٹھیک ہے, را اور لام کو الگ کر لیں اور یا واؤ میم نون کو الگ کر دے تو یہ ہمارے پاس دو ڈویژن ہو گئی لیٹرز کی, ٹھیک ہے نا, یرملون میں سے اگر ہم را اور لام کو الگ کر لیں اور یا واؤ میم نون کو الگ کر دیں تو یہ ہمارے پاس انہی سکس لیٹرز میں سے ڈویژن ہو گئی دو ٹائپ کی, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہمارے دو ٹائپ تھی, یس گڈ جاب, ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. نو اسے لیٹس ڈو فرسٹ کمپلیٹ ادغام, ٹھیک ہے, ادغام تام یا کامل ادغام یا آپ اس کو کہیں کمپلیٹ ادغام, ٹھیک ہے, وہ کس میں ہوتا ہے, را اور لام میں, ٹھیک ہے, را اینڈ لام, دیز آر دا ٹو لیٹرز when they come after نون ساکنہ اور تنوین the complete ادغام happens. Now let's try how does or what does it mean, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ, ٹھیک ہے, محمد اوکے, نا دال ہے اس تنوین, دمہ تنوین ہے اس پہ, اوکے الحمد للہ. اب تنوین کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے, وچ لیٹر از کمنگ نیکسٹ, را, گڈ, سو ناؤ ہاؤ وی آر سیئنگ اٹ, محمد رسول اللہ, محمد, ناؤ دال کی جو تنوین ہے وہ را میں کمپلیٹ مرج ہو جا رہی ہے, ٹھیک ہے, نون کی نہ تو ساؤنڈ آ رہی ہے اور نہ ہی اس کا غنہ باقی ہے, ٹھیک ہے, جو ہم کہتے ہیں نا کہ نون کے اظہار میں اس کی مخرج پہ آواز لگے یا اس کے مخرج تک زبان جائے لیکن ٹچ نہ ہونے پائے اور جسٹ ہونا پروڈیوس ہو, تو وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ادغام میں ختم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کمپلیٹ ادغام یا ادغام تام, واٹ از ادغام تام, کمپلیٹ ادغام کہ نہ تو نون کی ساؤنڈ یا آواز باقی رہے اور نہ ہی غنہ جو اس کی صفت ہے وہ باقی رہے, دیٹ از واٹ کمپلیٹ ادغام, ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر, از اٹ کلیئر ایوری ون, یس الحمد للہ. سو محمد رسول اللہ, نون کی پوری ساؤنڈ ود اٹس غنہ is completely merge into ra, okay. Now let's do the incomplete idgham ya jise hum kehte hain idgham naqis, theek hai, wo kya hota hai jo baaki ke char letter hain ya waw meem aur noon, ٹھیک ہے, اگر وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لام کے ایگزامپل بھی اسی طرح آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کمپلیٹ ادغام میں. ابھی آپ کے لیے میں جسٹ ایک کہہ لیجئے کہ پورا ایک موضوع ایک ساتھ کر کے پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں اگر کسی کو سوال رہے گا تو اس کو پھر کر لیں گے ایگزامپلز کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب جو باقی کے چار لیٹر ہیں یا واؤ میم نون, اس کا ادغام کیسے ہوتا ہے؟ اس میں آپ کا ادغام ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی جو نون کی ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, نون کی جو ساؤنڈ ہے, یا آپ کہہ لیجئے کہ آپ کا یس, اس کی ساؤنڈ آپ کی اتنی کلیئر نہیں ہوتی لیکن جو اس کا غنا ہے وہ بھرپور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. Let me see the example آپ کے لیسن میں سے, if I can find it inshallah. ہمارا لیسن ہے, اوکے, الحمدللہ, کوئک فاسٹ, لن لن میومن, گڈ, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. ہم اکثر پڑھتے ہیں نا لن یضر اللہ شیئا, کہ کوئی بھی اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. تو لن لن نون ساکن ہے, اینڈ دین واٹ از کمنگ نیکسٹ, ایکچولی یہ بہت آگے کی کھل گئی, بٹ ان شاء اللہ چلیے میں آپ کو پیچھے سے دے دیتی ہوں جو ہمارا لیسن ہے تاکہ اٹ وڈ بی ایزی. اوکے, ہمارا لیسن 138 تک ہے اور 138 کے ہی لاسٹ ورڈ ہے, هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سبحان اللہ, آپ کے ادغام کی دونوں ایگزامپل یہاں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. آیا 138 کو دیکھ لیجئے, آیا 138, اوکے, بیان کی جو تنوین ہے وہ آگے لام کے ساتھ مل رہی ہے, تو کیسا ادغام ہوگا, کیسا ادغام ہوگا؟ گڈ جاب, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, کامل ہوگا, فل کمپلیٹ ادغام ہوگا, یعنی نون کی نہ تو ساؤنڈ باقی رہے گی اور نہ ہی اس کا غنا باقی رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ وہودن کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہودن کی جو تنوین ہے اس کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے, اس کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے, واو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, واو آ رہا ہے. سو اٹ از ون آف دا فور لیٹرز جس میں انکمپلیٹ ادغام کی ہم نے بات کی, رائٹ. نا ہاؤ ڈو وی مرج, ہاؤ ڈو وی مرج, وی سے ہوداؤں, ٹھیک ہے, مرج ہو رہی ہے تنوین واو میں لیکن کمپلیٹ مرج نہیں ہو رہی. دیٹ مینس کہ جو نون کی اس کی ساؤنڈ تھی تنوین میں چھپی ہوئی اس کو تو ہم نے چھپا لیا لیکن جو اس کا غنا باقی تھا وہ اسٹل از دیئر, ٹھیک ہے, یس, دیٹ میں غنا فیل ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے فیل کرانا بھی ہے, ٹھیک ہے. دیٹس دا بیوٹی آف دس رول, ہوداؤں, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کی زبان بالکل نون کے پاس نہیں جا رہی, نون کے مخرج کے پاس نہیں جا رہی, لیکن جو تنوین کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہونی ہے وہ آپ کی جو نیزل کیویٹی ہے وہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سو اسی طرح واؤ میں, یا میں, اینڈ میم میں اور نون میں, ٹھیک ہے, یہ غنا برقرار رہتا ہے. دیٹس وائی وی سے اٹس انکمپلیٹ ادغام. انکمپلیٹ کیوں ہے؟ کیونکہ کمپلیٹ مرج نہیں ہو رہی, غنا کی جو ساؤنڈ ہے وہ وہاں موجود ہے, ٹھیک ہے. اتنی بات کلیئر انشاءاللہ, اتنی بات کلیئر, یس, الحمدللہ, الحمد, ایوری ون از اوکے وتھ دیٹ انشاءاللہ. Clear? Okay. Let's do a quick review. Let's repeat in quickly, inshallah. Agar still koi sawal hua. Humne kya dekha? Idgham ka rule dekha. What does idgham mean? What does idgham mean? To merge. To merge. Kisko merge karna hai? Kisko merge karna hai? मर्ज करना, किसको मर्ज करना, किसको मुद्गम करना है? तन्वीन और नून साकिना में जो नून की आवाज होती है उसको मुद्गम करना है. किन छह लेटर्स के साथ मुद्गम करना है? किन छह लेटर्स के साथ इदगाम होगा इसका? किन छह लेटर्स के साथ इदगाम होगा? यरमलून के छह लेटर्स. ओके, देन हमने कहा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इदगाम. ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ इदगाम बिकॉज ऑल सिक्स लेटर्स कुडंट डू द सेम टाइप ऑफ इदगाम. सो वी डिवाइडेड द इदगाम इनटू टू टाइप्स, इदगाम ताम एंड इदगाम नाकिस. नाउ इदगाम ताम या कम्प्लीट इदगाम, यस गुड जॉब मानो, कम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट. इदगाम जो कम्प्लीट इदगाम होता है इदगाम ताम, वो किन लेटर्स के साथ होता है? किन लेटर्स के साथ होता है? लाम और रा के साथ. ठीक है, रा की हमने एग्जाम्पल देखी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यहाँ पे आपको लाम की एग्जाम्पल दो दो मिल गई, बयानुल लिन्नास और मौइज़तुल लिल मुत्तकीन. मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, ठीक है, दोनों जगह देखिए दमा तनवीन है, लेकिन हम न सिर्फ नून की साउंड बल्कि जो उसमें गुन्ना होता है उसको कम्प्लीट मर्ज कर दे रहे हैं लाम में. ठीक है, सो लाम एंड रा के साथ कम्प्लीट इदगाम होता है नून साकिना और तनवीन का, और बाकी जो छह लेटर बाकी रह गए या वाव मीम नून, उनके साथ कौन सा इदगाम होता है? इदगाम नाकिस, माशाल्लाह, इनकम्प्लीट इदगाम. व्हाई डू वी से इट्स इनकम्प्लीट? व्हाई डू वी से इट्स इनकम्प्लीट और नाकिस? How do we say it's incomplete? Because gunna is still there. Because gunna is still there, ठीक है? Noon की आवाज को तो हम उसमें शामिल कर दे रहे हैं, उसको merge कर रहे हैं, but gunna is still there. इस वजह से हम कहते हैं कि ये incomplete या नाकिस इदगाम है. ठीक है, merge नहीं हो रहा, पूरी तरह से merge नहीं हो रहा. ठीक है, इंशाल्लाह. Okay. So ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम. इंशाल्लाह यहाँ पे आपको ब्रेक देते हैं नमाज के लिए, एंड इंशाल्लाह व्हेन वी विल कम बैक आफ्टर ब्रेक विल कंप्लीट आवर तफसीर ऑफ द लास्ट लेसन, जो हमने लेसन अपना स्टार्ट किया था. ठीक है, इंशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग लेसन है, और बहुत ज्यादा सबक लेने लेसन लेने वाला सबक है, तो इंशाल्लाह उसको हम सुनेंगे आफ्टर ब्रेक. ओके, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
الفتاح الصمد الواحد الأحد
الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 النور الوكيل الأول الجميل
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
يا خالقنا سبحانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم كلمتان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
سبحان الله العظيم
سبحان الله العظيم
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome back. الحمد لله. چلیے ان شاء اللہ اپنی تفسیر شروع کرتے ہیں. اور سب کے ذہنوں میں ہے نا کہ ہم نے کیا اسٹارٹ کیا تھا, ہم غزوہ احد کو کا ہم نے ایک تناظر دیکھا تھا کہ کیوں اور کس وجہ سے غزوہ احد ہوئی. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ ہم آگے اب دیکھیں گے کہ کیا کیا واقعات اس میں ہوئے اور کیا کیا اپنے عمل کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں فرام آیا 122. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللہ سمیع علیم سے پتہ چلا کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس کو پتہ ہے کس کے دل میں کیا, عبداللہ بن ابی نے کیا کہا اور اس نے کس نیت سے کہا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شہر میں رہنے کی خواہش رکھی تھی تو وہ کیوں رکھی تھی. اللہ کو مسلمانوں کے حالات بھی پتہ ہیں, اس کو سب کچھ پتہ ہے کیا ہوگا. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کل اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیا سبق سکھائے جانے والے ہیں. لہذا ایک بندہ مومن جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اوپر نگاہیں رکھتا ہے. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا ہوتی تھی کہ جب کبھی بھی سفر پہ نکلتے تھے یا کسی موقع کے لیے تو جمعرات کے دن کو نکلتے تھے. یہ مسنون عمل ہے. اگر آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ نے کہیں باہر جانا ہو تو تھرسڈے کی فلائٹ آپ لے سکتے ہیں, یا اگر کہیں جانا ہے اگر چوائس ہو. اور دوسری بات ہے کہ فجر کے بعد نکلتے تھے, کیونکہ بلکہ جو لانگ روٹس ہوتے تھے اس میں رات کو نکلتے تھے, کیونکہ رات کے وقت جو فاصلے ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیلات آیت میں نہیں دی جو ہم سیرت سے پڑھتے ہیں. اور وہ کیا کہ مقام شوت پہ پہنچے, عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کے نکل گیا. اب اس منظر کو دیکھ کے کیا ہوا, اس ہمت طائفتانی منکم, جب قصد کر لیا تھا دو گروہوں نے تم میں سے, کس بات کا, کہ ان تفشلا, کہ وہ ہمت ہار دیں. جب ارادہ کیا, طائفتان جو ہے نا یہ طائفتن کا تثنیہ ہے, توف اس کا روٹ ہے, یعنی توئے واو فا یا توئے حمزہ فا, دونوں میں سے کوئی بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حروف علت ہوتا ہے. تفشلا کا لفظ بھی پہلے نوٹ کر لیجئے, بزدلی کرنے کے لیے فا شین لام اس کا روٹ ہوتا ہے, پھسل جانے کو کہتے ہیں, سلپ ہونا نا, جیسے فٹ سلپ ہوتا ہے یا ٹنگ سلپ ہوتی ہے. بزدلی دکھانے کے لیے, مشکل ہونا اور ہمت چھوڑ دینا. اور ہمت کا لفظ ہے نا یہ ہم سے ہے, ہا میم میم اس کا روٹ ہوتا ہے, غم کرنے کو کہتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہے نا کہ انت جل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ہمی. ہمی کا جو لفظ ہے نا وہ اسی میں ہے. تو غم کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا تو انسان کو غم لگ جاتا ہے. اسی سے اردو کا لفظ اہتمام بھی ہے, ہم کہتے ہیں نا اہتمام کیا, اس میں بھی غم ہی ہوتا ہے کہ کام ٹھیک ہو جائے, وقت ٹھیک ہو جائے, جو بھی ہم کام کرنے لگے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دو جماعتیں تھیں جنہوں نے بزدلی کا ارادہ کر لیا, حالانکہ واللہ ولیہما, اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, بس چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں ایمان والے. اس آیت میں قبیلہ اوس کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک تھا گروہ بنی حارثہ اور دوسرا تھا بنو سلمہ. قبیلہ اوس کا جو قبیلہ تھا وہ تھا بنی حارثہ اور دوسرا خزرج کا تھا بنو سلمہ. اب ہوا کیا کہ جب عبداللہ بن ابی اب سات لوگوں کو لے کے نکلا تو اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں بھی تھوڑی سی بزدلی آ گئی. اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے, جب کوئی ایک اینٹ نکلتی ہے نا دیوار میں سے تو ارد گرد کی اینٹوں کو بھی ہلا دیتی ہے. اس کی سمپل سی مثال دیتی ہوں کہ آپ سب مطمئن ہو کے سن رہے ہیں نا, اور اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور کوئی ایک اٹھ کے جانا شروع کرے, آپ میں سے آگے بیٹھے ہوئے میں سے کوئی اٹھے اور پیچھے جانا چاہے تو ارد گرد والے بھی پریشان ہوں گے. آپ میں سے کوئی ایک ٹائم دیکھے گا نا تو باقی بھی دیکھیں گے. فطری بات ہے, ہم اپنے ارد گرد والوں کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ان کے بھی دل میں خیال آ گیا کہ اچھا یہ تو جیت ہونی کوئی نہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا, کیا ہوگا, ایسے ہی نہ جان چلی جائے, یہ وہ. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم پھنس لیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, کیونکہ واللہ ولیہما, اللہ ان دونوں کا ولی تھا, دوست تھا. یہ مخلص ساتھی تھے, ان کے دل میں نفاق نہیں تھا, اللہ نے ان کو بچا دیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی اور ہم اس کے نزول سے بڑے خوش ہیں. بھئی خوش کیوں ہیں؟ ہاں کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک طرف تو اس میں ہمارے پھسل جانے کا تذکرہ ہے کہ ان کے اندر ارادہ کمزور ہو گیا تھا, لیکن ساتھ ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ واللہ ولیہما, کہ اللہ سٹل ان کا دوست ہے. تو اس سے خوش ہو گئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, ان کو روک لیا, اسباب پیدا ہو گئے. دوسروں نے کہا رہے تم کیوں, کیا ہوا, تم کیوں جا رہے ہو, تم کیوں چھوڑ رہے ہو. یعنی ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو اس طرح ڈھارس دیتا ہے جیسے گرتی ہوئی دیوار کو کوئی ڈھارس دیتا ہے, اور یہ ایک ایسی صفت ہے ایمان والوں کے اندر جو ان کو دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے. اس سے عمل کی دو تین باتیں نکلتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ سچے اور مخلص مومن سے بھی بشری کمزوری کی وجہ سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مت سوچئے کہ کوئی اگر پھسل جاتا ہے یا کوئی اگر بالفرض, اس کو ہم ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں نا, ایک وہ جہاد ہے اور ایک دین کا جہاد ہے, علم کا جہاد ہے. آپ کی کلاس میں کچھ لوگ آ رہے ہیں شروع سے, اب آپ کسی کو نہیں دیکھتے, آپ کہتے ہیں دیکھا پھسل گئی نا, بس شوق دو دن کا تھا, بس اب تو نہیں ہوگا. کبھی مت سوچئے, نہیں, آپ کا اور میرا کام کیا کہ اگر کوئی جانے کی نیت کر رہے نا تو اس کو روکیں, جیسے ان دونوں قبیلے والوں کو دوسروں نے روکا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ مومن کی مثال ہی یہ ہے کہ وہ پورے جسم کی طرح ہوتا ہے, وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر ہم کوئی مشکل دیکھیں, مثال ہے کہ آپ ساتھی جو یہاں کورس کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں بھائی مجھے تو لگتا ہے اب میں یہ کورس نہیں کر سکتی, نہیں اب میرے گھر کے حالات نہیں صحیح, اب میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے, بچے بیمار ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو آپ کا اور میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہاں ہاں بالکل, میں بھی یہی سوچ رہی ہوں. یہ سوچے اور بس پڑھ لیا نا, بہت پڑھ لیا, نہیں آپ کے نہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ کام چلتے رہیں گے, یہ تو اصل میں ٹیسٹ ہے. اور حقیقت ہے, یاد رکھیے کہ اللہ ہرڈل ریس کی طرح ہمیں چلواتا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک ریس میں رکاوٹ آئے گی, اور اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کیا اس ریس سے یہ گیو اپ کر جاتا ہے کہ مجھے نہیں کھیلنا, یا پھر رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. یہی جہاد ہے, تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہونا. اور اس پہ ایک بڑی اچھی مثال بنتی ہے کاکروچز کی. کاکروچ کو کوئی پسند نہیں کرتا, لیکن ان کی ایک بڑی پیاری عادت ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر ایک باسکٹ میں بھر کے آپ کاکروچز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرے نا, تو آپ کو اس باسکٹ کے اوپر ڈھکن نہیں لگانا پڑتا اس خیال سے کہ یہ گر نہ جائے. کیوں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی کاکروچ اگر وہاں باسکٹ سے نکل کے کناروں کی طرف جانے لگتا ہے نا, تو باقی سارے کاکروچ اس کی ٹانگیں کھینچ کے اس کو واپس بلا لیتے ہیں. تو یہ مومنوں میں بھی صفت ہونی چاہیے. ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ اپنے ساتھیوں میں دیکھیں کوئی کیوں نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے, پریشان ہے, بہت دن سے نہیں دکھا, چھٹیاں بہت ہوتی ہیں. تو آپ یہ نہ کہ ہمارا کون سا کام ہے, ہمیں تھوڑی یہ ذمہ داری دی ہے, بلکہ ہم اور لوگوں سے کہیں. اچھا ہوتا کہ اگر ہم نہیں آنا چاہتے نا, تو پہلے ہم دوسرے بھی دو تیار کر رہے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے, مشکل ہے نا, مجھے بھی لگ رہا, میں بھی چھوڑ رہی ہوں, میرا بھی خیال ہے, چلو اکٹھے چھوڑتے ہیں, اچھا یہ کہہ دیں گے. یعنی انسان اپنے آپ کو دوسرے کے پیچھے رکھنا چاہتا ہے. تو یاد رکھیے کہ سچے مومن کے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری آتی بھی ہے نا, تو اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس کو سنبھال دیتی ہے, وہ اس کو سنبھال دیتی ہے, اور وہ ان کو اس کام کے کرنے سے پہلے ہی روک دیتی ہے. اللہ نے ان کو روک دیا, اور اس سے پتا چلا کہ اللہ پھر بھی دوست رہتا ہے, کیونکہ وہ اللہ ہی فل یتوکل المؤمنون, اللہ ہی کے اوپر توکل کرتے ہیں ایمان والے. یہاں لفظ توکل آیا, واؤ کاف لام اس کا روٹ ہے. توکل کس کو کہتے ہیں, بڑی جامع ایک تعریف ہے, وہ آپ کو لکھاتی ہوں. اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ اور یہ یقین محکم کہ اس کا حکم اٹل ہے, یعنی ٹل نہیں سکتا, جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کے رہے گا. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کے ضروری اسباب کے مہیا کرنے میں بھی پوری جد و جہد کی جائے, اس کو توکل کہتے ہیں. اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں, اس بات پر پورا یقین کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ہو کے رہے گا, لیکن ساتھ ساتھ اسباب کو بھی استعمال کیا جائے. حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جو شخص ترک اسباب کو توکل کہتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض کرتا ہے. بعض لوگ کام کرتے کراتے کچھ نہیں کہتے ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا ہوا ہے. توکل کیا ہے؟ ایکل و توکل, گھوڑے کو باندھو, اونٹ کو باندھو, پھر توکل کرو. ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے, آپ نے کہا کہ گھوڑا اونٹ کدھر ہے؟ کہا باہر ہے. کہا باندھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں, کھلا چھوڑا آیا ہوں. کیوں بھائی؟ اللہ مالک ہے, اللہ کے اوپر توکل کیا. آپ نے کہا گو جاؤ واپس, ایکل اس کو باندھو. ایکل رسی سے باندھنے کو کہتے ہیں, کہ جاؤ اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو توکل کیا ہے؟ کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے. مثلا آپ یہاں آتے ہیں, کہیں بھی گھر کو لاک کر کے آئیں, دروازے بند کر کے آئیں, کھڑکیاں بند کر کے آئیں, آپ جو بھی طریقہ ہے اس کو اختیار کر کے پھر کہیں کہ اللہ میں نے تو کوشش کر لی اس گھر کو سیکیور رکھنے کی, اب تیرے اوپر توکل ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کے دروازے کھول دوں, سونا چاندی گھر کے باہر دروازے پہ رکھ دوں کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا, تو یہ توکل نہیں ہے, یہ مذاق ہوگا توکل کا. تو پتہ کیا چلا؟ کہ مسلمان اپنی ساری کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں کرنا کہ اسباب پہ بھروسہ کر لیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ بھی نہیں کرنا کہ کچھ نہ کرو اور اللہ پہ ڈال دو. آج امت مسلمہ کے اندر یہ کمزوری آ گئی کہ کام کرنے کرانے کو دل نہیں چاہتا, اور آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا, اور اللہ تعالیٰ کا تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ وہ خود ہی ہمیں ٹھیک کر دے گا, یا نہیں کرنا تو اسے نہیں کرنا. تو درست بات کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کی جائے, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کام کیا جائے. اب آپ دیکھیے یہاں پھر ایک بہت ہی خوبصورت کمپیریزن دیکھیے گا. ایک طرف عبداللہ بن ابی نے پلٹنے کا ارادہ کیا, اور دوسری طرف ان دو قبیلوں نے کیا. اللہ نے عبداللہ بن ابی کو کیوں نہیں واپس آنے کی توفیق دی؟ ان دو کو کہ دل, ان کے دل کیوں باندھ دیے؟ سوال واضح. یعنی وہ بھی 300 کے ساتھ نکل رہا تھا, اللہ نے اس کے دل کو کیوں نہیں باندھا؟ اس لیے کہ اللہ اس کا ولی نہیں تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ہم بعض دفعہ جو نیکی کے کام سے پیچھے رک جاتے ہیں نا, اصل میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی دوستی نہیں ہے ہمارے ساتھ, ہم اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ اللہ ہمیں آنے دے. دیکھیے سمپل سی بات یاد رکھیے گا, شاید آپ کو ساری زندگی یہ بات یاد رہے, اور وہ کیا کہ آپ ہر ایک کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے, آپ کے گھر میں وہی آتا ہے جس کو آپ چاہیں. ایسے ہی ہے نا, یا آپ کی محبت ہو, ہر بندے کے تعلقات کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں نا, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے طرف نہیں آنے دیتا, اللہ بلاتا سب کو ہے. واللہ یدعوکم الی دار السلام, اللہ کی پکار رات دن لگتی, آؤ آؤ. لیکن جب بندہ ایک خاص حد تک منکر ہو جائے, انکار ہی کرتا رہے, جس کو کہتے ہیں ڈھٹائی پہ آ جائے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے اب میں نہیں تمہیں آنے دوں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دعوت دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں آئیے گا, وہ کہتے ہیں اچھا آؤں گی, پھر نہیں آتے. وہ ایک الگ بات ہے, کوشش کے باوجود نہ آئے, اسباب نہیں بن رہے, حالات نہیں بن رہے, تڑپ بہت ہے. بعض لوگ ٹالنے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں, تو مجھے اس وقت خوف آتا ہے. میں ایک جملہ بولتی ہوں اکثر, میں کہتی ہوں کہ دیکھیں آج تو یہ ہو رہا ہے نا کہ میں نہیں آ رہی, کہیں وہ وقت نہ ہو کہ اللہ مجھے کہہ دے کہ میں نے تمہیں نہیں آنے دینا. یہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی کے دل میں کھوٹ تھا, نفاق تھا, چاہے ظاہر وہ کیسے حال حلیے والا تھا, اللہ نے اس کو نکال کے باہر پھینکا. اللہ وہ درجے اس کو دینے ہی نہیں چاہتا تھا جو دوسرے مومنوں کو ملنے والے تھے. اس کے برعکس یہ دو قبیلے جو پیچھے ہٹنے لگے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. اس سے ایک اور بات بھی عمل کی نکلتی ہے, اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ چانس دیتا ہے. ہم لوگوں کو ایک ہی چانس دے کے فتوا دے دیتے, نہیں 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 اس کو ازما لیا, یہ کھوٹا ہے, یہ بس ایسے ہی اوپر اوپر سے کرتے ہیں, انہوں نے یہ کام کرنا نہیں وہ نہیں. نہیں, اللہ انسانوں کو سیکنڈ چانس دیتا ہے, آپ بھی دیا کریں. ایک بندے کو آپ نے دعوت دی, وہ دین کے اوپر آ گیا, بات ہو گئی, کچھ دن آیا پھر رک گیا, تو بس ختم. نہیں نہیں, آپ اس کو دوبارہ بھی چانس دے سکتے ہیں ہر موقع پہ. یاد رکھیے انسان انسان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے. پھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر نیت میں خلوص ہو تو انسان خود اپنی غلطی پکڑ لیتا ہے. سچ ہے نا, ہمیں اپنی غلطیاں کیوں نہیں پتہ چلتی؟ ہم دوسروں کے کندھے پہ تلوار رکھتے ہیں, نہیں وہ بچوں کا مسئلہ ہے, وہ فلاں کا مسئلہ ہے, وہ گھر کا مسئلہ ہے. اصل میں ہمیں اپنی غلطی نہیں پتہ چلتی کہ ابھی وہ ذوق یقین پیدا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جس کو اس بات کا یقین آئے کہ میں اس کام پہ نکلی ہوں تو میرا جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے, کیا پھر وہ دوسروں کی طرف دیکھے گا یا ان کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دے گا؟ پھر آپ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا, اور وہ کیا کہ جب لیڈرشپ کے خلاف بدگمانی ہوتی ہے نا تو قدم جمتے نہیں ہیں. عبداللہ بن ابئی کا سارا سر جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا, اسی لیے میں نے شروع میں وہ آپ کو واقعہ سنا دیا. ہر موقع پہ ہی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے ٹیلی کرتا تھا, میں ہوتا تو کیا تھا, میں مقابل پہ. جیسے وہ دو لوگ ہوتے ہیں نا ایک کرسی کے لیے, تو ایک حزب اقتدار میں گیا تو دوسرا اختلاف میں گیا. ہر موقع پہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے مقابل کیا. اب لیڈر تھے نا اللہ کے نبی, جب لیڈر کے اوپر شک آ گیا نا, بدگمانی آ گئی, نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ایسا بندہ کبھی دین پہ نہیں جمتا. ہم سب اپنے لیے یہ باتیں لکھ رہے ہیں, کہیں چلتے چلتے اگر ہم لڑک گئے نا تو دوسروں کو مجرم قرار دینے سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کہیں میرے اندر تو یہ بات نہیں تھی. ہاں اگر اپنی ذات کے علاوہ کوئی اپنی فطری سستی ہے, بزدلی ہو سکتی ہے, کسی کو نیند بہت آ سکتی ہے, کسی کو بھوک بہت لگ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو چلاتے ہی رہتا ہے, موقع مل جاتا ہے. لیکن جہاں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آگے نہیں جانے دیتا. اچھا اب یہاں پہ یہ واقعہ سنا دیا کس بات کی روشنی میں, کہ مسلمانوں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے معاملہ کیا. ابھی جنگ کے حالات نہیں شروع ہوئے, ٹیلی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں احد کی بات دی, ساتھ ہی بتا دیا کہ تم کیوں غم کرتے ہو, کیا تمہارا رب تمہیں احد میں فتح نہیں دے گا؟ حالانکہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور البتہ تحقیق تمہاری مدد کر چکا اللہ بدر میں, اور جبکہ تم بڑے ہی کمزور تھے. لہذا فتقوا اللہ لعلکم تشکرون, پس اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر ادا کرو. مسلمانوں کی ہمت بندائی جا رہی ہے کہ آج تو تم اور زیادہ ہو, ذرا سوچو تو صحیح, ایک سال پہلے اللہ نے تمہیں کیسی فتح دی. اللہ تعالیٰ موریل بلند کر رہے ہیں, مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کر رہے ہیں کہ کیا ہوا, آج تو تم 1000 ہو, چلو 1000 سے بھی کھوٹے نکل گئے, 300 پیچھے, 700 رہ گئے ہو, تو لو کیا ہوا. کل یاد کرو ماضی کا وہ واقعہ جب تم بدر کی میں تھے, بہت چھوٹے تھے, بہت تھوڑے تھے, اذلہ یعنی بالکل کمزور تھے, مراد یہ کہ تمہاری کوئی سہ نہیں تھی, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جس ذات نے اس وقت تمہاری مدد کی, کیا وہ تمہاری مدد آج نہیں کر سکتی؟ کرنا کیا ہے, اللہ کی مدد کو لانا چاہتے ہو تو فتق اللہ, اللہ اکٹ تقوی اختیار کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, پہلی بات ہے کہ حوصلے ٹوٹ رہے ہونا, تو بہترین معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا حوصلہ بلند کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اپنے کام کے لیے چنا, اور جہاں نبیوں کو تھوڑی مشکل آئی تو آسمان سے تسلیاں اترتی ہیں. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے, لشکر اسلام کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, ان کی تسکین ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہوا, غم نہ کرو, ہو جائے گا معاملہ. اور اگر اس آیت کو ہم غزوہ احد کے بعد کی آیت سمجھے نا, تو پھر اس سے مراد کہے کہ کیا ہوا, اگر احد میں تمہیں مشکل ہوئی, تمہارے مارے گئے, تکلیف دہ حالات ہوئے, تو کیا ہوا ایک موقع پہ بدر میں فتح نہیں ہوئی تھی؟ اس سے عمل کی بات کیا ملتی ہے کہ جب کوئی نقصان ہو تو اس وقت انسان کسی فائدے کو سوچ لے. کبھی بیمار ہونا تو صحت کے دنوں کو سوچ لے, یہ ہے لعلکم تشکرون. کبھی انسان کو کوئی غم ملے تو خوشیوں کے دن سوچ لے, کیونکہ زندگی جو ہے یہ دھوپ اور چونک کا نام ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس, ہم ان دنوں کو لوگوں کے بیچ میں پھیرتے ہیں, اور لڑائی تو ایک ڈول ہے, کبھی ایک کے ہاتھ میں کبھی دوسرے کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں غم نہ کرو, پھر کیا ہوا, تم سے یہاں غلطی ہوئی, تمہیں شکست ہوئی, تو کیا ہوا, کل تم جیتے بھی تو تھے. بالکل وہی انداز نہیں لگ رہا جیسے آپ میں سے کوئی اپنے بچے کو جس کے تھوڑے کم نمبر آ گئے اور وہ یوں مرجھایا ہوا بیٹھا ہوا رونا آ رہا ہے اس کو کہ یہ کیا ہوا, تو آپ کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا, دیکھو پچھلے 3 ماہ پہلے تم فرسٹ بھی تو آئے تھے نا, کیا ہوا اگر سیکنڈ آ گئے ہو, انشاءاللہ محنت کرو گے اگلے سیمسٹر میں تم پھر فرسٹ آؤ گے. حوصلہ ملتا ہے, ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے اس بات سے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہیے جو حوصلہ دینے والے ہوں, حوصلہ توڑنے والے نہ ہوں. یعنی پیسیمسٹ اور آپٹامسٹ, یہ دو لفظ ہیں. ایک لوگ ہوتا ہے جو ہمیشہ روشن چہرہ دیکھتے ہیں, روشن خیال ہوتے ہیں, ہمیشہ اچھی چیز دیکھتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی نیگیٹو چیز دیکھتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ یہ گلاس ہے نا, اس کو پی کے دکھاتی ہوں, پھر یہ دیکھیے پانی ہے نا,
اگر آپ نے سے پوچھا جائے کہ یہ گلاس کی کیفیت بیان کریں, کچھ لوگ کیا کہیں گے؟ ون تھرڈ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے, سچ ہے نا؟ اور کچھ کیا کہیں گے؟ ایک حصہ خالی ہے. یہ جنہوں نے یہ دیکھا نا پانی ہے, یہ آپٹامسٹک ہیں, یہ روشن خیال ہے, یہ زندگی میں روشن پہلوؤں کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیے, ہر انسان کی زندگی میں کسی لمحے کو غم آ سکتا ہے, حالات کے اندر انسان دوچار ہو سکتا ہے. اپنی زندگی کی عادت بنائے, اپنے بچوں کو اسی طرح ریز کریں کہ ہمیشہ روشن پہلو دکھائیں. آج تو مسلمانوں کے اوپر بھی حالات کی ایسی نیگیٹو باتیں کر کر کے بعض دفعہ لوگوں کے حوصلے توڑے جاتے ہیں. اسلام یہ ہے, ایسا ہو گیا, اب تو مسلمان ڈوب گئے, اب تو ہوں گے نہیں. کبھی بھی نہیں, ہمیشہ اسٹرانگ باتیں کریں, اچھی باتیں کریں. نہیں, اسلام ابھرے گا, اب دوبارہ لوگ دین پہ آ رہے ہیں. نہیں, آج کے یگسٹرز کا بہت دین کی طرف شوق ہے, اب دیکھنا اسلام کا سورج دوبارہ نکلے. اس طرح کی باتیں کریں کہ جس سے حوصلے بلند ہو. اور جو لوگ ہمیشہ نیگیٹو چیز دیکھتے ہیں نا, ان کا حال تو یہی ہوتا ہے کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی, اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی. کل تک میاں اچھا نہیں تھا, بچے بھی اچھے نہیں ہیں. کچھ لوگ ہمیشہ جلتے کڑتے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کو ضرور کچھ کردار ایسے دکھیں گے جو ہمیشہ شکوے کرتے ہیں. کبھی آپ ان کے چہرے پہ خوشی نہیں دیکھیں گے, کبھی تشکر نہیں دیکھیں گے, کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کو کوئی خیر ملی ہے کہ نہیں ملی. جب شکوا کریں گے یہی کریں گے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا, اور ہمارے ساتھ تو زمانے نے ہمیشہ ظلم کیا. نہیں, اللہ تعالیٰ کرے فتک اللہ, دو چیزیں ادھر, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف, اور لعلکم تشکرون, شکر. جتنا تقویٰ بڑھتا ہے نا, اتنا انسان کی طبیعت میں شکر آتا ہے. کیونکہ ایسا شخص دنیا کی کسی چیز کو اپنا حق تو سمجھ کے نہیں لیتا, وہ تو اللہ کی نعمت ہی سمجھ کے لیتا ہے. تھوڑا بھی ملے گا وہ کہے گا اللہ میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا. اور دوسرا کیا ہے, وہ اس کو جتنا بھی ملے تو کہتا ہے ملے ہی کیا. دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس اتنا کچھ زندگی میں آ جاتا ہے کہ ہم اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے, نتھنگ ٹو اٹ. مثلا آپ بچوں کی تربیت میں اگر یہ چیز ڈال دیں کہ ہر وقت ان کے پاس کھانا پینا فراخ ہے, بے شمار ہے. جب فریج کھولی, فریج بھری ہوئی ہے, فریزر کھولا بھرا ہوا ہے, سنیکس کی الماریاں بھری ہوئی ہیں, کیا خیال ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں. چند دن کے بعد کہیں گے کیا کھائیں, نتھنگ ٹو, سب سے یہ میں بور ہو گئے. ایسوں کا علاج کیا ہے کہ آپ ان کو 15 دن کچھ نہ خرید دیں, انہیں کہ جو گھر میں وہی کھاؤ. یقین کریں, یہ پہلے دور کے لوگ یہ کہا کرتے تھے ایسی چیزوں کو. کیونکہ جب آپ ایک برتن کو ہمیشہ ہی بھرا رکھیں گے تو خالی کیا ہوگا, آپ پیٹ بھرے پہ پھر کھائیں گے, آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. بالکل اسی طرح کے رویے لوگوں کو بالکل بے حس بنا دیتے ہیں کہ جب ان کو بالکل دوسری طرف دکھائی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو ایک بڑا خوبصورت سبق دکھا رہا ہے کہ دیکھو, اگر اللہ کی فتح, اللہ کی مدد لینی ہے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو, اور اللہ کا شکر کرو, نعمتوں کو قدر کرو, شکر کرو. یہ 700 بھی تو تمہارے ساتھ ہیں, یہ بھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. اللہ کے نبی کے حوصلے بلند کیے جا رہے ہیں. کیا ہوا اگر ادھر اتنے 3000 لوگ ہیں تو کیا ہوا اگر یہ 700 بھی نہ ہوتے. تو انشاءاللہ یہ سوچ جو ہوتی ہے نا, یہ انسان کو پھر ہر وقت اس خیال میں رکھتی ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی, پہلیوں کا بھی حق نہیں ادا کیا, اور کیا ملے. اور یہ سوچ پھر انسان کو زندگی میں بہت آگے بڑھاتی ہے. ورنہ جو سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں, جو ہمیشہ اپنی ذات میں کھوئے رہتے ہیں, وہ تو پھر اللہ سے بھی ناراض ہی رہتے ہیں. آپ آزما کے دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں کسی کو کسی نے کہا کہ شکر کریں تو کہتی دیتا ہی کی سو. کس پہ شکر کریں, اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا. انسان کھڑا نہیں ہو سکتا اپنی جگہ پہ اگر وہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے. تو لہٰذا پتہ کیا چلا کہ کل جس نے فتح دی تھی آج شکست ہو گئی. کوئی بات نہیں, تمہارے اندر ایمان ہے لیکن اللہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. احد کی شکست میں جو تربیت مقصود تھی وہ بدر کی فتح میں نہیں تھی, کیونکہ بدر کے فوراً بعد دیکھیے منافقین بھی اسلام کی طرف آ گئے. اور احد کی اس شکست کے بعد آپ دیکھیں گے اسلام کو کتنے بڑے فائدے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, اور اس پہ ضرور محاسبہ کریں گے کہ کیا واقعی ہم اپنی زندگی میں ایک رخ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں یا دوسرے پہ. یہاں تک کہ آیتوں کی تلاوت بھی سنیں گے اور غور و فکر بھی کریں گے.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
جی آگے دیکھتے آیت نمبر 124. اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. جب آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے گئے ہیں. یہاں سے دوبارہ غزوہ احد ہی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو اور اس وقت جو ساتھی آپ کے ساتھ تھے ان کو تسلی دینا ڈھارس دینا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ نبی جب آپ کہہ رہے تھے یعنی اس تقول للمؤمنین اور جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے, تم سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہے تھے؟ اور یہاں خاص طور پہ مومنین سے مراد وہ صحابہ کرام جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ یکفیکم, کیا یہ تم کو کافی نہیں ہے؟ کیا بات؟ یکفیہ کا لفظ کافا یا سے ہے, کفایت کرنے کا لفظ اسی سے آتا ہے, کہ کیا آپ کو یہ بات کفایت نہیں کرتی؟ کیا کہ ایومدکم, یہ کہ تمہاری مدد کرے, میم دال دال اس کا روٹ ہوتا ہے, کہ تمہاری مدد کرے ربکم تمہارا رب بھی سلاستی آلاف سات تین, سلاست تین آلاف الوف جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے, الف کی جمع حمزہ لامفا اس کا روٹ ہے, ہزاروں مراد ہے اس سے, من الملائکتی فرشتوں میں سے, منزلین جو اتارے ہوئے. کہ کیا مسلمانوں تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ؟ اب یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں تھا؟ کیا بدر میں تھا کہ احد میں تھا؟ آیت کو دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا, کیونکہ اس تقول اور پچھلی آیت میں بدر کا تذکرہ اور اس سے پیچھے آیتوں میں احد کا تذکرہ تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو تھا یہ کس طرح ہونا چاہیے, کس وقت تھا؟ تو اشارہ اس میں ملتا ہے غزوہ بدر ہی کی طرف, چونکہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ساتھی تھے وہ بہت تھوڑے تھے, اور بدر مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل دور ایک کنویں کا نام ہے, اسی وجہ سے پھر اس جنگ کو غزوہ بدر کہا گیا. یہ مقام بہت اہم اس لیے تھا کہ وہاں سے پانی جو تھا وہ مدینہ شہر کی طرف بھی آتا تھا, اور اسی جگہ پہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی. ہجرت کا دوسرا سال تھا, جمعہ کا دن تھا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے, انشاءاللہ سورۃ الانفال میں جہاں ہم غزوہ تبوک کو تفصیل سے دیکھیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جب صف بندی کی لوگوں کو ان کی جگہ دے دی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پہ, عریش اس کو کہتے ہیں, وہاں پہ آ گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیے تھے, اور اس دعا کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہم انجسلی, اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما, اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. آپ اتنے جوش کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے پاس بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کندھوں سے چادر گر گر جا رہی تھی, یعنی آپ کو یہ بہت غم تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگ جو اتنے سال تقریباً 13 سال مکہ میں ظلم و زیادتی سہنے کے بعد اسلام پہ جمے ہوئے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہ بھی کافروں کے ہاتھوں سے مارے جائیں, نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر زمین پہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کبھی بھی نہیں ہوگی. اس سے بھی آپ کو اللہ کے نبی کا درد محسوس ہوگا. آپ کو یہ غم نہیں تھا کہ میری پارٹی کے لوگ تھوڑے نہ ہو جائیں, میری جماعت اور میرے گروہ کے لوگ کم نہ ہوں, بلکہ غم کیا تھا کہ اللہ اس زمین پہ تیرا نام لینے والے کم نہ ہوں. اور یہی ایک سچی سوچ ہوتی ہے ایک ایمان والے کی, کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے چاہے وہ جنگ کا مقام ہو یا کوئی دوسرا مقام ہو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے 3000 فرشتوں کے اترنے کی بات ہے, بلکہ صرف 3 ہی نہیں, یہ بڑھ بھی سکتے ہیں. کیسے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا, بلکہ اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو, ویاتوکم من فورہم حاسا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور وہ آئیں تم پر اسی دم تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 نشان لگے ہوئے فرشتوں کے ساتھ. کیا پتا چلا کہ شروع میں مدد کا وعدہ تھا 3000. اگر تین لفظ کو احد کے ساتھ دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ گئے تھے نا, تو اللہ نے ساتھ ہی آیت میں 3000 فرشتوں کی بات کر دی جو اس کا 10 گنا ہے. چاہے احد کا معاملہ ہو یا بدر کا, اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب ایک ایمان والا اللہ کے راستے میں جم جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بہت ساری ہوتی ہے, اور جتنا زیادہ صبر ہوگا تقویٰ ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی مدد آئے گی. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد مشروط ہے, شرط کے ساتھ ہے. شرط کیا ہے؟ صبر اور تقویٰ. کم ہوگا تو مدد کم ہوگی, صبر اور تقویٰ زیادہ ہوگا تو مدد اتنی ہی زیادہ ہوگی. دیکھیے کہ فرشتوں کا نازل ہونا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری تھی. یہاں یہ جو لفظ ہے نا فوری ہم, اردو میں ہم لفظ سنتے ہیں نا فوراً, یہ وہی چیز ہے, جوش کے ساتھ. یعنی فرشتے آئیں گے تمہارے پاس, کوئی بات نہیں اگر انسان نہیں ہے تو کیا ہوا. کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں مسلمان لڑ رہے تھے تو پہلے ہی تھوڑے تھے اور کافر پہلے ہی زیادہ تھے, اتنے میں خبر بھی پھیل گئی کہ ایک شخص تھا قرص مشرک تھا, کہا کہ وہ اپنے ساتھ اور زیادہ لوگوں کو لے کے آیا ہے, نئی کمک ملی ہے کافروں کو. اس سے مسلمانوں کو غم ہوا اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تو پہلے ہی تھوڑے ہیں, اب تو ان کے ساتھ اور بھی لوگ آ رہے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ کیا ہوا اگر وہ شخص اپنی مدد لے کے کفار کے لیے آ رہا ہے, تو ہماری مدد کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج رہا ہے. شروع میں اللہ نے 3000 کا وعدہ کیا ہے, لیکن اگر صبر اور تقویٰ بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی مدد دے گا. اور پھر واقعی ایسا ہوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی, فرشتے آئے. کتنے آئے اس پہ دیکھیے, پورے قرآن پاک میں 3 مقامات ہیں. یہاں 3000 کا تذکرہ, پھر آگے 5000 کا تذکرہ آیا ہے, سورۃ انفال میں 1000 کی بھی بات آتی ہے. اب اس پہ کوئی بحث کرے کتنے آئے تھے بھائی, اچھا 1000 تھے کہ 3 تھے کہ 5, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم فرشتوں کے آنے میں بھی مت الجھو. مومن فرشتوں پہ بھی توکل نہیں کرتا, ان پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا, بلکہ حاضر یمددکم ربکم, یہ تو مدد کرنے کا طریقہ ہے, یہ تو تمہارے رب کے مدد کرنے کے طریقے ہیں. بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین, نشانی لگے ہوئے فرشتے. نشانی سے مراد یہ ہے کہ ان کی پشتوں پہ کچھ نشان تھے یا عام انسانوں سے فرق تھے. جب بدر کا میدان تھا تو مسلمان کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم کسی کافر کو مارنے لگتے تھے, لیکن ہمارے مارنے سے پہلے اس کافر کا سر جو تھا کٹ کے زمین پہ گر جاتا تھا, تو ہم بڑے پریشان ہوئے. اسی طرح میدان جنگ میں کسی نے ایک پکار سنی, کوئی کہہ رہا ہے حیزوم جلدی کرو, اقبل حیزوم. اب یہ سارے واقعات جنگ کے بعد جب بیٹھ کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے نا, جیسے آپ کسی فنکشن کے بعد باتیں کرتے ہیں, یہ ہوا تھا وہ ہوا, تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا, کسی نے کہا کہ میں نے یہ سنا, کسی نے کہا وہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے کہ حیزوم جلدی چلو. اس سے پتا چلتا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت جبرائیل اپنے گھوڑے کے ساتھ بھی آئے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی مدد ہو رہی تھی. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کافروں کی لاشیں گرتی تھی تو ان کے اوپر جلنے کے نشان تھے, حالانکہ ہم نے میدان جنگ میں کوئی آگ نہیں جلائی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی مار کا ذریعہ تھے, یعنی اس کی وجہ سے ہوئے. تو یہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ہو رہا ہے, فرشتوں کے آنے میں مت الجھو کہ انہوں نے مدد کی. 1000 آئے تو تھوڑی مدد تھی, 2 آئے تو زیادہ تھی, 5 بھی نہیں. اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تسلی دینا چاہتا ہے, کیا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اللہ نے نہیں بنایا اس کو. کس کو؟ ہو سے مراد ہے فرشتوں کا نزول. یعنی جنگوں میں فرشتوں کا آنا یہ دلیل نہیں کہ فرشتے لڑتے ہیں یا فرشتوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں اور زیادہ آئیں گے تو ہوگا, یہ تو تمہارے دل کی تسلی ہے. ورنہ اللہ تو صرف ایک فرشتے کو حکم دے دے اور وہ اپنا پر مار کے سارے کافروں کو اندھا کر دے. پچھلی قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوا, قوم لوط جو تھی, فرشتے نے اٹھا کے اپنے پر کے اوپر ان کو رکھا اور اوپر جا کے نیچے ان کو پٹخ دیا. تو انسان کے اختیار میں تو نہیں, لیکن ایک فرشتہ سب کو مار سکتا ہے. مطلب کیا ہے کہ فرشتوں کا آنا صرف تمہارے دل کی تسلی تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ, تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملے, بھی ہی ساتھ اس کے. اور اصل حقیقت کیا ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو کہ زبردست اور حکمت والا ہے. ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ لِيَقْتَى طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کر دے وہ کافروں کے ایک حصے کو، او یکبتہم، یا ذلیل کر دے ان کو، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو وہ پلٹ جائیں نامراد ہو کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو میں کیوں مرواتا ہوں؟ نمبر ایک، اس لیے کہ لِيَقْتَى طَرَفًا، تاکہ قطع ہو دے. اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں، قطع کلامی، قطع تعلقی، اور طرف کہتے ہیں کنارے کو، اردو میں بھی بالکل انہی لفظوں میں. کہ فرشتوں کے ذریعے مروانا ہوتا تو پھر تو بہت آسان تھا، فرشتے آتے اور ختم کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے مروائے، تاکہ مسلمانوں کا زور ٹوٹے، ان کی طاقت ٹوٹے. اور یک بیتا ہوں، کاف با تا اس کا روٹ ہے، کبیتا کا لفظ ہے، کبتا، کبیتا کا لفظ آگے بھی ایک جگہ پائے گا، ذلیل کرنا، بالکل کسی کا زور نہ رہنا، کچھ بھی نہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو اس لیے ہوا کہ ان کافروں کا زور ٹوٹے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور یہ نامراد ہو کر نکلے. خائب کی جمع ہے خائبین، خا حمزہ با اس کا روٹ ہے، نامراد کے معنوں میں، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں کا بالکل معاملہ ہی بگڑ گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فرشتوں کا آنا، یہ جانا، یہ تمہاری طرف سے، ان کی طرف سے ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، نہ تعداد میں الجھو، نہ فرشتوں کی طاقت میں الجھو، کیونکہ یہ سراسر اللہ کے فیصلے ہیں. ہمارے لیے ان ساری آیتوں میں جو ایک ہی ٹاپک کی تھی، پتہ کیا چلا؟ نمبر ایک، مشکلات سے نہیں ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو. اصل بات یہ کہ تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو بات پوری ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری بات اس میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی مدد آنے کی شرائط ہوتی ہے، مشروط ہے تقویٰ اور صبر. یہ دو چیزیں ہیں جس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. صبر کے بغیر بھی دین غالب نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھیں، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے، میدان جہاد دیکھ لیں. آج اگر مسلمان مختلف محاذوں پہ لڑتے ہیں، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے. جتنا انسان کا تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی مدد بڑھتی جاتی ہے. سورۃ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ایک ایک مسلمان 20-20 کافروں کے مقابلے میں بھاری پڑتا ہے، شرط کہہ کے تقویٰ ہو. اللہ کے نبی کے دور کے صحابہ کے ایمان بلند تھے، تو 20-20 کے مقابلے میں ایک تھا. اب کہا چلو کچھ نہیں، گرے گزرے دور میں ایک مومن کے مقابلے میں دو کافر بھی آ جائیں تو بھی مدد ہو جائے گی. یعنی ایمان کا جو گراف ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ساری چیزیں بڑھتی ہیں. اب دیکھیں گے کہ یہ اس پوری سورت کے اندر، خاص طور پہ غزوہ احد کے تناظر میں، جو چیز بار بار بتائی جا رہی ہے نا، وہ صبر اور تقویٰ. کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کو اللہ کی نظروں میں بھی کامیاب کرتے ہیں، اور انسانوں کی نگاہوں میں بھی انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو، تم اپنے آپ کو اللہ پہ ڈالو، تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے گا. آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا کہ جب پاکستان بنا، اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی، 1965 کی جنگ تھی، 65 کی جو وار تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی سرحدوں پہ سبز چوغوں میں کچھ مخلوقات اتری تھی، مسلمان جیت گئے تھے اس جنگ میں، حالانکہ اس پاکستان نیا بنا ہوا تھا، ابھی کوئی اتنے اسباب بھی نہیں تھے. اس کے بعد 1971 کی جنگ، 71 کی جو وار تھی، اس میں مسلمان نے اپنا آدھا حصہ کھو دیا. تو بعض لوگ اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب پاکستان نیا بنا تھا، مسلمانوں میں بھی وہ قربانیاں ان کو یاد تھیں، ان کے اندر وہ جذبے تھے، جوش تھا، اللہ پہ توکل تھا. تو شروع میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو مدد دے دی ہوگی، یا اللہ عالم کیا حالات تھے، مجھے پرسنلی کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں. لیکن آہستہ آہستہ جب قوموں کے اندر ایمان کم ہو جاتا ہے، تو اللہ کی مدد ختم ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ اصول صرف میدان جنگ کا نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر مقام کا ہے. آپ کھانا پکا رہے ہیں نا، آپ کا کھانا کب اچھا پکے گا؟ آپ کا کھانا کب کافی ہوگا؟ جتنا آپ کا اللہ کے ساتھ توکل ہے. بعض خواتین کی تو میدان جنگ یہی بہت ہے نا کہ 50 مہمان گھر میں آ رہے ہیں، ان کے لیے تو یہی بہت بڑا محاذ ہے. سب کچھ پکا کے بھی آخری وقت تک کانپ رہی ہوتی ہیں، تھوڑا لگ رہا ہے صحیح نہیں ہے، لگتا ہے چاول نرم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ جو خوف و ہراس ہوتا ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ آپ اپنے کام کو کرنے کے بعد اب اللہ پہ نہیں چھوڑ رہے. جتنا ایک انسان اپنے میٹرز کو، اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دے گا نا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنی اس کی زندگی میں اس سے خیر بھی آئے گی، اور اس کو اس سے اللہ تعالیٰ خود بخود تسلی دے دے گا. ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ ہر وقت بھکھلائے نہیں رہنا چاہیے، صبر اور تحمل بہترین چیزیں ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ تو ہم انسانوں کو اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی نظروں میں پنپنے کے لیے ہم خود کو بیمار کر لیتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں. بیمار ہو جاتی ہیں خواتین صرف یہ سوچ کے کہ جی دعوت ایک پکائی تھی, ایک دعوت کے بعد آٹھ دن بستر پہ پڑنا ہمیں گوارا ہوتا ہے, صرف یہ کہ کوئی کمی نہ ہو, کوئی اس طرح نہ ہو, ویسے نہ ہو. لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی نظریں رکھے, اور وہ ذات ایسی ہے کہ جو بندے کو مدد دیتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اے اللہ میں جو کر سکتی تھی میں نے کرا. دیکھیں کوشش کرنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ تیاری کا وقت وہ ہوتا ہے جب کام ابھی شروع نہیں ہوا. جب کام ہو رہا ہے اس دوران بکھلانا انتہائی بیوقوفی کی بات ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کو چھوٹی سی دعوت ارینج کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, وہ پہلے وقت سے تیاری کرتے ہیں, پلیٹیں کتنی چاہیے, گلاس کتنے چاہیے, نیپکن کیا چاہیے, کھانا یہ وہ. وہ اس فنکشن کے دوران بڑے ریلیکس ہوتے ہیں, خود بھی دوسروں کو بھی ریلیکس رکھتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی کیا ہوتا ہے, کریوس برپا کرنا, پلیٹیں نہیں پلیٹیں نہیں, چمچ نہیں چمچ نہیں, اتنا خوف کرتے ہیں. بعض وقت کھانا کم ہے, کھانا کم ہے, لوگ زیادہ, میں نے ادھر فون کر دیا, میں نے اس کو کر دیا, بعد میں پتا چلتا ہے کہ اتنا کھانا بچ گیا, اتنا یہ بچ گیا, وہ جی وہ یہ غلط فہمی ہوئی تھی. وہ مس مینجمنٹ ہوتی ان چیزوں سے. ابھی انشاءاللہ جب اگلی آیتوں کو ہم پڑھیں گے اس غزوے کے ناطے سے, اس میں ایک ہی غلطی ہوئی تھی مسلمانوں سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو جو آپ کو دیا گیا تھا, ایک نصیحت یا ایک انسٹرکشن جو دی گئی تھی, اس کو فالو نہیں کر سکے. پھول کی وجہ سے ہوئی یا اس میں کوئی اور وجہ تھی, لیکن ایسی بھگدڑ مچی کہ مسلمان میدان جنگ جو جیتا ہوا تھا اس کو ہار گئے. تو انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے. کوئی بھی کام دنیا میں آخری کام نہیں ہوتا. اگر آپ دعوت بنا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, بالفرض کچھ بھی اچھا نہیں پکا, بٹ پھر کیا ہوا, انسان ہے میرے ہی جیسے ہیں. میں کیوں بڑی بنتی ہوں, میں نے کیوں بڑی ڈھینگے ماری ہوئی ہیں کہ میں بہت اچھا پکاتی ہوں, پھر نہیں آتا مجھے, بس ایسے ہی آتا ہے. اس سے عزت اور بےزتی کا کوئی مقام نہیں ہے. جب ہم بہت ساری چیزوں کو ذہن سے سوار کر لیتے نا, تو اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پاتا. اسی طرح دین اور دنیا کے باقی کاموں کو بالکل اس کی جگہ پہ رہے, اور یہ سوچیں کیا یہ موت کا مسئلہ تو نہیں نا, ابھی قیامت تو نہیں آئی نا, کوئی میرے میدان محشر کی بات تو نہیں نا. یہ گھبراہٹیں ہونی چاہیے انسان کو آخرت کے لیے, میرا وہاں کیا ہوگا, میں وہاں کیا کروں گی. بعض دفعہ دیکھیں ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے, ہماری اس سفر میں کیا کیفیت ہوتی ہے. آخری دن تک, آخری گھنٹوں تک ہم بازاروں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ اس ملک سے ادھر جانا ہے, اور جب ادھر سے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سب کچھ اس ملک سے ادھر جانا ہے, وہاں کچھ نہیں ملتا. جب ادھر جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے یہاں کچھ نہیں ملتا. ایسے لوگ خود بھی دکھی ہوتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو بھی دکھی کرتے ہیں. ہمیشہ سوچیں کہ اللہ میرے معاملے تیرے اوپر ہے, ہو گیا ہو گیا, ختم ختم. ایک ڈیڈ لائن رکھیں, دو دن پہلے تک میری ڈیڈ لائن ہے, میں نے یہ چیز کرنی ہے, ہو گئی ہے ہو گئی, نہیں ہے اب میرے, اب نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. اس اوکے. جو بندہ اپنے آپ کو اس طرح سے مطمئن کر لیتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد آتی ہے. ہم تو چونکہ خواتین ہیں نا, تو اسی طرح کی مثالیں رکھتے ہیں. آپ مردوں کو یہ باتیں سمجھائیں, بزنس میں, کاروبار میں, ہر جگہ یہی اصول ہے کہ جتنا صبر, جتنا تقویٰ, جتنا اللہ پہ بھروسہ ہوگا, اتنا ہی اللہ کی رحمت آئے گی, اتنی اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ کی باتیں نہیں ہیں. اب ہوا کیا کہ جب غزوہ احد کا میدان تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بہت تھوڑے تھے, 700 لوگ تھے, وہاں 3000 تھے, تقریباً 1/4 کا ٹائم بن رہا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے ایک ایسے طریقے سے پلاننگ کری, جنگ کی صف بندی کی, کہ کچھ لوگوں کو تو کھڑا کر دیا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ دو مدو لڑائی ہونی تھی, لیکن 50 لوگ, یعنی 50 لوگ, آپ سوچیں کہ 700 میں سے 50 لوگ از بگ اماؤنٹ, 50 لوگوں کو ایک درہ ہے وہاں. آج بھی اگر اللہ آپ کو موقع دے آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے اس طرح سے. وہ ایک ایسا ٹیلا ہے کہ جس کے پیچھے سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا, باقی طرف پہاڑ ہے, احد پہاڑ تھا. یعنی ایک ایسا میدان جنگ کا نقشہ تھا جو آپ نے چوز کی جگہ, کہ صرف اگر اس ٹیلے کو سیو کر لیا جائے تو دشمن حملہ نہیں کر سکتا. اپنے 50 لوگوں کو, 50 لوگوں کو آپ نے وہاں کھڑا کیا, کہا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا, آندھی ہو, طوفان ہو, فتح ہو, شکست ہو, تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں میدان میں, لیکن تم نے نہیں اٹھنا. اب ان کو کرنا کچھ نہیں تھا, صرف کھڑے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ لڑنے والوں سے بھی زیادہ کھڑے لوگ, سٹیبل لوگ زیادہ اہم ہوتے ہیں. آپ نے کہا ادھر ہو. سعید بن جبیر ایک صحابی تھے, ان کو آپ نے کھڑا کر دیا. اب ہوا کیا کہ مسلمان لڑے، جب کافر آئے ادھر سے مسلمان خوب بے دردی سے لڑے، اور الحمدللہ شروع میں ہی مسلمانوں نے میدان مار لیا کہ جو کافر اتنے زیادہ تھے اور اتنے اپنی تیاری کے ساتھ آئے تھے وہ سب چلے گئے، بھاگنے لگ گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ اپنی چادریں اٹھا کے بھاگ رہے تھے، کسی کی پنڈلیاں دکھ رہی تھیں، کسی کی عورتیں پیچھے بھاگ رہی تھیں، بھگدڑ مچ گئی، سب چلے گئے. اب ذرا تصور میں لائیں کہ دشمن چلا گیا. اب ہوتا کیا تھا اس دور میں کہ جب دشمن چلے جاتے تھے تو جو بھی چیزیں میدان جنگ میں وہ چھوڑ جاتے تھے، ظاہر وہ بھاگتے ہوئے اپنے ہتھیار اور چیزیں تو نہیں لے کے جائیں گے نا، یا اگر ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں تو وہ جیتنے والی قوم کو مل جاتی تھی. اب اس وقت تک ابھی مال غنیمت کی بانٹ کا وہ سارا طریقہ کار نہیں صحابہ کرام کے سامنے تھا کہ جس کی بانٹ آگے سورۃ انفال میں ہم پڑھیں گے، دسویں پارے کی پہلی آیت میں ہی آتا ہے، وعلموا سے لے کے شروع ہوتی ہے. مال جمع کرنے کے شوق میں جو بھی میدان جنگ میں سپاہی تھے وہ اس مال کو جمع کرنے لگے. ٹیلے پہ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ دوسرے چن رہے ہیں تو ان کو لگا کہ اگر ہم تو ادھر کھڑے رہے تو ہمارا مال تو وہ لے گئے. ان کا خیال تھا جس نے جو چن لیا وہ اس کا ہو گیا. ان کو ان کے لیڈر نے کہا بھی کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن ایک تو سامنے مال دکھ رہا تھا، دوسرے فتح دکھ رہی تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. غلط فہمی ہوئی، یعنی انہوں نے کوئی بدنیتی سے نہیں کیا، مس انڈرسٹوڈ کر لیں، یا خواہشوں کا غلبہ جب آتا ہے نا تو ویسے ہی حکم سمجھ صحیح نہیں آتے، یہ بھی بات ایک ہوتی ہے. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. اس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہی یہ ٹیلا خالی ہوا، وہ دشمن جو جا رہے تھے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ ٹیلا خالی ہے، صرف 12 صحابی جو تھے وہ سعید بن جبیر کے ساتھ رہ گئے، اور پورے کے پورے لوگ آ کے نیچے میدان میں کود گئے اور مال جمع کرے، وہ سمجھ رہے جنگ ختم. کفار نے جب دیکھا کہ ٹیلا خالی ہے انہوں نے دوبارہ اپنے سارے لشکر کو جمع کیا، اسی ٹیلے کے راستے واپس آئے. جیسے اچانک حملہ ہونے والی بات ہے نا، اب وہ مسلمان سنبھل نہیں سکے، ایک بھگدڑ مچی. اس دوران ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. آپ کا دندان مبارک شہید ہوا. آپ نے جو سر کے اوپر ایک لوہے کی ٹوپی جس کو ہود کہتے ہیں، اس کے نیچے سنگلیاں سی لٹک رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کی چک کے اندر چلی گئی، یعنی رخسار کے اندر چلی گئی، دانت آپ کا ٹوٹ گیا. اتنے میں یعنی مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے جن کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہو گئے. کسی نے ان کی لاش کو دیکھا تو شور مچ گیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب یہ آپ کریوس دیکھیں ذرا، سیدھا سادہ کام ہو رہا ہوتا ہے، سیدھا چلتا ہے، لیکن ایک جھٹکا آتا ہے تو ایسے لگتا ہے سب ہل گئے. اس دوران جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی لگی، زخم بھی آیا، آپ کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. یعنی آپ کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل گیا جو ابھی اللہ نے نہیں کہا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا ابھی ان میں سے جو بچ کے لوگ جا رہے ہیں ان میں سے ابھی کچھ ایمان والے ہوں گے، خالد بن ولید نے بھی مسلمان ہونا ہے، ابو سفیان نے بھی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے پسند نہیں آئی، تو یہ آیت اگلی اتر گئی کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کسی کام کا اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم، یا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہے. یعنی اللہ کے نبی کو سرزنش کر دی گئی، آپ ڈانٹ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک عذاب ہوتا ہے، ایک لفظ ہے عذاب، عذاب کے اندر سختی ہے، پنشمنٹ ہے. ایک ہوتا ہے بچے کو وہ ڈانٹتے ہیں، اور ایک ایسے آپ کہتے ہیں دیکھو ڈانٹوں گی، ناراض ہو جاؤں گی. یعنی یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے، محبت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں تو نہیں، آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا؟ تو اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، لیس لک من الامر شیء. کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا میں جو کام بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ کی بات، آپ کی دعا، آپ کی بد دعا، ان سب کا بہت مقام ہے، لیکن کسی کو ہدایت ملنی ہے، کسی کو ہدایت نہیں ملنی، اس ساری باتوں کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے یہاں ایک معروف جملہ بولتے ہیں لوگ، ویسے تو محبت میں بولتے ہیں لیکن ہے نہ سمجھی کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے. سنو بھائی یہ جملہ، لوگ عمرے یا حج پہ جاتے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بلایا. یہ آیت اس کا رد پیش کرتی ہے کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، الامر اللہ کے ہاتھ میں. ایک موقع پہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ما شاء اللہ و ما شیتا، اے نبی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے. یہ وہی جملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول چاہے. تو آپ نے فرمایا کہ اجالتنی للہ ند، کیا تم مجھے اللہ کا ند بنا رہے ہو، شریک بنا رہے ہو؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، وہ ہوگا جو ایک اکیلا اللہ چاہے گا. تو اس سے عمل کی بات کیا نکلی کہ کسی کی ہدایت یا گمراہی کا فیصلہ رسول بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نہ کہے کسی بات کے بارے میں، اس دن تک یہ نہیں کیا جاتا. اور دوسری اس میں دیکھیے کہ ایک اندیشہ بھی تھا نا، بالفرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا کر دیتے کہ بھئی آپ جتنے بچ گئے ہو اب تمہیں تو کبھی ہدایت نہ ملے، تو نبی کی تو جس طرح دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح نبی کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. لیکن اللہ کے فیصلے میں تھا کہ ابھی ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اسلام ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے کہ او یتوب علیہم، یا میں ان کو معاف کر دوں، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دوں کہ انہوں نے نبی کو ستایا. فانہم ظالمون، بس یہ لوگ ظالم ہیں. کیوں اللہ کے ہاتھ میں اختیار؟ اس لیے کہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب مہربان ہے. یہ ہے اس کا اختیار، کنگڈم اس کی، بادشاہت اس کی، آسمان اس کا، زمین اس کا. اچھا اس پہ کسی کو اعتراض ہے کہ آسمان اللہ کا ہے؟ کسی کو نہیں ہے نا. کسی کو اس پہ اعتراض ہے کہ زمین اللہ کی کیوں ہے؟ کسی کو نہیں ہے نا. تو پھر اس پہ کسی کو اختیار کیوں ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے نہ بخشے؟ بعض لوگ اس پہ جھگڑا کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں جس کو چاہوں بخشوں، جس کو چاہوں معاف کروں. خود مجھ سے کئی لوگ یہ بات پوچھ چکے ہیں کہ یہ اللہ نے کیوں لکھا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ملک کے صدر کے سامنے جائیں اور آپ اسے کہہ دیں کہ جی آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ یہ قانون بنائیں اور یہ نہ بنائیں، اور وہ بھی کوئی چھوٹی بات ہے. اللہ کا حق تو اس سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جس بندے نے جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. تو اتنے حصے میں جو بات ہم نے سیکھی وہ کیا سیکھی؟ کہ پورے کا پورا اختیار اللہ کا ہے. نبی کی شان بلند ہے، نبی کا مقام بلند ہے. نبی کے مقام میں سے انسانوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور نبی کے مقام میں بہت فرق ہے. جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان محبت میں کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے اس کا ایمان خراب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بگڑے. اب ہوا کیا کہ جو درے کو خالی چھوڑ دیا تھا یا شکست ہوئی تھی احد میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کیا؟ مال کی محبت. تو اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم دیکھ کر ایک اور آیت بیچ میں رکھی، حالانکہ اس کے بعد پھر غزوہ احد کا تذکرہ آئے گا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے. کیا؟ لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود. کیسا؟ اضعافا مضاعفا، دگنے کا دگنا، ملٹی پلائی کر کے، جیسے مرکب سود جس کو آپ بول سکتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ. اور اگر فلاح سے بھی نہیں کوئی رغبت ہوئی تو وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈر جاؤ ساگ سے جو اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی. یہ پورے کا پورا رکوع جو ہے یہ غزوہ احد ہی کے واقعات کے اوپر مختلف طرح سے نظر ثانی ہے. چونکہ احد کی ناکامی کی کچھ وجوہات تھیں، جس میں پہلی وجہ اس آیت میں، جو اگلی تھی وہ اس سے اگلی آیت میں بتاؤں گی. ایک وجہ جو تھی وہ مال کی محبت تھی. لوگ مال کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا حکم بھول گئے، اپنے امیر کی اطاعت کرنا بھول گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو اس کی سزا ملی اور اسلام کو اس کی بہت زیادہ قیمت دینی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو اس وقت بھی عام تھی اور آج کے دور میں بھی عام ہے، اس کا تذکرہ کر دیا کہ دیکھو اے ایمان والو، سود نہ کھایا کرو. اور یہ آیت ترتیب کے اعتبار سے سورت بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی. پیچھے ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ جو سود کھاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس پہ ڈیٹیل سے کچھ بات ہو گئی تھی. یہ آیت اس سے پہلے تھی. اللہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہے تھے. آپ دیکھیے اسلام کے مزاج میں تدریج ہے، گریجویلٹی ہے. ایک دم نہیں وہ ٹھنڈے کو گرم اور گرم کو ٹھنڈا کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی چوٹ لگائی, اور کتنے بار موقع وقت پہ لگائی کہ دیکھو تم اس مال کے پیچھے بھاگتے ہو, دنیا میں اس مال کو دگنے کا دگنا کر رہے ہو. اس دور میں رواج ہی یہ تھا اداف و مداف. بعض لوگ آج اس آیت کی تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے منع کس سود سے کیے, اداف و مدافع, دگنے کا دگنا یعنی ملٹی پلائی. مثلا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے 2 × 2 یا 3 × 3, وہ کہتے ہیں پلس نہیں جمع, تو ہم دگنا نہیں کرتے, ہم تھوڑی ریشو رکھ لیتے ہیں, اور آج کل تو صرف 5% ہے, 10%, 8% ہے, تو وہ جائز ہے. بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ تعویلات کرے انسان جتنی مرضی کر لے. اس دور میں رواج ہی یہ تھا کہ کوئی کسی کو کوئی پیسہ دے رہا ہے, اگر وہ نہیں دے پاتا تو اس کو کہتا تھا ایک مہینہ گزر گیا تو اب جتنے دیے تھے اس کو اس کے ڈبل ہو جائیں گے, 100 پہ 100 لگے گا, ایک مہینہ اور گزر گیا تو اب 200 پہ 200 لگیں گے. یہ ہوتا تھا مرکب سود, جس کے اوپر بات کر کے اللہ تعالیٰ نے اللہ ڈرایا کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, مت ایسی باتیں کیا کرو کہ جس سے تم حرام کو حلال قرار دے لو, اور اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر دل میں آئے گا. اس سے کیا پتہ چلی عمل کی بات؟ پہلی بات یہ کہ مناسب موقع پہ نصیحت کرنی چاہیے, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ لوہا نرم دیکھ کے پھر ضرب لگائی جائے, ورنہ تو وہ اپنے ہاتھ کے اوپر بات آ جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری بات ہمیں اس سے کیا پتہ چلی کہ حقیقت میں مال کی محبت جو ہے بعض دفعہ نیک دل لوگوں کو بھی اللہ کے حکم توڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے. پھر اگلی بات اس سے کیا پتہ چلی کہ فلاح کا راستہ اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے خوف کے ذریعے سے فلاح ملے گی. جو لوگ نڈر زندگی گزارتے ہیں, جو اپنے آپ کو بس ایسے رکھتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا جو کر لیا ہمیں کون پوچھے گا اور کیا کرے گا, پھر ان کے لیے تو فلاح نہیں ہے. بار بار دیکھیں کہ دنیا میں آپ ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, لگ گیا سود پرنٹرس کی بات ہے, تو اس کے ساتھ تو دنیا میں بہت کچھ ملا. دیکھیں ویسے تو ہم گھر نہیں لے سکے, اب اسرا مل گیا, گاڑی نہیں لے سکے, مل گئی. مثال دیتی ہوں نا, فلاح کو ٹیلی کر لیجئے کہ بظاہر انسان سوچتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اس چیز کو چھوڑو گے تو فلاح ملے گی, حالانکہ دنیا میں اس کا اپوزٹ ہے. تو فرق اتنا ہی ہے, قریب سے چیز دیکھنے اور دور سے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. آج کی جو چیز فلاح کی صورت میں دکھ رہی ہے وہ کل کے قرضوں کا بوجھ اور اس کے بڑھتے بڑھتے کھاتا اتنا زیادہ ہو گیا کہ انسان کی صحت تک خراب ہو جائے اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے, اس میں اوور آل کہیں بھی فائدہ نہیں. اور اس میں ہم بات کر چکے کہ دنیا میں اوور آل جب یہ سود کا نظام چلا تو پوری دنیا کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ ہو گیا, چند لوگ ساری پالیسیز اور حکم بناتے ہیں, مال جو ہے سارا جمع ہو کے چند ہاتھوں میں چلا جاتا ہے, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اور غریب سے غریب تر ہوتے ہیں. تو اللہ کا وعدہ سچ ہے, جتنا اللہ کے وعدے پہ یقین رکھیں گے اتنا ہی زندگی میں فلاح اور کامیابی ہوگی, اور جو بندہ اس کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے وہ سب کچھ پا کے بھی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. اسی لیے فرما دیا کہ تم ذرا اس جہنم سے ڈر جاؤ, وہ آگ وتک النار, اس آگ سے ڈرو. دیکھیے ذرا, اللتی اعدت للکافرین, جو تیار کی گئی کافروں کے لیے. اس سے بھی دو باتیں پتہ چلی, نمبر ایک آگ اس وقت بھی تیار ہے, یعنی جہنم اس وقت بھی موجود ہے. یہ جو اعدت کا لفظ ہے نا, یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے عربی میں, یعنی اس پریپیئرڈ کے معنوں میں, یعنی اس وقت بھی جہنم موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دکھائی گئی تھی, اور احادیث کو جب ساتھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کے نیچے ہے, ساتوں زمینوں کے نیچے, اللہ بہتر جانتا ہے کتنی گہرائی میں, لیکن جہنم وہاں موجود ہے. اور دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ لل کافرین, اصل میں جہنم جو بنی تھی وہ کافروں کے لیے بنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مسلمانوں کو بھی شوق آتا ہے اور وہ زبردستی ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں. تو کسی اور کی چیز میں آپ کو زبردستی داخل کریں گے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ نہیں تھا, لیکن جب ایک انسان اپنے آپ کو اس سے نہ بچائے تو پھر اس کا یہی خلاصہ ہے. یہاں پھر دیکھیے گا کہ سود کی آیتوں کے فوراً بعد جہنم کی بات ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ چار مختلف سزاؤں کا تذکرہ تھا, حرام کا لفظ تھا, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی بات تھی, پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مٹانا چاہتا ہے, یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات کی بات تھی, یہاں پھر آگ کی بات کر دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز زندگی میں جتنی بھی جلدی نکلے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب دوسرا سبب جو احد کی شکست کا بنا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا حکم بھول جانا یا رسول کی بات کو نہ ماننا. تو اگلی آیت میں فرمایا وَأَتِيُوا اللَّهَ, یہ واو پچھلی بات سے بات کو ملا رہی ہے. پہلے کیا کہہ دیا تھا کہ مال کی محبت نہ رکھو, کیونکہ مال کی محبت ایک ذریعہ بنی تھی اس وقت, اور دوسری وجہ کیا تھی؟ رسول کی نافرمانی. تو فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم بے رحم کیا جائے. یعنی اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ کر دنیا کے فائدے لینے چاہو گے تمہیں فائدہ نہیں ملے گا, کچھ بھی خیر نہیں مل سکتی. ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. تم اللہ کے نبی کا حکم بھول گئے, تمہارے سامنے مال آیا تو تمہیں اپنا پیارا رسول بھول گیا. اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ رسول پیچھے سے پکار رہے تھے لیکن لوگ آگے ہی آگے بھاگتے جا رہے تھے. اور اگلی بات ادھر سے پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا رحم ملتا ہے. ہمارے ہاں معروف جملہ ہے اور وہ کیا ہے جی, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا معاف کرے گا. اکثر لوگ بولتے ہیں اور نیکیاں کر کے نہیں بولتے, گناہ کر کے بول رہے ہوتے ہیں اکثر, اللہ ماشاء اللہ. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کا رحم کس پہ ہوگا؟ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا. اور لفظ اطاعت کو ہم پیچھے دیکھ چکے, تو واو عین اس کا روٹ ہے. توون کہتے ہیں کسی کام کو خوشی سے کرنا, ہیپیلی, ولنگلی. تو اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو حکم اللہ یا اس کا رسول دے دے پھر اس کو خوشی خوشی کرو, اس میں مارے باندھے نہ کرو کیا مشکل ہے, اتنی مشکل ڈال دی پھر یہ بات ماننی پڑے گی, پھر یہ ہو گیا. نہیں, تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے دل کی خوشی بنا لو. پھر ایک اس میں مسئلہ اٹھتا ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے تو الگ الگ اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ کہہ دیا جاتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بعض لوگ اس پہ بھی بات سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ کی اطاعت ہے تو بس وہ رسول کی خود ہی ہو گئی, کیونکہ رسول نے کوئی بات بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کی. تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ کی ذات الخالق ہے اور رسول انسان ہونے کے ناطے بہترین انسان, اللہ کا پیغمبر ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مخلوق ہے. خالق اور مخلوق میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ نازل کیا, اللہ کے نبی نے اس میں ایک زیر اور زبر کا بھی اضافہ یا کمی نہیں کی, جیسا پیغام تھا ویسے ہی پہنچا دیا. وما ینتک عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا, سورت نجم کی آیت 3 اور 4 میں آتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ نبی نے کوئی تبدیلی نہیں کی, اس کے باوجود بھی نبی نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو کھول کے بتایا. مثلا دیکھیے کہ اب ہم یہ آیات جو پڑھ رہے ہیں, کیا صرف قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے آپ غزوہ احد کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے نا. یا اللہ کے نبی کی جو باتیں تھیں جب تک ہم اس کو 7 احادیث اور سیرت میں نہیں لیتے. تو مراد کیا ہے کہ جس طرح تم قرآن کو مانو گے اسی طرح حدیث کو بھی مانو. آج اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی لوگ اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات کو قریب سے نہیں جانتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے جو دین اسلام ہمیں ملا اس کو بہترین طریقے سے ہم قبول کریں. ایک دوسری بھی بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے زبانی دعوے جو ہوتے ہیں نا, یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. اس کے لیے انسان کو عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا. اب آیت نمبر 133 سے آگے انہی کاموں کی لسٹ ہے. اور میں تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے خود کو رکھ لیتی ہوں اس جگہ پہ, کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ امر کے سیگے ہیں, حکم کی باتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑے پیارے پیارے احکامات جو سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنا دے تو ان کی وجہ سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے, اس کی دعوت دیتے ہیں. کیا پیچھے سے اگر ساتھ ملانا چاہیں تو آپ آیت 130 سے ہی ایک چھوٹی سی لسٹ بنا سکتے ہیں. پہلا حکم کیا تھا؟ لا تاکلوا الربا. لکھ لیں تاکہ آپ کو پھر اینڈ پہ آپ کمپیریزن کرنا آسان لگے گا. یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا, گویا کہ مجھے اور آپ کو خطاب کر لیا, کال مل گئی. پہلا آرڈر کیا ہے آسمان سے؟ لا تاکلوا الربا, سود نہ کھایا کرو, دگنے کا دگنا. دوسرا حکم آیا واتقوا اللہ, تقوی, اللہ کا ڈر. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, جسم کے ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. تیسرا حکم کیا آیا واتقوا النار, آگ سے ڈرنا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم سے ڈرنا چاہیے، بچنا بھی چاہیے ڈرنا بھی چاہیے. پھر چوتھا حکم آیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. چلیے اب اگلا نمبر ڈالیے اور لکھیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو بھاگو اپنے رب کی بخشش کی طرف. وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی. یہ اگلا حکم ہے وساریو، دوڑ لگاؤ بھاگو. اب ساریو سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے بھاگنا، سرت سین را عین کہتے ہیں سوئفٹ کو، بہت تیزی سے ایک چیز کی طرف جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھاگو، دوڑ بھاگ کرو اللہ کی طرف. اس سے کیا مراد ہے؟ مختلف اس کی تفاسیر کی گئی. مثلاً کچھ لوگ جو لفظ ساری الا مغفرت من ربکم کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ فرائض کو ادا کرنے میں جلدی کرو، یہ ہے جلدی کرنا بھاگنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اسلام لانے میں جلدی کرو، یعنی یہ نہیں کہ اب اسلام پہ غور کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. اسی طرح ابو عالیہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہجرت کرنا ہے، یعنی اگر سوچ لیا ہے نا کہ میں نے اب گناہوں سے ہجرت کرنی ہے تو اب کر لو، یا اگر ایسی جگہ کو چھوڑنا ہے جہاں نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، یا ایسی زندگی جو اللہ کی نافرمانی آلی ہے تو اس کو چھوڑنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو. اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تکبیر اولا، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو تکبیر اولا میں شامل ہونے میں جلدی کرو. اللہ اکبر، یعنی کہ آخری رکعت میں جا کے ملو اور یہ کہو کہ کوئی بات نہیں، جماعت کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے، یعنی بھاگنے کا معنی ہے. اسی طرح سعید بن جبیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے میں جلدی کرو. پھر ایک اور مفسر ہے، نام مفسروں کو بے شک نہ لکھیں آپ لوگ، امام دحاق ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جہاد ہے، کہ جب جہاد کا موقع آ جائے تو اس میں دیر نہ کرو. اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد توبہ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں صرف ایک لفظ ہے ساریو، دوڑو جلدی کرو، اور کتنے ہم نے معنی دیکھے اس کے، کتنی مختلف تفاسیر ہمارے سامنے، فرائض کی ادائیگی، اسلام کی قبولیت، ہجرت کرنا، تکبیر اولا میں شامل ہونا، اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جانا، جہاد کا موقع ہے تو وہ کرنا، توبہ میں جلدی. یہ مغفرت میں سارے کے سارے کام آتے ہیں، کیونکہ یہ کام کرنے سے انسان اللہ کی بخشش کو طلب کرتا ہے. کیا ہم قرآن پاک کو بغیر سیکھے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کہہ دیں بس ساری ہو بھاگو، دوڑنا شروع کر دیں، یعنی رننگ کے معنوں میں. اب آپ ذرا سوچیں کہ بھاگنے کا لفظ جب آتا ہے تو ذہن میں صحیح کوشش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایک کوشش وہ ہوتی ہے جو آپ ویسے بھاگتے ہیں، آپ روڈ پہ کھڑے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیں، مقابلہ کریں، وہ بھی ایک دوڑ ہے. لیکن ایک دوڑ کیا ہوتی ہے؟ کوشش، اپنی زندگی کا جمود توڑو، تم کون ہو، اپنی قدر پہچانو، تم کیا کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین لوگ ہو، تمہیں تو اللہ نے لوگوں کے لیے بھیجا. یعنی انسان کو جب اپنی قیمت پتہ چل جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا، تم دنیا کے مٹی اور کنکروں میں کھو کے رہ گئے. نہیں، وساریو الی مغفرت من ربکم، اگر اپنے گناہوں کی آگ جلا چکے ہو تو بھاگو. اب دیکھیں کہ بھاگنے کے معنی میں بھی ذرا غور کر کے دیکھیں تو دنیا میں عموماً جو دوڑ ہوتی ہے نا، دوڑ کے مقابلے کبھی دیکھے ہوں گے، کھلاڑی کسی کا تصور کر لیں، ریسز ہوتی ہیں، ایک میراتھن ریس ہوتی ہے، ایک کوئی اور بھی کئی قسم کی ہوتی ہے نا، ان کو ذرا سامنے لائیں کہ جن کو بھاگنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرتے ہیں. آپ نے جب بھاگنا ہوتا ہے فزیکلی بھی تو آپ کے ہاتھ میں بوجھ اٹھا کے بھاگنا چاہتے ہیں. میں تو اپنا پرس بھی چھوڑ دیتی ہوں کہ میرے سے نہیں اٹھایا جاتا، فون بھی نہیں پکڑنا دل چاہتا کہ کیوں میں اس کو پکڑ کے بھاگوں، مجھے لائٹلی بھاگنا ہے. تو اگر انسان کو اللہ کی طرف بھاگنا ہے نا، اس کی بخشش کی طرف بھاگنا ہے، تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرنا پڑے گا. کیونکہ جس انسان نے اپنے اوپر دنیا کے بوجھ لادے ہوئے نا، ہر وقت وہ اس کی دنیا اس کو بوجھل رکھے گی، اب یہ نہیں تو اب وہ نہیں، اب اس میں کمی نہیں اس میں نہیں. اب دیکھیے یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی. آپ جتنی بھی خواہش رکھے نا، اپنے بچوں کو خوش رکھنے کی، گھر والوں کو خوش رکھنے کی، بیویوں کے نخرے دیکھنے کی، شوہروں کی خوشی کی خوش نہیں ہوں گے، جنت نہیں بن سکتی یہ دنیا۔ بات کہاں بگڑتی ہے؟ جہاں ہم اس دنیا کو جنت بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جنت کی یہ خوبی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ رینوویٹ ہوگی، کوئی چیز کم ہوگی نا ساتھ ہی لگ جائے گی۔ درخت سے پھل کھایا، فوراً اس کی جگہ نیا پھل لگے گا۔ ہماری یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، لوگ ہانپ جائیں گے، کانپ جائیں گے، وہ کام کر کے سنگل شفٹ، پھر ڈبل شفٹ، پھر نائٹ ڈیوٹی، پھر میاں کے ساتھ بیوی جاب کرے گی، یا بیوی کے بعد بچے جاب کریں گے، بیٹیاں کریں گی، بیٹے کریں گے، جتنا مرضی بھاگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان چیزوں کی طرف بھاگنے کی بجائے، مال کی طرف بھاگنے کی بجائے اپنے رب کی بخشش کی طرف بھاگو۔ اور ساریو کا لفظ جو ہے نا، اس میں سین کے آگے جو الف لگی ہے نا، اس میں کہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ بھاگو۔ ایک ہے، آپ اکیلے ہی بھاگ رہے ہیں۔ آپ لوگ میری بات سے اتفاق شاید کریں گے کہ جب آپ اکیلے چل رہے ہوتے ہیں نا، بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، بھاگ تو بالکل نہیں سکتے، کہیں گے لوگ، کہیں گے اس کو کیا ہوا ہے۔ لیکن جب دو لوگ ہوتے ہیں نا تو بھاگنا آسان ہوتا ہے، چلنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں ایک دوسرے کا ساتھ لے کے بھاگو۔ یہاں دین کی طرف اگر بھاگنے کی بات ہے، اللہ کی بخشش کی طرف بھاگے، تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ دوسروں کو نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے کرو۔ کیوں تھوڑی سی نیکی پہ راضی ہو؟ تمہیں سانس کیوں چڑھ جاتا ہے؟ تم کیوں پھولنے لگتے ہو؟ تم دوسروں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ دو لوگ چل رہے ہو نا، تو آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ذرا تھکتا بھی ہے نا، تو ساتھ ہی دیکھے گا کہ دوسرا تو میرے سے چار قدم آگے چلا گیا، ارے میں پیچھے رہ جاؤں گی۔ فوراً قدم تیز ہوتے ہیں اور انسان آگے پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کبھی وہ آگے، کبھی وہ پیچھے، کبھی آگے پیچھے بات چلتی ہے۔ تو دین کا سفر جو ہے، اس میں بھی کسی ایسے شخص کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں جو آپ سے تیز بھاگ رہا ہے، یہ شرط ہے، ورنہ آپ تھوڑا سا بھاگ کے کہیں گے آئی ایم فائن، اٹس گڈ۔ پہلی چیز ہے کہ اپنی کوئی منزل بنائیں۔ بس اگر ہم گھر سے نکل پڑے اور ہم کہیں ایسی جگہ گئے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہیں پہنچنا ہے، پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ کیونکہ ہماری منزل، ہمیں کوئی ہمارا ویٹ کر رہے ہیں وہاں۔ اور اگر منزل نہ ہونا تو ہم کہیں گے بس یہ چھوٹا سا چکر لگا کے آج واپس چلتے ہیں۔ فرسٹ تھنگ، میک ڈیسٹینیشن، منزل بنائیں۔ اور مومن کی منزل کیا ہوگی؟ جنت نہیں، جنت کے رستے سے تو گزریں گے، اصل منزل ہے اللہ کی رضا۔ رادیتم مردیا، ایک بندہ مومن اپنی زندگی میں اگر اس چیز کو بنا لے کہ اللہ، میں نے اس وقت تک آرام اور چین سے نہیں بیٹھنا جب تک مجھے یہ نہ پتا چل جائے کہ تو مجھ سے راضی ہے۔ اب صحابہ کرام کو تو دنیا میں پتا چل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہم وردو ان۔ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اشر مبشرہ کے معاملے ختم ہو گئے۔ نبی کے ذریعے تو کوئی کہہ دے گا کہ یہ جنتی ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے مانیں گے؟ اللہ کے نبی نے کئی لوگوں کے بارے میں کہا، کبھی آپ کہتے تھے کل جو شخص جہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے، اور لوگ منتظر ہو جاتے تھے کہ دیکھیں گے یہاں سے کون گزر رہا ہے۔ کبھی آپ دس لوگوں کے نام لے کے کہتے ہیں یہ جنتی ہیں، آپ ہی کی زبان مبارک سے ان جو بدری صحابی تھے ان کے بارے میں ہوا کہ آج کے بعد کوئی بھی گناہ کر لیں تو ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو تبوک کے موقع پہ کہا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ حضرت بلال کو آپ نے معراج کی رات دیکھا تو آپ نے کہا بلال تم جنت میں ہو۔ حضرت عمر کو آپ نے ان کے محل کو جنت میں دیکھا، آپ نے کہا عمر تم جنتی ہو۔ الحمدللہ، اللہ کے نبی کی زبان سے تو بے شمار باتیں موجود ہیں، لیکن آج دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہمیں بھی پتہ چل سکتا ہے ہم جنتی ہیں؟ کسی کا خواب، کشف، ہاں؟ کچھ بھی حجت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے فلاں نے خواب دیکھ لیا وہ جنت میں، اللہ کرے آپ کا خواب سچا ہو جائے، اللہ نے تو حقیقت میں بتایا کہ آپ جنت میں جائیں۔ ہاں، عام لوگوں کو جنت میں جانے کی جو خبر سب سے پہلے آتھینٹک طریقے سے مل سکتی ہے نا، وہ اس کی موت کا وقت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃً، اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہے۔ اس سے پہلے بندہ کبھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ میرا رب مجھ سے اب راضی ہو گیا۔ حضرت عمر کیوں کہا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک باہر ہو، پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا جب تک کہ دوسرا پاؤں بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو ساری الی مغفرت من ربکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوڑ بھوگ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک دم آپ کہیں گے اس کا اندر کہ اللہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک بات کہ جس طرح اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے. آج راضی کر لیا اللہ کو ہم نے, دل کو بھی خوشی ہے, سکون ہے, آج بڑا اچھا کام اللہ نے کرا دیا, ہوگے کل کوئی ایسا غلط کام کریں گے پھر ناراض ہو جائے گا. اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بڑی جلدی روٹتا ہے, ہمارے کام بڑے برے ہوتے ہیں. ایک وقت اچھا کام کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں اور واپسی پہ کو غلط کام کر کے آ جاتے ہیں. یہ ساری زندگی چلے گا, کبھی رضا کبھی ناراضگی. جو بندہ آخری وقت تک اللہ کی رضا میں رہے گا وہی ہے جنت میں جانے والا. پھر آپ دیکھیے کہ اس سے ایک اور بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی گیمز ہوتی ہیں نا, جب لوگ بھاگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس کھلاڑی کو گیم سے نکال دیتے ہیں جو دوسرے کو دھکا دے دے یا گرا دے یا لیگ پلنگ کر لے. یہ گیمز کے اصول ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کی طرف بھاگنے والے اگر دیندار دوسرے دینداروں کو گرا رہے ہیں, ان کو دھکے دے رہے ہیں, ان کی برائیاں پیش کر رہے ہیں, یا ان کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بڑا کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا اللہ ان کو نیکیوں کی ریس میں رکھے گا؟ تو مت سوچئے کہ کسی کی لمبی لمبی تقریریں اور کسی کا کئی کئی گھنٹے پڑھنا پڑھانا اس کو جنتی بنائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح معنوں میں دین کی طرف آئیں گے, دوسرے دینداروں کے ہمارے دلوں میں عزت ہوگی, محبت ہوگی, اور بھاگنا ہے, بھاگنا ہے, ہر ممکن طریقے سے بھاگنا ہے, گناہوں سے دور بھاگنا ہے. اور الہ مغفرہ, الہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹو ورڈز, طرف. ہم کیا کرتے ہیں اس کے برعکس؟ ساری الہ, نعوذ باللہ, ساری تو امر ہے نا. ہمارا حال کیا ہے کہ یسرعون الی الذنوب, ہم گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں, حالانکہ کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے دور بھاگنا ہے. مِن ربکم, اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مغفرت مِن ربکم, کہ بخشش کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں. کرسچنز کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ پارڈن خریدتے ہیں. پارڈن کہتے ہیں معافی کو. ان کے کچھ سیکٹس ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہر کچھ مہینے کے بعد جب پریسٹ کے پاس جاتے ہیں چرچ میں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو گناہ کیا ہے میں اس کی معافی لینا چاہتا ہوں. واقعی بہت ہوتا ہے, ہزار والی معافی خریدنی ہے, ڈیڑھ ہزار والی, دو ہزار والی, وہ پیسے پے کرتے ہیں تو ان کے خیال میں پریسٹ اب ان کے لیے دعا کرے گا تو معافی مل جائے گی. بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے کفارے میں سولی پہ آگے, اللہ کرے مغفرت مِن ربکم. کیا یہاں مِن ربکم کے بعد رسول کا لفظ ہے؟ اوپر تھا تو یہاں بھی ہو سکتا تھا نا. تو کیا پتہ چلا کہ رسول بھی کسی کو معاف نہیں کر سکتے, لیکن رسول اپنی زندگی میں کسی کے گناہوں کی معافی کی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اچھا, اب کیا ہوا؟ آگے ایک آیت آئے گی, پھر یہ مسئلہ وہاں انشاءاللہ اور زیادہ کھل کے آئے گا سورۃ نساء میں. آگے چلتے ہیں. بھاگنا ہے کس کی طرف؟ بخشش کی طرف. بخشش کہاں سے ملے گی؟ رب سے. اور کدھر بھاگو؟ وہ جنت اردوہ سما ولاد, اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی آسمانوں زمین جتنی ہے. عرض کہتے ہیں ورتھ کو, کہتے ہیں نا کپڑے کا عرض کتنا ہے, چوڑا حصہ. ایک معنی تو اس میں ورتھ کے معنوں میں ہے. اس کو بھی مفسرین نے دو طرح لیا. کہتے ہیں کہ اس پوری زمین کو سیدھا کر دیں, پورے آسمان کو اسٹریٹ کر دیں, تو جتنی لمبائی ہے نا تو جنت کی ورتھ اتنی ہے. تو لینتھ کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ویٹ ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے, لینتھ زیادہ ہے. بس کہتے ہیں کہ یہ کس تیار ہے, مطلب یہ ہے کہ بہت چوڑی ہے جنت وہ. لیکن عرض کا جو لفظ ہے نا, یہ قدر و قیمت کے لیے بھی آتا ہے, قیمت جیسے کسی چیز کی. تو عرض سے پھر مراد دوسرا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ جنت جس کی قیمت زمین و آسمان جتنی ہے. سمجھے؟ یعنی جنت لینے کے لیے پھر اس دنیا کی ہر چیز بھی داؤ پہ لگانی پڑے تو لگا دو, پھر بھی سستا سودا ہے. اعدت للمتقین. اگلی بات پتہ چلی کہ جیسے جہنم اعدت للکافرین تھی, اسپیشلی میڈ فار دیم, تو اسی طرح جنت اعدت للمتقین, اسپیشلی میڈ فار متقین. یہی وہ آیتیں تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں پڑھ رہے تھے. آپ کے اندر رغبت دلانے کا انداز دیکھیے کہ جب لوگ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو جنت, دوڑو, جلدی کرو. جیسے فوج میں بھی ہوتا ہے نا, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, کچھ اس طرح کی باتیں. تو آپ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی تھے آپ کے پاس سے گزرے, عمیر بن حمام ان کا نام تھا. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی خوبصورت ہے جنت کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے. آپ نے کہا ہاں. کہا اللہ کے نبی, کیا میں اس جنت میں جاؤں گا؟ اب وہ تو زبان نبوت تھی نا, سامنے کوئی پوچھ لیتا تو آپ نے کہا کہ ہاں تم جنت میں جاؤ گے. یہ بات سن کے اتنے خوش ہوئے. ہاتھ میں کھجوریں تھیں, تھیلے میں کھجوریں تھیں, کھا رہے تھے. ایک کھجور کھائی, دوسری کھائی, اور پھر کھجوروں کا تھیلا ہاتھ سے پھینکا. کہنے لگے کہ وہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کروں. اور جا کے کودے, شہید ہو گئے, بے دردی سے لڑے. جن کو جنت کی خوشبوئیں آئیں گی, بتائیں ان کا دل اس دنیا میں لگے گا؟ آپ کو بہترین جگہ دیکھ آئے تو پھر اس کے بعد آپ کو ایسی جگہ پہ رہنا پڑے جہاں بجلی پانی بھی نہ اور گندگی ہو, دل لگتا؟ چند دن تو شوق سے آپ رہ لیں گے, اس کے بعد سارا شوق ختم ہوگا. جن کو وہ جنت دکھتی ہے نا, وہ ایسے ہی بھاگتے ہیں. انس بن نظر ایک صحابی تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی, احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور وہی ہوا کہ جا کے لڑے, اتنے زخم ان کے آئے کہ دافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, چھوٹے چھوٹے. اور ان کی بہن نے ان کی یہ پوروں, انگلیوں کی جو پورے ہیں نا, اس کے ذریعے سے پہچانا تھا ان کی لاش کو. ان کو جنت کی خوشبو کیوں آتی تھی, ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کیا جنت بدل گئی؟ نہیں, ہماری دنیا جنت بن گئی. آج ہمارے گھر جنت, ہمارا کھانا جنت, ہماری فیملیز ہماری جنت, ہمارا نفس ہمارا جنت. ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ اس دنیا کو جنت بنا دیں, حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت کون سی ہے, وہ عدت للمتقین. کن کو جنت ملے گی؟ ہم کہتے ہیں جنت ملے گی خواہش رکھنے والوں کو, جنت ملے گی دعا کرنے والوں کو. لوگوں سے بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں, ہمیں بڑی خواہش ہے جنت کی. اگر ان دو چیزوں پہ جنت ملتی تو بتائیں کوئی بندہ دنیا کیسا ہے جو جنت سے باہر رہتا؟ کسی کو جا کے پوچھ لیں, جنت کی خواہش ہے, دعا ہے. تو یاد رکھے, نہ تو جنت صرف خواہشوں سے ملتی ہے اور نہ صرف دعاؤں سے ملتی ہے. جنت کس سے ملتی ہے؟ اعدت للمتقین, تقوی والی زندگی, بچتے بچاتے. اس دنیا سے بس ایسے گزر جاؤ جیسے پانی کے اوپر سے کوئی گزرتا ہے. تھوڑا تھوڑا پانی لگتا ہے پاؤں کو, ٹھیک ہے, لیکن جو ہی تم نے پانی میں پاؤں ڈال دیے, یہ پانی تمہیں ڈبو کے لے جائے گا. اس دنیا سے کھاؤ پیو, محبت کرو, گزرو, رشتوں کو دیکھو, نبھاؤ, لیکن اس میں اپنا دل نہ لگانا. اصل تو نعمت وہ ہے جس کی رغبتیں کی جائیں, جو جنت کی صورت میں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں بھاگو, دوڑ لگاؤ. ایک جگہ آتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس میں چاہیے کہ انسان جلدی کرے, دوڑ لگائے, بھاگے. ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ اس کا صوفہ ایسا, اس کی کرسی ایسی, اس کا میز ایسا, اس کی گاڑی ایسی, اس کا بزنس ایسا, اس کے بچے ایسے, کرتے کرتے دوسری طرف چل پڑتے ہیں. کسی کا کال ہے, کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی کمی بھی ہے فطری طور پہ, طبعی طور پہ, مثلا آپ دیکھیے کہ جسمانی وضاقتہ یا رنگ ڈھنگ اچھا نہیں ہے, تو اب جب بندہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کمپلیکس میں مبتلا کرتا ہے نا, تو جو خوبیاں اس میں ہوتی ہیں وہ بھی اس سے چلی جاتی ہیں. کیونکہ یہاں کہا گیا نا کہ بھاگو دوڑو, تو ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ دوسروں کی چیزوں پہ نہ نظر رکھو, جو اللہ نے تمہیں دیا اسی کو دیکھو. لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, سورۃ نساء کی آیت 32 میں آتا ہے. تو کیا کیا جائے, دوسروں کو نہ دیکھا جائے یا دیکھا جائے؟ تو ان دونوں باتوں کا اگر درمیانی راستہ کر لیں تو وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دوسروں کو اللہ نے دی ہے نا, شکل, صورت, رنگ ڈھنگ, مال دولت, ماں باپ, اسٹیٹس, اس کو تو بالکل نہ دیکھے. بس اس پہ جو آپ کو دیا اللہ نے اس پہ راضی رہے, جہاں پیدا ہوگے, جیسی شکل ہے, جیسا قد کاٹ ہے. لیکن وہ چیزیں جو دوسری اپنی محنت سے کماتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, حضرت ابو بکر اور عمر کا ہر وقت تقابل ہوتا تھا. اور جب تبوک کے موقع پہ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ رہے تھے تو دل میں سوچ رہے تھے کہ آج تو دیکھنا ابو بکر سے زیادہ نیکی ہوگی مجھ سے. یہ نہیں کہتے تھے ابو بکر کی ختم ہو, یہ بری بات ہے. کسی کی ختم کر کے آپ لیں یہ نہیں صحیح. آپ کہیں وہ کر سکتا ہے میں کیوں نہ کروں, لو وہ اتنا کرتا میں اس سے بھی زیادہ کروں گا. تو جب گئے تو دیکھا کہ ابو بکر صاحب تو اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے. اب وہ کتنا تھا, میرا لے ہماری کلوزٹ سے بھی چھوٹا ہوگا, کو ٹرکوں میں نہیں گیا ہوگا سامان, تھوڑا ہی تھا, جو تھا وہی لے آئے. کہ اللہ ہے یہ. تو عمر نے کہا کہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ساری زندگی اسے ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ تقابل جب آتا ہے نا تو پھر یہ غم بھول جاتا ہے کہ میرے کپڑے کیسے ہیں, یہ تو میں نے 10 دفعہ پہنا ہے, یہ جوڑا تو اس نے دیکھ لیا, یہ زیور تو میچ نہیں کرتا. ہے تو پہن لو, نہیں ہے تو غم نہ کرو. نیا تو بھی خوش ہو جاؤ, پرانا تو بھی خوش ہو جاؤ. یہ چیز بندے کو پھر دنیا میں خوش رکھتی ہے, ورنہ بھاگیے کہاں تک. اب بھاگیں گے, آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. جو بندہ اللہ کا نہیں بنتا نا وہ اپنا بھی نہیں بنتا, انجوائے نہیں کر پاتا اس دولت کو. کسی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ لوگ جینے کے لیے کماتے ہیں اور بس کمانے کے لیے جیتے ہیں. بھئی وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جلدی جلدی کھانا دے دو کام پہ جانا ہے, اب جلدی جلدی سو جائیں صبح کام پہ جانا ہے, جلدی جلدی کپڑے نکال دو میں نے میٹنگ میں جانا ہے. یہ جلدی 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 یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوسروں مال کی طرف بھاگ رہے ہیں نا. اللہ کوشش سے منع نہیں کرتا, لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم سب کچھ اس دنیا میں لینا چاہتے ہیں نا تو ملتا یا نہیں, وہ ہے ہی نہیں ادھر. یہ دنیا تو بن بن کے بگڑے گی, لیکن اللہ نے جو دے دیں وہ وہاں ہے, اس کو پانے کی طلب. پھر انسان کو جان دینی بھی عزیز ہوتی ہے. پھر اگر حضرت حنزلہ اپنی جان دے دیتے ہیں, اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے ہیں, تو کوئی مشکل نہیں لگتا. پھر انسان گھر والوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے, پھر مال بھی. اب جاب چھٹتی ہے تو چھٹے, میں کیا کروں؟ میں نے تو اللہ کا دین سیکھنا ہے. اسکول چھٹا ہے تو چھٹے, پھر میں کیا کروں؟ میں نے تو سیکھنا ہے. اس کے ساتھ جو ملتا ہے اس کو میچ کر لینا ہے, جو نہیں ملتا پھر اس کی قیمت پہ نہیں لینا. اللہ دنیا بنانے سے منع نہیں کرتا, لیکن آخرت کی قیمت پہ جو دنیا بنے گی اس سے تکلیف ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عمر, بازاروں کے بھاؤ تاؤ نے تجھے کتنی ہی حدیثیں سننے سے محروم کر دیا. حالانکہ ان کا حال یہ تھا کہ اپنے نیبر کے ساتھ باری لگائی ہوئی تھی. ایک وقت میں وہ اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے سیکھتے تھے, تو یہ جا کے کام کر کے آتے تھے, پھر جب وہ آتے تو یہ چلے جاتے اور رات کو بیٹھ کے مذاکرہ کرتے, تم نے کیا سنا تم نے کیا سنا. پھر بھی کہتے تھے کہ عمر تجھے دنیا کے کاموں نے غافل کر دیا. پھر حضرت ابو ہریرہ کو یاد کریں, کتنی طلب تھی ان کے دل میں دین کی, نیکی کی, محبت تھی, کہ کھانا نہیں کھانے اٹھ کے جاتے تھے کہ کہیں نبی کوئی بات کہہ دے اور میں سن نہ سکوں. اور قال رسول اللہ کے بعد ابو ہریرہ کے نام کے بیچ میں کسی اور کا لفظ آ جائے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو غم آتے تھے, جو تڑپتے تھے. اور ایسے ہی لوگ پھر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی پیارے اور بنتے ہیں, اور اللہ ہمیں اس میں کر دے. آپ کہیں گے آج تو یہ نہیں ہو سکتا, وہ تو عشرہ مبشرہ گزر گئے, جنت میں تو وہی جا سکتے تھے. ہرگز ایسا نہ سوچیں. اگر کل کے دور میں ابو بکر تھے نا, تو آج کے دور کے بھی ابو بکر ہوں گے, آج کے دور کے عمر کو بھی ہوں گے. ہر دور کا ابو بکر فرق ہوتا ہے, ہر دور کا عمر فرق ہوتا ہے. حالات کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو نیکیوں کے موقع دیتے ہیں, اور جو بندہ نیکیاں کرتا جاتا ہے اللہ اس کی قدر کرتے ہیں. ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, جنت مل جائے گی. اور اگر انسان تکبر والے دل سے ساری زندگی عبادت کرے, ایک سجدے کا حکم ملا آدم کو, ابلیس انکار کر کے جہنمی بن گیا. کبھی تکبر نہ کریں, کبھی بڑائی نہ کریں, اور کیا کریں؟ کیا جنت کی قیمت اتنی ہے؟ نہیں. الذین ینفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیفوں میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. کیونکہ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالی محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے کہ ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں, کہاں سے بات شروع تھی, اب اسی لسٹ میں اگلی چیز ڈال لیں. کیا کرنے کے حکم ہو رہے ہیں؟ ساری الا مغفرت من ربکم کے بعد اب کیا کہا؟ الذین ینفقون. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ متقی ہوتے کون ہیں. پچھلی آیت میں بتا دیا کہ جنت وہ عدت للمتقین, متقیوں کے لیے تیار ہو گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, جی متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کا نام متقی ہے, جن کا نام محمد ہے, جن کا نام اللہ والا ہے؟ نہیں. اللہ زینا, لفظ اللہ زینا اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑتا ہے. کون ہوتے ہیں متقی؟ اب یہاں پھر آپ ون ٹو کر کے پوائنٹس لگا سکتے ہیں. متقین کی پہلی صفت, اللہ زینا ینفقون فی السراء والضراء, جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشی میں بھی. یہ نہیں کہ مصیبت آ گئی تو بکروں کی شامت آ گئی, کالا بکرا دے دو, وہ جی یہ ہو گیا, خواب دیکھ لیا برا تو بکرا دے دو, جاب چھٹ گئی تو بکرا دے دو. سرا بدرا, سر سرور سے خوشی. اچھے دن ہوتے ہیں جب اچھے کاروبار چل رہے ہیں, خوب آمدن ہو رہی ہے, تو وہ ان دنوں میں بھی اللہ کے راستے میں خوب دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ذرات ضرر سے تکلیف آ گئی, کاروبار کمزور ہو گیا, بیماری آ گئی, پریشانی آ گئی, کوئی دکھ آ گیا, وہ پھر بھی دیتے ہیں. وہ ایسے نہیں دیتے کہ بس ناپ ناپ کے دو, تول تول کے دو, اور خاص طور پہ زکات دیتے ہوئے اس میں چھوٹے چھوٹے سوال پوچھیں کہ اس میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں, اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ بھی نہیں. وہ خوشی سے دیتے ہیں. دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں، شاید آپ ان آیات کو انجوائے کر سکیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص کی پہلے کم آمدن ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بڑھا دیتا ہے. پہلے جاب کرتا تھا، پھر ہوتے ہوتے اپنا کام شروع ہو گیا، پھر بزنس بڑھا. کوئی فرق پڑتا ہے اس کی زندگی گزارنے کے سٹائل میں؟ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ابتدائی دور میں جب لوگ جابز کرتے ہیں تو وہ تھوڑے دن پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، کماتے نہیں اس وقت، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ. پھر آہستہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہی انکم بڑھتی ہے نا، تو اس کا اثر انسان کے لائف سٹائل پہ دکھتا ہے. اب ذرا گھر مناسب ہو گیا، گاڑی اچھی لے لی، کپڑے اچھے پہن لی، ایک فطری بات ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی بری بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے منع نہیں کرتا. اس چیزوں کو مقصد نہیں بنانا، باقی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہیں اس کو انسان اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرے. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ کیا ہے کہ اس دنیا کی کرنسی ہے روپے، پیسے، کرون، ڈالرز، پاؤنڈز، جو بھی کرنسی ہے، جتنے بڑھتے جاتے ہیں نا اتنا انسان کے لائف سٹائل میں اس کی ظاہر حال حلیے سے دکھتا ہے. بالکل اسی طرح جنت کی جو کرنسی ہے نا، وہ تقوی ہے. تقوی بڑھتا جاتا ہے نا تو اس کا اثر انسان کی شخصیت میں ڈھلتا ہے، اس کی زندگی سے. وہ ساری پچھلی لسٹ کو دہرا لیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے، وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں جو اللہ کو نہیں پسند، پھر تقوی تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے اللہ کی اطاعت خوشی سے کرنے لگتا ہے. پھر اور تقوی بڑھتا ہے نا تو وہ بھاگ بھاگ کے جنت کے کام کرنے لگتا ہے. پھر اور تقوی بڑھتا ہے نا تو انسان خوشی خوشی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. پھر اور تقوی بڑھتا ہے، غم میں بھی خرچ کرتا ہے، پھر غصے پہ قابو پا لیتا ہے، پھر لوگوں سے معافی کرتا ہے. یعنی کسی کو نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتا دیکھے تو خوش ہو کہ اس کی تقوی کی پے بڑھ گئی. اور جو لوگ تقوی کے بالکل سرے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو ہر وقت بےچارے رخصتیں ہی لے رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسے بھی ہے نا، فلاں بھی تو کہتا ہے، اب اتنی بھی سختی نہیں. جس کو دیکھے نا تو اس پہ رحم کھائیں، غصہ نہ کریں، رحم کھائیں کہ یہ مفلس ہے. جیسے بےچارے جن کے پیسے نہیں ہوتے نا، وہ جوڑ توڑ ہی کرتے ہیں، چلو یہ ملا لیتے ہیں، یہ پکا لیتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں، اچھا پرانے کو نیا جوڑ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، کیونکہ ان غریبوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ نیا نہیں خرید سکتے، وہ بھاری برکم چیزیں نہیں لے سکتے. بالکل اسی طرح دل کے اندر تقوی کا آنا بندے کی زندگی میں اثر دکھاتا ہے. اور اگر ہماری زندگیوں میں نہیں دکھ رہا نا، تو مان لیجئے کہ اندر سے مفلس ہیں، اوپر سے بڑے بنے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ایسے ہوتے ہیں، یعنی کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن بڑا ساہوکار بنا پھرتا ہے، ہوتا کچھ نہیں پاس، اتنے ہوتے نہیں جتنے دوسروں کو بنا بنا کے دکھاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے اوپر جھوٹا تقوی کا معیار ڈالا ہوتا ہے. ہم ان کے ظاہر حال حلیے کو دیکھ کے تقوی سمجھتے ہیں، حالانکہ تقوی کیا ہے کہ اس کا اثر ان نیکیوں میں دکھتا ہے. کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اب آپ سوچیں ذرا کتنے موقع آتے ہیں خرچ کرنے کے اور ہم نہیں کر پاتے. چلیں ہم جہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، یہاں تو شاید کوئی غریب دکھتا ہی نہیں، کوئی ایسا آتا ہی نہیں نظروں میں جس کو دیکھ کے ترس آئے، لیکن آپ سوچیں اب دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، بیگر، سڑکوں کے کنارے بھاگنے والے، پھرنے والے، ماسیاں، کتنی غربت ہے. دل کی خوشی سے دیں. اور جب کبھی کوئی آپ سے مانگے نا، تو برا ماننے کی بجائے یہ کہے کہ دینا اس کو اللہ نے تھا، بیچ میں مجھے موقع دے دیا نیکی کا. جو اللہ ہمیں زیادہ دے سکتا ہے، کیا وہ دوسرے کو پورا پورا بھی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. پھر ہوگا کیا کہ جس کو دے کے آپ کو غصہ آتا تھا نا، پھر آگے مانگ دیں، دیکھنا آئے ہیں آپ تھوڑی دیر بعد کچھ مانگیں گے، لیکن آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کہیں گے یہ مانگنے نہیں آئے، یہ مجھے نیکی کا موقع دینے آئے ہیں. اور بیگنگ کی میں نے بات کی تو کسی سے ایک بات سنی کہ کسی جگہ ایک فقیر کافی دفعہ وہیں کھڑا ہوتا تھا، تو انہوں نے کافی عرصے کے بعد اس کو کسی دوسری جگہ دیکھا، تو کہا بھائی پہلے تو تم فلاں چوک پہ کھڑے ہوتے تھے، اب تم وہاں کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا ہاں وہ جگہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی. یعنی بعض ایسے بھی بیگرز ہیں، پروفیشنل بیگرز جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن آپ ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں، کچھ واقعی ضرورت مند ہے. یہ ایک بہت بگ مسئلہ ہے جو میں نے چھیڑ دیا ادھر. بس لوگ کہتے ہیں کیا کریں، سڑکوں کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، گاڑیاں روکتے ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو دیکھیں پیسے نہ دیں، کھانے کی چیز دے دیں. آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چیز ہو، سیب رکھ لیں، بسکٹ رکھ لیں، کوئی کھانے کی چیز، کیونکہ یہ غریب چھوٹے چھوٹے بچے جو مانگتے ہیں نا، تو بعض دفعہ پیسے جو آتے ہیں وہ ان کو تھوڑی ملتے ہیں، وہ آگے سے چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی ایسی چیز دے دیں جو ان کے کام کی ہو. جو اللہ کے نام پہ مانگتے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں. لیکن جو نہیں سوال کرتے، جن کو غربت ہے، جو بےچارے مفلس ہیں خاص طور پہ اپنے گھروں میں، خاندانوں میں، ان کو ڈھونڈیں اور دیں. اور اس پہ الحمدللہ کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے پیچھے، آگے بھی کہیں موقع ہوا تو آئے گا. آج تو ہم متقی کی پکچر کو برا کریں گے کہ کیا ہوتا ہے متقی کہ خوشی اور غم میں خرچ کرتا ہے. اور والکاظمین الغیظ, غصے پہ قابو پانے والے, سبحان اللہ. کظوم, کاظم, کاف, زوئے, میم اس کا روٹ ہے, باندھنے کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا نہیں ہے, بلکہ یہ کہا کہ غصے پہ قابو پاتے ہیں. جیسے پلاسٹک کی ایک بوٹل ہوتی ہے نا, جس میں لوگ گرم پانی ڈال کے تو تھوڑی سکائی کے لیے رکھتے ہیں, اس کا ڈھکن جو بند کرنا ہوتا ہے نا, یعنی اس کے لیے بھی اسی سے ملتے جلتے لفظ آتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ غصہ تو آتا ہے لیکن اس کو دبا کے رکھتے ہیں. اب ذرا تصور میں لائیں کہ گرم پانی کی بوٹل کا جو اوپر ڈھکن ہے وہ کھل جائے تو کیا ہوگا, ابلتا ہوا پانی گرے گا نا. اس سے بھی زیادہ تباہی مچتی ہے جب لوگ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اپنے ماتحتوں پہ. غصہ ابلتا ہوا پانی ہے. کزوم یہ جو ہوتی ہے نا, یہ کزوم یہ سانس کی نالی کو کہتے ہیں, کیونکہ اس کو آپ دبائیں گے تو جان چلی جائے گی. غصے کو دبانا کامیاب. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے, پیچھے تو غزوہ احد کی باتیں تھیں, یہاں اب یہ اس قسم کی باتیں آ گئیں, ینفقون فی السرا, پھر کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو یاد رکھیے کہ دشمنوں پر فتح پانے سے پہلے اپنے اوپر فتح پانے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ دشمنوں کو زیر کر لیتے ہیں, خود کو نہیں کر پاتے. خود پہ فتح کیسے پانی ہے؟ سب سے پہلی فتح اپنے پانی ہے کنجوسی پہ. دل میں بخل ہے, کنجوسی ہے, مال کی محبت ہے. علاج بتا دیا گیا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء, کہ جاؤ خرچ کرو خوشیوں میں, غموں میں, ہر طرح کرو. ہاں, جو انسان دنیا پر قابو پانا چاہتا ہے نا, اس کو نفس پہ بھی قابو پانا ہوگا, کیونکہ نفس تو برائی پہ مائل کرتا ہے. یہ اندر کا جہاد ہے, ہر وقت لگا ہوا ہے, ہر وقت یہ جنگ چلتی رہتی ہے. اس کے بعد دوسری فتح ہم نے پانی ہے اپنے مزاج پر. مزاج, میرا مزاج بڑا گرم ہے, مجھے غصہ بڑا آتا ہے, کہا جاؤ علاج کرو. والکاظمین الغیظ, غصے پہ قابو پالو, کیونکہ جب اپنے غصے پہ قابو پالے گا نا, وہ ایک وقت آئے گا دنیا پر بھی قابو پالے گا. اور جس کو دنیا میں اللہ کا نمائندہ بن کے جینا ہے, وہ کبھی بھی غصے کے ساتھ اور جل کڑ کے لوگوں کو دین نہیں پھیلائے گا. لہذا اللہ کے دین کے بننا چاہتے ہو تو پہلے غصوں پہ قابو پاؤ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے, نفس میں گناہ کی رغبت ہے. تو کہا کہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ محسنین کو سے محبت کرتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے. یعنی یہاں بھی انسان کے نفس کی بات ہے. پھر گناہوں کی جو بات ہے انسان کے اندر, اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, وہ لوگ جو کبھی فحش کام کر لیں یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور فاستغفروا لذنوبهم, بخشش مانگے اپنے گناہوں کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور جو کوئی اپنے گناہوں پہ بخشش طلب کرے گا, یعنی کون ہے جو تمہیں معاف کرے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. اور اگلی صفت کہہ کے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, اور وہ اڑ نہیں جاتے ان کاموں پہ جو وہ کرتے ہیں, یعنی اصرار نہیں کرتے گناہوں پہ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں. یعنی متقی کون ہوتا ہے؟ جو جانتے بوجھتے گناہوں کو دہراتا نہیں ہے. کبھی ہو گیا کوئی بات نہیں. یہ کام کرنے والوں کے لیے خوبی کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرتہم من ربہم, یہی لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی بخشش ہے. اسی کی طلب میں بھاگے تھے نا ساری الی مغفرت. ان میں اور کیا؟ وجنات تجری من تحتها الانہار, وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے اس میں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, یہ ہے اچھا اجر عمل کرنے والوں کا. اس لفظ عاملین کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ ہے اچھا اجر عمل کرنے والوں کا. تو کیا پتا چلا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہی پیغام کل احد والوں کو تھا, یہی پیغام آج دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے, اور یہی عادت پچھلوں کی تھی. قد خلت من قبلکم سنن, یہی گزر چکی عادت, یہی واقعات پہلی قوموں کے ہوئے. کیا؟ کہ جن لوگوں نے یہ خوبیاں اپنائی اللہ نے ان کی مدد کی, اور جنہوں نے اپنے اندر سے یہ باتیں نکالی اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. دیکھنا چاہو تو جاؤ، فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، پھر نظر ڈالو دنیا میں، جا کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیا ہوا. ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین، یہ تھا ایک پیغام، نصیحت، ہدایت متقی کے لیے. یہ خلاصہ ہوا، یہاں تک تلاوت سنیں گے اور انشاءاللہ پھر بعد میں اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے ساری خوبیوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل والا بنا دے اور یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر لے آئے اور ہم اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے والے بن جائیں. تلاوت سنیں گے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا نسألك وأنت الأسماء نتم عفوك سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
يا رب
العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المأمون الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
يا خالقنا سبحانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم،
سبحان الله وبحمده،
سبحان الله العظيم.
كلمتان حبيبتان
إلا الرحمن،
خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان.
سبحان الله وبحمده،
سبحان الله العظيم،
سبحان الله وبحمده،
سبحان الله العظيم.
كلمتان
العظيم،
سبحان الله العظيم،
سبحان الله العظيم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اب دیکھیے کہ آیات ہم نے دیکھ لی اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھ بھی لیں، لیکن جب تک ہم ان آیات کو اپنے عمل کے ناطے سے نہیں دیکھتے تو بات نہیں بنتی. تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان خصوصیات جن کا تذکرہ آخری آیات میں، اس پہ تھوڑی سی بات کریں.
اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیں کہ کیا واقعی ہم ان ساری چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں جن کا تذکرہ ان آیات میں ہے. میں ہلکا سا آیت کو ساتھ ساتھ دہراتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ تعالی موقع دوں گی کہ آپ بھی غور کریں. اللہ سبحانہ تعالی نے پہلے تو ہمیں دعوت دی کہ تم جنت کی طرف بھاگو, مغفرت من ربکم و جنت ارضھا السماوات والارض. بھاگنے سے مراد بھاگ دوڑ ہے. اس سے ہر انسان اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ دیکھ سکتا ہے, کیونکہ جب ہم کسی بھی آیت کو بہت زیادہ اس طرح دیکھتے ہیں یہ فلاں موقع پہ نازل ہوئی, شان نزول یہ ہے اور مکہ والوں کی باتیں, تو ہم اپنے آپ کو رخصتیں دیتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک کے پڑھنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے پہلے صفحے پہ کہہ دیا کہ ھُدًى لِّلْمُتَّقِین. تو اگر ہم کتاب سے سب کچھ لے لیں لیکن ہدایت نہ لیں, اور ہدایت سے مراد رہنمائی ہے, گائیڈنس, انسٹرکشنز, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کا وہ پورا حق ادا نہیں کیا کہ جو کرنا چاہیے تھا. تو ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں ان آیات کو اب دوبارہ سوچتے ہوئے, صرف اور صرف ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہوتا کہ جب قرآن پاک کی کوئی بھی بات ایسی آتی ہے جس میں عمل کی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں تو ہم سامنے کسی اور کو رکھ لیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائی بہنوں کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو, اور اس کے بعد پھر ہمارے مزاج میں تنقید پیدا ہو جاتی ہے, اور اس تنقید کے نتیجے میں ہم ہر وقت لوگوں کو ٹوکتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہمارے دین سے بیزار ہونے لگتے ہیں. حالانکہ مسنون عمل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات پڑھی جائے, سمجھی جائے, تو اس وقت ہم اس کو اپنے لیے دیکھیں, میری بھاگ دوڑ کس طرف ہے. اللہ نے تو کہا کہ ساری ولا مغفرت من ربکم و جنت, دو چیزوں کی طرف بھاگنے کا حکم ہے. ایک کیا ہے؟ بخشش کی طرف. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی کی کوشش. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک خاتون خانہ ہے اور وہ بہت زیادہ صفائی پسند ہے. ادھر گھات سے کوئی چیز گری, ٹیبل پہ دھبا پڑا, اور وہ کپڑا لے کے صاف کرنے کے لیے نکل آئی. بالکل مجھے اس لفظ ساری ولا مغفرت سے یہی فیلنگز آ رہی ہیں, بھاگو مغفرت کی طرف. ہم انسان ہیں نا, دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے بہت سارے غلط کام ہو سکتے ہیں, گناہ بھی ہوں گے, خرابیاں بھی ہمارے اندر ہوں گی, لیکن جو بندہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ پاک کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے گا. ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ میرا گھر کبھی گندا نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب کہ وہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں. گھر گندا ہوگا لیکن صاف کس کا رہتا ہے؟ جو ساتھ ساتھ صاف کرتا ہے. اسی طرح جب دنیا کی شاہراہ میں ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمارے اوپر گناہوں کی دھول بھی پڑتی ہے, مٹی بھی پڑتی ہے, خواہشات کا بھی غلبہ ہوگا, لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتا رہتا ہے. پھر دوسری چیز ہے جنت. کیا میرے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو چکی؟ کیا مجھے جنت کی قیمت معلوم ہو گئی؟ دیکھیے, دنیا میں کسی چیز کی ویلیو کا پتہ چل جانا اس کے لیے کام کرنا ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. جس چیز کی ہمیں ویلیو نہیں معلوم ہوتی نا, تو وہ ہمیں کوئی مفت میں بھی دے تو کہتے ہیں نو تھینکس, مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز کیا ہے. تو کیا مجھے جنت کی ویلیو معلوم ہو گئی ہے؟ جنت کی قیمت, اس کی قدر و قیمت میری نظروں کے سامنے ہے؟ اگر ہوگی تو کیسے پتا چلے گا کہ ہے؟ ہمارے رویوں سے اور ہمارے عمل سے, اور اس جنت کو پانے کے لیے کی جانے والی قربانیوں سے. کیونکہ جب کسی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے نا, تو انسان اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے جب ہم اپنے گھروں میں کوئی چیز لاتے ہیں تو اصل میں ہم قربانی دے رہے ہوتے ہیں. دوسرا کہے کہ کیا ضرورت اتنی مہنگی چیز کی, لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی قدر معلوم ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے, تو لہٰذا جنت کی قیمت کیا مجھے معلوم ہے اور کیا حقیقت میں میں جنت کو پانا چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد اگلی چیز کو اگر ہم دیکھیں گے, وہ عدت للمتقین, تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اگر تم میں سے کوئی بھی اس جنت کی طلب رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے اندر تقوی لانا پڑے گا. اور تقوی کی عمومی سی تعریف کئی بار دہرائی جا چکی کہ حفظ النفس اما یوسم, اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا, حفاظت کرنا نفس کی ہر اس چیز سے جو اس کو گناہگار کر دے. آنکھوں کا تقوی کیا؟ کہ آنکھوں کو ہر اس چیز سے روکا جائے جو آنکھوں کو گناہگار کر دے. اسی طرح کانوں, ہاتھوں, زبان اور جسم کے ایک ایک عضو کا تقوی. کیا واقعی میرے اندر تقوی کے یہ درجے پیدا ہو گئے؟ کیا مجھے اپنے گناہوں پہ خود ہی ملامت ہونے لگی؟ اس کا انسان خود جائزہ لے سکتا ہے. اور جتنا لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کرے گا. پھر آیت 134 میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی مزید صفات کو کھول کے رکھا. الذین ينفقون فی السراء والضراء, خوشی اور غم میں وہ خرچ کرتے ہیں. کیا میں ہر موقع پہ خرچ کرتی ہوں؟ دیکھیے کہ خرچ کرنے کی بات پیچھے بھی ہو چکی کہ صرف مال کا خرچ نہیں ہوتا, عزت کا خرچ بھی ہے, وقت کا خرچ بھی ہے, سکلز کا خرچ بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والا سراسر میرا بن جائے, اس کی زندگی میرے حکموں کے گرد گھومے. تو جب عام حالات ہوتے ہیں نا ہماری زندگی کے, ہم بہت اچھے رہتے ہیں. گویا کہ دن میں 5 وقت کی جو نماز ہے نا, یہ بھی اصل میں خرچ ہے ہمارے اس وقت کا جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. پوچھئے خوشی کے عالم میں, خوشی سے مراد لے لیں نارمل لائف, روٹین لائف میں جو نماز میں پڑھتی ہوں, کیا جب میرے اوپر کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو اس وقت میری نماز چھٹ تو نہیں جاتی؟ یہ ایسی ہے کہ جیسے پھر سر رائی تو آپ نے اپنا وقت لگا دیا لیکن درا کی صورت میں نہیں آئے. اور درا کا لفظ درد, تکلیف, مصیبت ان ساری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے, افلاس میں بھی آتی ہے اس کی بات, تنگ دستی بھی ہوتی ہے, بیماریاں بھی آتی ہیں. کہ جب میں کسی بھی اب نارملٹی کا شکار ہوتی ہوں, جب میری زندگی میں کوئی ان یوژل بات ہو جاتی ہے, تو کیا میری نماز تو نہیں جاتی, میرا قرآن تو نہیں چلا جاتا؟ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جب گھروں میں خوشی کے موقع آتے ہیں تو ہماری نمازیں کیا عبادت, کئی کئی دن تک ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھے کہ اس نے ہر حال میں اللہ کا بندہ بننا ہے. اس کو ذرا اپنی زندگی میں سمجھیں. آپ کی کوئی دوست, کوئی ساتھی خوشی میں تو آپ کے گھر بھاگ بھاگ کے آئے, دعوت ہے تو وہ آ رہی ہیں, شادی ہے تو وہ آ رہی ہیں, لین دین ہو رہا ہے تو وہ آ رہی ہیں. اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ کوئی غم ہے, آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, آپ کو اس کی ضرورت تھی, کوئی بیماری ہے آپ کے گھر میں, آپ کہتے ہیں تھوڑا سا میری ہیلپ کر دو, کہتے ہیں اس وقت تو نہیں آ سکتی. آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, آپ نے کہا کچھ پیسے ہیں میں آپ کو واپس کر دوں گی, لوٹا دوں گی, اس کی ان کو ضرورت نہیں اس چیز کو, تو وہ نہیں لے پاتی, ہاں آپ کو کیسی لگیں گی؟ اور کچھ نہیں, صرف آپ کو ہی پتا چل جائے نا کہ فلاں دوست جو ہے نا وہ صرف آپ کو اپنی مشکل میں بلاتی ہیں, بس جب مشکل ہوتی ہے آپ کو کہتی آنا ذرا ہیلپ کر دینا, آؤ ذرا کھانا پکا لو, ساتھ یہ کر دو, لیکن جب گھر میں کوئی بڑا خاص فنکشن ہوتا ہے خاص طور پہ بڑے لوگوں کا تو آپ کو بھول جاتی ہیں. کیا اوقات رہے گی اس دوست کی ہماری نظروں میں؟ بس اس سے اور اسی طرح کی دوسری مثالوں سے ہم سوچ لیں کہ اللہ کی نگاہوں میں ہمارا کیا مول رہ جاتا ہے جب ہم خوشیوں میں اس کو بھول جاتے ہیں. جب ہمیں خوشی ملتی ہے نا تو اصل میں وہ امتحان ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد بھی تمہیں کوئی اور خوشی مجھ سے چاہیے. بعض لوگ خوشیوں کے موقع پہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے آج کے بعد اب ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی اور ضرورت ہی نہیں, کوئی اور خواہش ہی نہیں, کوئی اور ان کو مانگنے کی چیز نہیں. تو اس لیے ایک انسان اس چیز کی تمنا کرے, اس چیز کی خواہش رکھے کہ میں نے اپنے رب کو ہر حال میں رکھنا. بس اس وقت دیکھیے کہ آپ لوگ کلاس لے رہے ہیں نا, یہ آپ کا صدقہ ہے, آپ کے وقت کا صدقہ ہے, میرا بھی صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری یہ چھوٹی سی کوششوں کو, لیکن یہ ہمارا صدقہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا ایک لمبا کام ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو دن رات لگا کے کوئی 2-3 ہفتے میں کرا دیں, ہو سکتے ہیں انٹینسو کورس, لیکن سمندر میں تو ڈوبنے کو دل چاہتا ہے نا جب آپ ان آیات میں جاتے ہیں. اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس پورے عرصے میں جو ہم نے اس کورس کے لیے لیا ہم کبھی بیمار نہ ہو؟ پاسبل ہے, اللہ کر دے تو پاسبل ہے, لیکن عموماً کچھ نہ کچھ اوپر نیچے انسان کا معاملہ ہو جاتا ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران ہمارے گھر والوں میں یا ہمارے خاندان میں کوئی شادی نہ آئے, کوئی دعوت نہ آئے, کوئی بچہ بیمار نہ ہو, کوئی مالی پریشانی نہ آئے, کوئی پاکستان سے فون آ جائے کہ جس سے ذہن پریشان ہو جاتا, یہ سب کچھ ہوگا؟ یہی امتحان ہے. بس یہ جو امتحان کا وقت ہوتا ہے نا, کہ جس وقت ہم نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہم جیسے عام حالات میں تیرے تھے تو اب ناموافق حالات میں بھی تیرے ہیں, اس وقت اگر ہم پھسل جاتے ہیں نا تو ہماری ویلیو کم ہو جاتی ہے. ایسے وقتوں میں جب جمتے ہیں نا پھر ایمان جو ہے نا وہ دل میں جمتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بڑے اعلیٰ درجوں پہ دکھتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں نا تو ان کی بات سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے دل میں ایمان ہے. اور ہم اپنے دل کا حال لینا تو ہر وقت بس کھوکھلی کھوکھلی باتیں، ہنسی مذاق، کھیل کود، فرق کس بات کا ہے؟ ایک جملہ لکھ لیں، شاید کہیں کام آئے گا، کہ جو بندہ درہ یعنی زندگی کی الجھنوں اور مشقتوں اور ناموافق حالات میں اللہ کی طرف قائم رہتا ہے، اللہ کے دین کی طرف، یعنی جو کر رہا تھا وہی کر رہا ہے بلکہ اور رجوع کر لیتا ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیتا ہے. ایمان کا پودا جو ہے نا، یہ مشکلات کے دور میں اپنے آپ کو دین پر جمانے سے لگتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے وقت پہ پھسل جاتے ہیں، اتنا پانی بہا دیتے ہیں کہ وہ بیج بھی جو تھوڑا بہت ایمان کا تھا وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے. اس لیے کبھی یہ نہ خواہش کریں کہ کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی گھر والوں کا پریشر آئے، لیکن اگر آ جائے تو چپکے سے مسکرا دیں، اللہ یہ وہ وقت ہے جو میرے چناؤ کا ہے، بس تو مجھے ثابت قدم رکھنا. والکاظمین الغیظ، اور غصے پہ قابو پانے والے. غصہ آتا ہے، یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں ان کو آئے گا، قابو پانا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بہت شرارتی بچے کو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ مچل ہی رہا، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، رو رہا ہے، دھو رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے نکلتا جاتا ہے. اسی طرح ہر انسان کے اندر نفس کی صورت میں بھی ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت مچلتا ہے. اس کا بھی دل چاہتا ہے کینڈیز کھاتے رہو، چاکلیٹ کھاتے رہو، کوک پیتے رہو، اور ہر وقت گیمز اور کھیل اور کود میں رہو. اور زندگی کے معاملات میں ہم تنہا نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی کسی کو کہے کہ میری ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، فلاں شخص یہ مجھے بہت غصہ دلاتا ہے، فلاں کی عادات پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، بس میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھے اکیلے رہنا ہے، پھر تنہائی پہ غصہ آئے گا، پھر اکیلے رہنے پہ غصہ آئے گا، پھر اس پہ غصہ آئے گا کہ کیوں اکیلی ہوں، چلو ساتھ تھی، کوئی لڑتا تھا تو زندگی تو گزر ہی رہی تھی نا. بات کیا نکلی؟ کہ ہر موقع پہ زندگی کے میدان میں غصہ آئے گا بھی، لوگ غصہ دلائیں گے بھی. اور غصے کا آنا کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کو عیب کر دیا. اور کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں ماشاءاللہ اس کو تو کبھی غصہ آیا ہی نہیں، یہ عیب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے غصے کا مادہ ہمارے اندر رکھا. خلاف شریعت چیزوں کو دیکھ کر غصہ آنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب غصہ آتا تھا لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھ کر، تو یہ ان کا عیب نہیں تھا، یہ سراسر ان کی خوبی تھی. آج ایک باپ اپنی بچی کو غلط کپڑے پہنے دیکھے اس کو غصہ نہیں آتا، تو یہ باپ کا عیب ہے. آج ایک بھائی بہن کو کسی غلط حرکت میں ملوث دیکھے اور وہ کہ نو پرابلم، آئی ایم سو نائس، آئی ایم ویری کائنڈ، میں بڑا نرم دل بھائی ہوں، یہ اس کا عیب ہے. اور مرد کی تو مردانگی نہیں ہے جب تک اس کو غصہ نہ آئے. اور بیوی کو شوہر کی غلط چیز، شوہر کو بیوی کی، بھائی بہن، انسان، رشتے دار، لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھ کر غصہ نہ آنا، یہ عیب ہے. اللہ نے یہ کیوں رکھا تھا؟ تاکہ اس سے شریعت کے تقاضے نبھائے جائیں. جیسے کسی نے کہا کہ غصہ ایسے ہے جیسے کوئی جانور، شکاری جانور ہوتا ہے نا، آپ اس کو ٹیم کر لیتے ہیں، یعنی سدھا لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کی بات مانتا ہے، آپ کے فائدے کا بن جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو سدھاتے نہیں ہیں نا، تو وہ آپ کی بھی جان لے لیتا ہے کبھی کبھی. اسی طرح کرنا کیا ہے کہ اپنے غصے کو چینلائز کرنا. جب ہم اپنے غصے کو سدھا لیتے ہیں نا، تو اس کو صحیح رخ پہ استعمال کرتے ہیں. مثلاً بعض لوگ ہیں غصے میں خوب کام کرتے ہیں، غصہ آتا ہے نا گھر صاف کر دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. بعض لوگ غصے میں خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، اچھی بات ہے. اور بعض غصے میں ڈپریشن میں چلے گئے، یا دوسروں کو کچھ برا بھلا کہنے لگے، یا منہ سے بولنے لگے، یہ درست نہیں ہے. ہمارے عموماً غصے کو بھی گلیمرائز کر دیا جاتا ہے. کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہاں ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ اس کے اوپر ایک پوری ہماری ورک شاپ ہے الحمدللہ اینگر مینجمنٹ کے نام پہ، آپ جو بھی اس کو ڈیٹیل سے سننا چاہیں وہاں سے فائدہ لے سکتے ہیں. اس میں ہم نے بہت ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا تھا کہ غصے والے بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، غصے والے شوہر کے ساتھ، اور باقی سب کو. لیکن اس وقت اس آیت کے ناطے سے صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ غصے کو دبانا ہے. ہمارے ہاں غصے کو بھی بعض دفعہ لوگ اس لیے غصہ کرتے ہیں، جی ہم تو بڑے خاندانی لوگ ہیں اور ہم تو مغلوں کی اولاد ہیں اور ہمیں تو ہر وقت غصہ آتا ہے. یعنی ایک وجاہت، ایک رونت، بعض چودراہٹ میں رہتے ہیں، بعض اپنے آپ کو کسی کے سر پہ مسلط کرنے کے لیے غصہ کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ اپنی ذہانت کی علامت سمجھتے ہیں غصے کو، کہ سب بیوقوف ہیں، ہمیں تو لوگ اچھے ہی نہیں لگتے، ان کو تو بالکل عقل نہیں اور سمجھ نہیں، اور بس یہ اور دس اینڈ دیٹ۔ اسی طرح ایک تیسری وجہ بھی بعض لوگوں نے بنائی ہوئی اور وہ کہ ہم مصروف بڑے ہیں۔ چونکہ ہم مصروف بڑے ہیں اس لیے ہمیں ہر بد وقت دوسروں پہ غصہ ہی آ رہا ہے، یہ میرے پڑھنے کا ٹائم تھا، یہ میرے سونے کا ٹائم تھا، یہ میرے کھانے کا ٹائم تھا، اور ہر وقت غصہ غصہ غصہ۔ آپ دیکھیں وہ مرد جو بہت کاروبار کرتے ہیں تو وہ اکثر اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہی ہوتے ہیں، گھر آتے نہیں اور جب آتے ہیں تو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں میں تھکا ہوا آیا ہوں اور تم ایسے ہو۔ اس طرح وہ خواتین جو اپنے اوپر اپنی ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتی ہیں، گھر کے تقاضے تو تھے ہی ساتھ، انہوں نے باہر کے کوئی جاب کے کوئی اور ذمہ داری کے لے لیے، تو جب گھر میں آتی ہیں تو سارا غصہ پہ بچوں اور شوہر پہ نکلتا ہے کہ اس گھر میں تو مجھے سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ بچوں پہ غصہ آتا ہے لوگوں کو، ساری دنیا کے ساتھ وہ میٹھے بولیں گے، بچوں کے ساتھ ان کو غصہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جو تنگ کرتا ہے اس پہ غصہ آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے بچے پہ غصہ آتا ہے، دوسرے پہ تو آتا بھی نہیں۔ کسی پہ غصے کا آنا ہی یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس کی کیئر ہے، ورنہ ایک بندہ سویا تو سویا رہے، ہمیں کیا ہماری بلا سے، کوئی نہیں کھا رہا تو نہ کھائے، کیونکہ عموماً ماؤں کو بچوں پہ غصے نہیں باتوں پہ آ رہے ہوتے ہیں، کھا کیوں نہیں رہے، سو کیوں نہیں رہے، اسکول کیوں نہیں جا رہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ غصے کو مینج کرنا ہے اس طریقے سے کہ کسی کے لیے وہ بری یاد کرے نہ بن جائے۔ آپ کو ہے کہ بعض دفعہ بچپن میں کچھ ایسی چیزیں کہہ دی جاتی ہیں یا دوسروں کا ہمارے سے رویہ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی اس کے اثرات نہیں نکلتے، قرآنے والا انداز ہے، بعض مائیں چیختی ہیں تو بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا، تو وہ جتنی بھی ماں کی رسپیکٹ کرنا چاہے لیکن وہ ماں کا جاہل قسم کا انداز ان کو نہیں بھولتا۔ پھر اسی طرح ایک اور غصہ ہمارے ہاں ہے اور وہ کہ تعلیم کا غصہ۔ ایک بڑا ہی معروف جملہ ہے جو انتہائی غیر مہذب ہے کہ قرآن ڈنڈے کے بغیر نہیں آتا، مولوی صاحب کا ڈنڈا اور فلاں کی باتیں، اور سکھانا ہے تو خوب مارنا پڑے گا، اتنی بڑی بڑی سٹکس رکھی ہوتی ہیں اور جس سے بچوں کو مارا جاتا ہے۔ یعنی اسکولوں میں جائیں تو ان کو پیار سے ہائے وائے ہنی کر کے لوگ پکارے، اور آپ جائیں بچوں کو اسکول ماسٹر صاحب سے یا مولوی صاحب سے پڑھنے پڑھانے، مسجد میں جائیں تو وہ ساتھ ڈنڈا رکھے، کیا بچے کو تاثر دیا۔ ایک خاتون تھی تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتی، یعنی اچھی خاتون تھی اور قرآن کی طرف نہیں آتی تھی پڑھنے کے لیے جیسے، تو کہنے لگی کہ میں کیا کروں، میں جو ہی قرآن کھولتی ہوں مجھے بچپن میں اپنی استانی جی کی ڈانٹ یاد آ جاتی اور ان کا چیخنا اور چنگھاڑنا یاد آتا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن بڑی سخت چیز ہے، کنٹرول کرنا ان چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا۔ پھر بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ غصے کو گلیمرائز کر دیا جاتا ہے، فلموں میں دکھاتے ہیں ہیروئن بڑے غصے میں، ہیرو صاحب پیچھے پھر رہے ہیں، پھول لے کے جا رہے ہیں اور اس کو بلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں اچھا فلم میں وہ تو اتنی اچھی لگ رہی تھی، آپ کہتے ہیں آج میں بھی غصہ دکھاتی ہوں، آنے تو میاں کو، اب آنے پہ اپنے منہ پھلا لیا۔ آپ کا خیال تھا میاں صاحب وہیں باہر سے کوئی گلدستے میں سے پھول توڑ کے لے آئیں گے اور پیش کریں گے، وہ آگے سے ڈانٹنے لگ گئے کہ صبح سے تھکا ہوا آئے اور باقی تمہارا غصہ دیکھوں، بیٹھو۔ اب رونے لگے کہ دیکھا یہ تو بدل گئے، پہلے تو اچھے تھے اب تو برے ہو گئے، اور کچھ نہیں ان پہ تو جادو ہو گیا، اور یہ آج ماں کے گھر کی طرف سے گزر کے آئے تھے تو کچھ پھوک پڑ گئی ہوگی۔ یعنی اتنا زیادہ ہم نے اس غصے کو اپنے اوپر کر لیا ہے، اور بعض دفعہ آپ دیکھیں صرف ایک شخص غصے والا ہوتا ہے پورے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ جو لوگ غصے کا برا اظہار کرتے ہیں نا وہ کبھی لوگوں کی دعائیں نہیں لیتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی دعائیں لیں تو آپ کو اپنے غصے پہ قابو پانا ہے، ول کا زمین الغیث، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان میں وہ حرارت پیدا کرے کہ خلاف شریعت کاموں پہ ہمیں غصہ آئے، پھر وہ گرمی ہمارے اندر اٹھے اور ہم امر بالمعروف کی کوششیں کریں اور اپنے گھر والوں کی خاندانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں، اور پھر اس کے اندر ہم صبر کریں۔ یہی ہے وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر۔ یہی بات ایک اور جگہ بھی آتی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور واستبر علیہا، اور اس پہ صبر بھی کرو، جمع بھی رہو، خود بھی کرو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ملٹی اینگلڈ قصہ ہے جس کے اوپر انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی چیز دیکھیے، عافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنا۔ غصے میں تو تھوڑا بہت اظہار ہو جاتا ہے نا، لیکن عافین عن الناس میں تو کیا ہے کہ احساس ہی نہ ہونے دو کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی بری بات کی ہے۔ اب دیکھیے کہ ترتیب میں پہلے سب سے خرچ کی بات ہوئی نا، کیونکہ پچھلی آیتوں میں سود کا ذکر تھا، اور سود خور جائے وہ مال کی محبت میں چور ہوتا ہے، سود میں دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ یہاں صدقے کا ذکر کر دیا کیونکہ اس میں بندہ اپنا مال بغیر کسی حق کے بھی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ اب دوسری صفت جو ہے وہ غصے کی آ گئی، اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ غضب مطلب جیسے بھری ہوئی بوٹل ہے پانی کی، اس کے منہ کو باندھنے والی کیفیت اس میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر جب غصے پہ قابو نہیں پایا جا رہا تو اس پہ قابو پانے کے بعد ساتھ ہی کہہ دیا عافین عن الناس۔ آفین کا لفظ یہ افون سے ہے، عین فا واو. بعض عرب لوگ بہت اچھا لگتا ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہے نا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا لوگ ایکسکیوز می، معاف کیجئے گا، معذرت خواہ، تو وہ کہتے ہیں افون، پارڈن، پارڈن بھی بولتے ہیں، یعنی معاف کر دیجئے، افون درگزر کیجئے. تو کیا پتہ چلا کہ افون کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور ضرر رسانی پر صرف خاموش ہی نہ رہے بلکہ دل سے اسے معاف بھی کر دے، اور یہ چیز کظم الغیظ سے اعلیٰ ہے. یعنی غصے کے اظہار سے بھی اعلیٰ چیز کیا ہے کہ انسان دوسرے کو احساس ہی نہ ہونے دے، یعنی داغ بھی مٹا دے، دھبا بھی مٹ جائے کہ مجھے تم پہ کوئی غصہ آیا تھا اور تکلیف تم نے مجھے دی تھی. اور یہ ساری صفات اصل میں دیکھیے غزوہ احد کے ضمن میں آ رہی ہیں. اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے دلوں میں اگر اس قسم کے جذبات نہیں ہیں تو وہ اللہ کے کام کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت جگہ لوگوں کی باتوں پہ غصہ آئے گا، صبر کرنا پڑے گا، لوگ دکھائیں گے، دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، ان کو معاف کرنا پڑے گا، اور معافی سے بھی بڑھ کے واللہ یحب المحسنین. آخری صفت اس آیت کی کیا ہے؟ محسنین، حسن سے احسان. یہ مرتبہ پچھلے تمام مرتبوں سے بلندتر ہے. انسان دشمن سے انتقام بھی نہ لے، اسے دل سے بھی معاف کر دے، صرف یہی نہیں بلکہ اس پر لطف و احسان کا معاملہ بھی کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں. اب آپ ذرا واللہ یحبو کے لفظ پہ رک کے سوچیں، بننا چاہتے ہیں اللہ کے پسندیدہ؟ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں؟ الحمدللہ کوئی بھی نہیں جائے گا. تو پھر پچھلے سارے کاموں پہ نہیں رکنا بلکہ محسنین کے درجے پہ آ کے رکنا ہے. پھر اللہ آپ کو پسند کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. کیونکہ جب تک ہم لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ نہ کریں تب تک ہمیں بات نہیں پوری سمجھ آتی. اس کے اوپر ایک واقعہ بھی آتا ہے کنیز کا، علی بن حسین تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے لگا لیں. جہاں بعض لوگ مغالطہ کرتے ہیں کہ اچھا علی بن حسین تھے تو یہ کیسے ہوئے، حالانکہ حسن بن علی تھے. تو بہت سے کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی یا شاید پتہ بھی ہو، بہرحال کہ حضرت علی کے بیٹے حسن تھے، تو حسن کے بیٹے جو تھے ان کا پھر نام علی تھا. اور عربوں میں یہ عام دستور تھا کہ اپنے دادا کے نام کو پھر پوتے میں ریوائز کر دیتے تھے. تو ان کی ایک لونڈی تھی، ایک وقت کیا ہوا کہ وہ ان کو وضو کرا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹا، ان کے اوپر گر گیا، کپڑے بھی بھیگ گئے. اب ظاہری بات ہے کہ ایسے وقت میں غصہ تو آئے گا. اب کنیز کو لگا کہ ان کو میرے پر غصہ آئے گا، تو بہت سمجھدار تھی، اس نے فوراً آیت کا حصہ پڑھا کہ ول کاظمین الغیظ، کہ غصے پہ قابو پانے والے. یہ بات سنتے ہی وہ شخص، یعنی اللہ کے نبی کے آخر خاندان سے ہی تھے، اپنے غصے کو پی گئے، خاموش ہو گئے. اب کنیز نے جب موقع دیکھا تو اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، ولا عافین عن الناس، کہ لوگوں سے درگزر بھی کرتے. یہ بات سن کے کہنے لگے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، یعنی میرے دل میں بھی اب اس پہ غصہ نہیں رہا. تو کہنے لگی کہ اچھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو محسنین کو پسند کرتا ہے. تو کہنے لگے، جا پھر میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یعنی صرف ایک آیت ایک لونڈی کی آزادی کا سبب بن گئی. ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن دل سے اثر نہیں جانے دیتے. ہم کہتے کہ ویسے میں نے تمہیں اس وقت معاف کر دیا تھا لیکن وہ بات مجھے بھولی نہیں ہے. اور ہماری معافیاں کچھ اسی قسم کی ہیں، بس میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوا لیکن دل میرا بڑا جلتا ہے، اور تھی وہ ایسی، اور پھر پوری کہانی سنا دیتے ہیں. پانچ سال بعد بھی بہنیں بیٹھیں گی نا تو پچھلی ساری کہانیاں دہرائیں گی، اس نے یہ کیا وہ کیا، ویسے میں نے اس کو معاف کر دیا. اب اللہ ہی پوچھے گا، نہیں آپ ہی پوچھ لیں تو بہتر ہے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں نا، وہی مثال دیتی ہوں، یہ وائٹ چادر لگی ہوئی نا اس کے اوپر اگر انک گر جاتی ہے، بل فرض اس ٹیبل پہ میرے سے انک گرتی ہے، میں آپ میں سے تین لوگوں کو کہوں کہ آئیں اس کو صاف کریں، مجھے یقین ہے کہ تین مختلف قسم سے صاف کریں گے، کچھ تو اور ہی پھیلا دیں گے. وہ پہلے ایک قطرہ تھی نا، وہ پھیل کے وہ کافی زیادہ جگہ چلی جائے گی. کوئی اور ایسا ہوگا جو اس کو صاف کرے گا لیکن تھوڑا سا احساس ہوگا کہ یہاں کچھ تھا. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ ایسے وائپ آؤٹ کریں گے کہ یہ بالکل نئے کا نیا. یہ نیا کا نیا کرنا جو ہے یہ واللہ یحب المحسنین ہے. پہلا درجہ کہتا معاف کیا، بعض تو اس کو پھیلاتے ہیں خوب گندب میں، مشہور کر دیتے ہیں، بعض جو ہے اس کے اوپر اور گندا کپڑا ڈالتے ہیں. آپ کبھی صاف جگہ کو صاف کرتے ہوئے گندا کپڑا استعمال کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ گندا ہو جاتا ہے. سفید کپڑے کو آپ ڈرٹی کپڑے سے صاف کریں اپنے کاؤنٹرز کو یا کسی بھی چیز کو، اور گندا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ بعض دفعہ لوگوں کے رویے ہم پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن ہمارے گندا دل اور ہماری گندی کوششیں اس کو اور زیادہ ڈرٹی کر دیتی ہیں. تو کس درجے پہ اپنے آپ کو لے کے جانا ہے؟ آج ہمیں ایک چیک لسٹ مل رہی ہے کہ ہم نے محسنین کے درجے پہ جانا ہے، اور کتنے ہی محسن ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ محسن ہوتا کون ہے. اب یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ انسانی معاملات کے ساتھ تھا. تقوا کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ تعلقات میں دکھتا ہے اور ایک لوگوں کے ساتھ تعلقات میں دکھتا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ تعلق کے بعد اب اپنے تعلق کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ حقوق العباد کی بات زیادہ پہلے کر دی اور حقوق اللہ کی بات اب بعد میں ہو رہی ہے. مزید صفت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. وہ لوگ جو کبھی کر بیٹھے، لفظ فعلوا بڑا قابل غور ہے، ادھر ہونا چاہیے تھا عاملوا، عمل کرنا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عاملوا نہیں بولا، فعلوا بولا. فعلوا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کیا نہیں، ہو گیا، ارادتاً نہیں کیا، خطا ہو گئی، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا کر بیٹھے ہیں، اب اللہ اب یہ گناہ ہو گیا، اب کیا کروں، اب کیسے کروں. یعنی جب ان سے کوئی گناہ راہ چلتے ہو جاتا ہے، نہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے نہ ان کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے تو فوراً بخشش طلب کرتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا کیا. کیا ہو جاتا ہے؟ فاحشہ. فاحشہ کا جو لفظ ہے نا، فخش سے ہے، وہ گناہ جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے. اور آگے ظلموں کا لفظ ہے، ظلموں سے مراد وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا اثر انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو. یعنی ہر ظلم جو ہے وہ ظالم ہی کے لیے قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا. تو پتہ کیا چلا کہ ایسے لوگ پھر اللہ سے مغفرت مانگ لیتے ہیں، کیونکہ انسان خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے، اس سے جرم ہو سکتا ہے. فوراً ندامت کے احساس کے ساتھ انسان جھک جائے، وہ گندے نہیں رہتے، وہ میلے نہیں ہوتے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کپڑوں پہ داغ پڑ گئے، وہ کہتے ہیں پڑ گئے اور پڑنے دو، اب گندے ہو گئے نا بہت ہی گندے ہو جائیں. بعض کہتے ہیں نہیں، پہلا دھبا ہی فوراً جا کے دھو دیں گے تاکہ گندگی نہ ہو. بالکل انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک ستھرا رکھتا ہے کہ کسی دھبے کو بھی اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا. ایک روایت کا خلاصہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکار لگائیں گے، کہاں ہے وہ لوگ جن کا حق اللہ کے ذمہ ہے، مطلب اللہ نے ان کو کچھ دینا ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کا حق دینا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا حق اللہ کے ذمہ ہے؟ تو کہا جائے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا تھا، اللہ کے ذمہ ان کا حق ہے، وہ آئیں اور اپنے بدلے لے لیں. تو یہ اتنے پیارے درجے جس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور تم اپنے آپ کو پاک صاف کر لو. پھر اس کے بعد کہہ دیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا تو کوئی اور گناہوں کی معافی دے ہی نہیں سکتا. ایک آخری صفت ان آیات میں متقیوں کی، وَلَمْ يَصِرُّوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے. لفظ يَصِرُّوا کو دیکھ لیجئے، سواد رو رو سے، اردو میں بولتے ہیں اصرار. اصرار کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ کو بار بار کرنا. ایک دفعہ ہو گیا ختم، فالو والی بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اصرار نہیں ہونا چاہیے. یعنی متقی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے گناہ کو دہرائے گا. ایک دفعہ یہ غلطی ہو گئی آپ کے، اب میں اس کو دوبارہ کروں گا. اور دوبارہ غلطی کون سی ہوتی ہے؟ جو پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم رات جو کیا تھا کل رات پھر یہی دیکھیں گے، اور اس کی اگلا معاملہ کب دیکھیں گے اور کیا ہوگا. یعنی اصرار کیا ہے؟ کہ انسان پلاننگ کے ساتھ غلطیاں کرے، جان بوجھ کے اس طریقے کے کام کرے کہ جس سے لگے کہ واقعی اس کا یہ کام اس کی سوچی سمجھی سکیم تھی. مثلا دیکھیے کوئی چلتے چلتے گر گیا، کیا گرنے میں اس کی کوئی کوشش تھی؟ اچانک گرا ہے نا، گرتے کیا کرے گا، اٹھ جائے گا. اور جو گرنے کے بعد اٹھنے کی بجائے کیا کرے، بار بار گرے، وہ کیا ہے کہ اس نے اصرار کیا. تو ایمان والے سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پہ بار بار جمتا نہیں ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کی بات کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو وہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشش طلب کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو دے دی کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے لوگوں کے لیے پھر نعمتوں والی جنتیں ہیں اور یہ بہت ہی پیارا اجر ہے. ونعم اجر العاملین، عمل والوں کا اجر ہے، خواہش والوں کا اجر نہیں ہے یہ صرف. قد خلت من قبلکم سنن، خلت کا لفظ خلو سے تھا، خال عام واؤ سے، اور سنن سنت کی جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے اس لیے بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی. لفظ سنت ہم بولتے ہیں نا اردو میں، طریقے کو کہتے ہیں، اسی کی جمع سنن ہے، نون نون سنن سے، پرانا گلنا سڑنا اس کا معنی ہوتا ہے. اولڈ کے معنوں میں ہم سنت رسول کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ پرانا طریقہ ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں. اسی کا اپوزٹ پھر بدعت ہوتا ہے، محدث کہتے ہیں اس کو، حدث کہتے ہیں نئی چیز کو. اسی سے حدیث کا لفظ ہے، جو میں بولتی ہوں تو بات حدیث ہے نا، نئی بات ہے. حدیث نبوی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ورنہ ہر بات کو بات کہتے ہیں تو ہر بات نئی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا سنن جمع ہے سنت کی، اور سنت وہ راستہ ہے جو شاہراہ عام ہو، وہ طرز زندگی جس راستے کو اختیار کیا جائے اور اس کی پابندی کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو تم نے احد کے میدان میں کتنی تکلیفیں سہی، بدر کے میدان میں تمہیں فتح ہوئی، پیچھے سود خوری کے نقصانات اللہ نے بتا دیے، آخر میں مرد مومن کی صفات کا تذکرہ کیا، کہا کہ اب تم زمین کے کھلے ہوئے صفحے پر اپنے سے پہلی ہوئی گزری ہوئی قوموں کے حالات دیکھو، فتح اور نصرت اس قوم کو ملے گی جن کے اندر یہ چھ خوبیاں ہوں گی، اور ناکامی اور ذلت انہی کے حصے میں آئے گی جو ان خوبیوں سے محروم ہوں گے، اور اللہ کے قانون اٹل ہیں، کل آج ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. اس لیے تم جو کر رہے ہو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو تم سے پہلے وہی کام کرنے والوں کا نکلا. تو لہٰذا جو فصیر فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور آخر میں ایک بات کہہ دی کہ ھذا بیان، یہ بیان ہے. کون سا بیان؟ پورا قرآن، اور خاص طور پہ غزوہ احد پر یہ تبصرہ، اور اس کے تناظر میں مسلمانوں کی تربیت کے یہ نقطے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اب جو سمجھے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ اسی میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. وہ ھدن ہدایت ہے، وہ موعظہ اور نصیحت کی باتیں، واعظ کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی بات کو. کس کا دل نرم ہوگا؟ للمتقین، تقوی والوں کو. پیچھے بھی دیکھیے صفات تقوی والوں کی تھی، یا پھر تقوی والوں کی بات کر دی، بتا دیا کہ دیکھو فائدہ اس کو ہی ہوگا جس کا دل نرم ہوگا. اور کئی ایسے ہوں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے، نتھنگ از نیو، کچھ بھی نہیں ہے، سب کو پتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس عمل کرتے جاؤ، جو سمجھ آتا ہے کرتے جاؤ. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو فتح کرو. دیکھیے دشمنوں پہ فتح پانے کی باتیں ہو رہی ہیں نا اس جنگ میں، تو دشمنوں پر فتح پانے سے پہلے انسان کو خود پر فتح پانے کی ضرورت ہے. پیچھے میں نے اشارہ کیا تھا، اب میں تھوڑی سی اس کو پوائنٹس کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ انسان کی طبیعت میں بخل ہے، کنجوسی ہے. تو پہلی فتح جو میں نے اور آپ نے اپنے اوپر پانی ہے نا، وہ اپنی کنجوسی کا علاج کرنا ہے. کنجوسی کو آپ کہہ لیں سٹنجینس، بخل ہے، مال دینے کو دل نہیں جاتا، وقت دینے کو دل نہیں جاتا. اس کا علاج ینفقون فی السراء والضراء میں بتا دیا کہ تم اپنی چیزوں کو سمیٹ سمیٹ کے نہ رکھو، اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو تمہارا دل کھلے گا. تم اپنی جس نعمت کو بچانا چاہتے ہو نا، اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے مزاج کے اندر تلخی ہوتی ہے، مزاج جس کو آپ کہتے ہیں نا، ان کا مزاج گرم ہے، اس کو بھی آپ ایک قسم کا نفس ہی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا علاج کاظمین الغیظ میں بتایا گیا کہ غصے پہ قابو پالو. تم اپنے غصے پہ قابو پالو، دنیا میں خود ہی قابو پالو گے. اور وہ بندہ جو دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کے رہتا ہے اور اللہ کا نمائندہ بن کے رہتا ہے اللہ کے دین کا، وہ ٹھنڈے مزاج کا ہوگا، تبھی دوسروں سے کام کروائے گا. جو خود ہی آگ بگولا ہو جائے ہر بات میں، وہ دوسروں کو کہاں جتوائے گا. بس آپ تبلیغ کرنے گئے، آ گیا آپ کو غصہ، آپ تو لوگوں کے مائک توڑ تاڑ کے آ جائیں گے، آپ اتنے زور سے ہاتھ ماریں گے ٹیبل پہ کہ پیچھے جو بچے بیٹھے وہ بھی رونے لگ جائیں گے. آئیں گے وہ لوگ اگلی دفعہ. جتنا دائی دین کو ٹھنڈے سبھا کا، ٹھنڈے مزاج کا اور غصے پہ قابو پانے والا ہونا چاہیے، اتنا کسی اور کو نہیں ہوتا. کئی دفعہ آپ لوگ صفحے ابھی بھی پلٹتے ہیں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ نہیں ابھی نئے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو نہیں پتا چلتا، ٹوک ٹوک کے ریک روک روک کے بات کی سمجھ آتی ہے نا. تو اب اگر پہلے دن آ کے غصہ کر دیا جائے، مشکل ہے. انسان کا کام کیا کہ وہ اپنے آپ کو قابو پائے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہے انسان کے مزاج میں، اور وہ کہ گناہ کی طرف میلان ہے. انسان نیچرلی گناہ کرنا چاہتا ہے، ان نفس لامارہ تم بسو میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کام کیا بتایا کہ تم فاحشہ اور ظلم کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، فحش چیزیں تمہاری زندگی میں نہ ہو. پھر انسان کے نفس کے اندر انا ہے، ایگو، ایگوسٹک ہے انسان، اس کا علاج کیا ہے؟ عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو، کیونکہ جب انسان دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے تبھی ان پہ اکڑتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو خام خواہ ایسی چیزیں دل میں آئیں گی بھی نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر خواہش ہے، ہمارے نفس کے اندر بہت ساری خواہشات ہیں، تو اس کے اوپر قابو پانے کے لیے رجوع اللہ بتایا گیا کہ اپنی خواہشات پر فتح پاؤ. پھر اس کے بعد انسان اپنے تکبر پر فتح پائے. یہ سب کچھ کر کرا کے جب ایک بندہ بنے گا تو وہ کون سا بندہ ہوگا؟ جو اللہ کا مطلوب بندہ ہے. یہ ہے وہ بیان جو انسانیت کے لیے دورس انقلاب کی دعوت دیتا ہے. جن لوگوں میں یہ صفات تھی انہوں نے دنیا کے راستے بدل دیے، لوگ ان سے ڈرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آپ سے ایک میل کے فاصلے پہ ہوتا تھا تو اس کو آپ سے خوف آتا تھا، یعنی اس کے دل پہ روب آتا تھا. آج امت کا روب کیوں چلا گیا؟ کیونکہ امت ان صفات سے آری ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال پہ رحم فرما اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر لي ولا تعسر لي هدا من لدنك. اللهم وفقنا لما شهدت وارزقنا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اللہ کا بہت احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک اور دن دیا اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے. اور آج کا لیسن بھی سارے لیسن کی طرح بہت خوبصورت بہت اچھا الحمدللہ. ان شاء اللہ میرے کو دیکھ لیتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس آج اتنا نہیں ہے لیکن دیکھیں ان شاء اللہ جتنا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آیت نمبر 122 and 123 میں آپ یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہ میں سے جو کمزور ہو گئے تھے بزدلی دکھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا تھا، اللہ ان کا دوست بن گیا تھا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ نے ان کے دلوں کو کیوں تھام لیا تھا؟ کیسے مدد کی اللہ تعالیٰ نے؟ چلو شاید جلدی جلدی لکھیں گے تو ان شاء اللہ ہم کم وقت میں زیادہ پورا کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیا تھا ان کے دل میں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح تھی؟ نیت خالص تھی. بہت ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی نظر انسانوں کے دلوں پر ہے نا. جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. جی ہاں، تقویٰ صبر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتا دیا کہ اللہ کی مدد کس کو ملے گی؟ جس کے دل میں اللہ کی اخلاص ہوگا، ایمان ہوگا. اور پھر دیکھیں اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی مدد لانے کے لیے کیا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتا دیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جی ہاں، اللہ پہ توکل، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر، اللہ کا ڈر اور شکر. کس بات پر اللہ کا شکر یہاں پر مراد ہے؟ شکر ادا کرو، اللہ مشکل حالات میں بھی صرف اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ پہ توکل کرو، جیسے بھی حالات ہو ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور شکر ادا کرو، کیوں؟ کس بات پر؟ ہر حال میں شکر. اس بات پہ بھی شکر کہ اللہ نے اپنے راستے پہ نکلنے کا کی توفیق دی ہے نا. اس مشکل پر بھی شکر جو اللہ تعالیٰ نے مشکلات ڈالی، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں جتنی مشکل پر صبر ہوگا اللہ تعالیٰ پھر اجر بھی تو دے گا نا، اس پر بھی شکر. تو جتنا تقوی بڑھتا ہے نا اتنا ہی شکر آتا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ کی مدد بھی آتی ہے. اب ہمارے لیے کیا اپنے عمل کی بات ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں. اللہ پہ توکل، ہر وقت اللہ کا توکل. اور ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسے حالات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی اب آگے دیکھیں اللہ تعالی نے آیت نمبر 124 اینڈ آنورڈز میں بتا دیا کہ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالی تسلی دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس وقت تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جو آپ کے ساتھ تھے، کون آپ کے ساتھ تھے؟ صحابہ کرام، ہے نا، ان کو تسلی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر پھر بتا دیا گیا، جی ہاں، کہ اللہ کی مدد کس چیز کے ساتھ مشروط ہے. شرط بتا دی گئی، اللہ کی مدد آئے گی لیکن کرنا کیا ہوگا، جس کا جواب آپ نے پہلے بھی دے چکے ہیں، صبر اور تقویٰ. جتنا صبر، توکل اور تقویٰ زیادہ ہوگا اتنی ہی مدد اللہ کی زیادہ ہوتی ہے. کسی بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا ایمان سچا ہوتا ہے مدد بھی زیادہ ملتی ہے. اور اللہ کی مدد انسان کے رویے کے ساتھ ہے، جیسا کرو گے ویسا ملے گا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ یہاں کا فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 پھر 5000 کی بات ہوئی. آگے ہم اس آیت کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم صرف 2-3 منٹ ہی ہمارے پاس ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں، اچھا چلے یہاں سے آیت نمبر 137 آنورڈ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتا دیا کہ مال کی محبت انسان کو پیچھے کر دیتی ہے. سود سے بھی کیوں منع کیا گیا؟ کہ مال کی محبت ہے. کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کرو، سود نہ کرو، تاکہ ان کے دل میں سے کیا ہو، مال کی محبت ختم ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فلاح کا راستہ بتا دیا. فلاح کیسے پاؤ گے؟ کس میں ہے فلاح؟ پھر دیکھیں تقویٰ کی بات ہے. فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تقویٰ ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ جتنا تقویٰ ہوگا اتنا ہی حرام سے بچے گا اور اتنی ہی فلاح ہو پائے گا. تو کامیابی کا راز تقویٰ اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے. اللہ کا ڈر کتنی برائیوں سے بچا دیتا ہے. اور پھر آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم کس چیزوں کے ذریعے ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں نا، تلا اللہ کو تو ہم ہو، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. کیسے رحم کیے جاؤ گے؟ کس چیز کے ذریعے ملے گا؟ یہاں پر اس آیت کی روشنی میں کس چیز کو ملے گا؟ آیت نمبر 132، اللہ اور رسول کی اطاعت، فرما برداری کے ذریعے، قرآن اور حدیث کو مان کر. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہو تو تمہیں کچھ عمل کرنا ہوگا. کیا عمل کرنا ہوگا؟ کس چیز میں بھاگنا ہوگا؟ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ جی جی، اللہ کے راستے میں، اللہ کی طرف، مغفرت کی طرف بھاگنا ہوگا. سارے لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوڑو. کس کی طرف دوڑو؟ نیکیوں کی طرف دوڑو اور گناہوں سے دور ہونے کے لیے بھاگو. نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے اور گناہوں سے دور ہونے سے بھاگنا ہے. بخشش کے ذریعے اللہ کے کاموں کی طرف بھاگو, اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا موقع دے اور ہم اس کو فوراً اویل کریں. اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نا چھوٹا ہی سمجھو. اور کیا ہے, اور دیکھیں بتا دیا گیا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو نا, اگر تم جنت کی طرف دوڑنا چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, تو کیا کرو. اور یہ کس کے لیے ہے پہلے تو یہ بتائیے, وہ تقوی لوگوں کے لیے. دیکھیں پھر تقوی کی بات آتی, اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں, کیا کس بات کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ آخرت تک مال اور دولت کے پیچھے آخرت تباہ نہ کرو, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, اللہ کی مغفرت اور جنت کا راستہ اختیار کرو. اور یہ کس کے لیے ہے, متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. پھر متقی کون ہوتے ہیں, اس کی صفات بتا دی گئی کون ہوتے ہیں, آپ ہی لکھتے جائیے. تنگی اور خوشی دونوں میں خرچ کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور جب ان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ندامت سے جھک جاتے ہیں. اور پھر اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ جم نہیں جاتے ہیں. ماں فعلوا وهم يعلمون, مطلب وہ علم باوجود علم کے کسی برے کام پر جم نہیں جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انعامات کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا نعمتیں عطا کری ہیں, کیا نعمتیں عطا کری ہیں کہ اللہ ان کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے, ماشاء اللہ ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست ہے, اور کتنا اچھا اجر جو ہے وہ پائیں گے. اور کون پائے گا یہ اجر, عمل کرنے والے جو یہ چیزیں اپنے عمل میں لائیں گے جو ہم نے ابھی اوپر ذکر کی ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سب کا دل چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے, ہمارے لیے بھی یہ خوشخبریاں, یہ نعمتیں جو سنائی جا رہی ہیں ہمارے لیے بھی ہو. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, عمل کرنا ہوگا. اور دیکھیں بہت خوبصورت طریقے سے آج ہم نے تفصیل میں دیکھا کہ اسی کو پی جانا, لوگوں کو معاف کر دینا, خرچ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے مشکل ضرور ہیں لیکن ناممکن نہیں. اس کو ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے, انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. پھر وہی والی بات کہ جتنا ایمان اور جتنا تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ. نیتوں کو خالص کریں انشاءاللہ, اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کرنا ہمارے لیے آسان ہے. چلے الحمدللہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. ان شاء اللہ زندگی رہی تو کل آپ سے پھر بات ہوگی, جب تک آپ اپنا لیسن بھی ریوائز کیجیے گا اور ہم سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا تقبلنا إنا كنت السميع العليم وتب علينا إنا كنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.